الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
تتم لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ میری آواز آ رہی ہوگی آپ لوگوں کو الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ سے آپ کا اتنے پیارے پیارے سے فلاورز اور یہ دیکھ کے صبح صبح دل خوش ہو جاتا ہے الحمدللہ اور اس سے پتہ بھی چلتا ہے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ کتنے فریش ہیں اور کتنے ایگر ہیں اپنی قرآن کی کلاس کے لیے ہے نا الحمدللہ رب العالمین ہر روز ہمیں ایک نیا موقع ملتا ہے ایک نئی صبح نئے جب ہم نیند سے اٹھتے ہیں تو یہ بھی تو رحمت ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ سے زندگی لٹاتے ہیں نا اور اس کو پھر ہم اچھے کاموں میں صرف کریں الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو استقامت دے انتظار رہتا ہے کلاس کا الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اسی طرح جڑے رکھے کسی نہ کسی طریقے سے نا قرآن سے ابھی ماشاءاللہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ کی کلاس جو ہے اینڈ کی طرف جا رہی ہے. تو آپ لوگوں نے ابھی سے اپنے لیے کچھ پلان کیا ہے آگے سے؟ جیسے سسٹر سمینہ نے اس دن بتایا تھا کہ انہوں نے ابھی سے اپنے آپ کو دوسری کلاس میں رجسٹر کر لیا. کیا آپ لوگوں نے؟ مجھے امید ہے کہ سب نے اپنے اپنے کوئی پلان بنائے ہوں گے. کچھ لوگ تو آپ لوگوں میں سے ماشاء اللہ سے پہلے سے کر رہے ہیں. جو نہیں کر رہے تو وہ ضرور دیکھیں کہ کچھ ہم نے کرنا ہے نا. ہم نے پچھلی دفعہ بھی پڑھا نا, ابھی ہم اس میں سر اٹھا کے جیو میں بھی یہی دیکھ رہے ہیں نا کہ جیسا ہم سوچیں گے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری سوچ کے مطابق ہی ہمارے ساتھ کریں گے نا. تو بڑے گول بنائیں اپنے لیے, اس وقت کی بہت ضرورت ہے نا. انی ذہبون الی ربی سیہدین. انشاءاللہ انشاءاللہ یہی تو ہمارا ایمان ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گائیڈ کرے گا. اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ ضرور ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہی گائیڈ کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ. لیکن اصل یہ ہے کہ ہم سٹارٹ لیں ہے نا, کہ ہم اپنی طرف سے جائیں. جہاں بھی کوئی بھی مسئلہ ہو, کچھ بھی ہو, کہاں ایک منزل ختم ہو رہی ہے نا, تو ہم آگے جو ہے ہم اللہ کی طرف جائیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی ہمیں پھر راستے دکھا دیتے. الحمدللہ آپ لوگوں کی اٹینڈنس کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں کلاس کو. تو ابھی میں دیکھتی ہوں میرے پاس شیٹ آپ کی, الحمدللہ ٹھیک ہے, کھل گئی. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ اپنے نام کے ساتھ لبیک پاک کریں. مین وائل جن لوگوں نے اپنی آج شیئرنگ کرنی ہے وہ بھی ریڈی رہیں اپنے مائک کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ فضا فرحان, سائمہ ظفر, امرین مسانی, اشیا بیگم, سمرین سلطانہ, حمیرہ اسحاق, زرینہ محمود, عشرت سلطانہ, فوزیہ خالد, بی بی عالیہ, رضیہ غازی, سائمہ سعید, سمینہ اقبال, تمیز النثار, فانہ منصور, کوثر ایوب, سعدیہ اسلم, زویریہ غزنفر, مسز صغرا, شفقت نواز, زمرت پروین, شازیہ میمونہ, شہلا, سائمہ کرنی, سمرین برحان, مسعودہ فاطمہ, سیما گول, سعیدہ نائلہ, نادیہ ناز, تبسم قریشی, سیما خالد. الحمدللہ ہماری اٹینڈنس. تو ابھی کون ریڈی آپ لوگوں کا؟ جو بہت ہی خوبصورت سیشن آپ کی شیئرنگ کا, بلیو می کہ میں نے آپ لوگوں سے اس کورس میں آپ میں سے سب سے جو بھی شیئرنگ کرتے ہیں بہت کچھ سیکھا ہے. اللہ تعالیٰ جو بھی آپ میں سے شیئر کرتا ہے اس کو ہم آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے, ہے نا. آمین. تو سسٹر سمینہ آپ ریڈی ہیں؟ میں آپ کے لیے مائک فری کرتی ہوں. تو اور کوئی ہے اس کے بعد ریڈی تو وہ بھی ہینڈ ریز کر لیں, ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے جی. میں سورہ قلم کی آیت نمبر 32 جو ہے میں وہ شیئر کروں گی. کیا عجب ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلا دے, ہم تو اب اپنے رب سے ہی آرزو رکھتے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صدقہ کرنے کی اہمیت کو واضح بیان کیا ہے. حدیث میں ہے اگر صدقہ کرنے والا جان لے اور سمجھ لے کہ اس کا صدقہ فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے تو یقیناً دینے والے کو لذت دینے والے سے کہیں زیادہ ہوگی. میرا ذاتی تجربہ بھی ہے, جب جب اللہ کی راہ میں دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بڑھ کر دیا ہے. جیسے سورہ بقرہ میں بھی ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کاروبار کر لو ایک کے بدلے 70 گنا. اتنا منافع تو دنیا کی کوئی بھی کمپنی نہیں دیتی مگر اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں. صدقے کے ویسے تو بہت سے فوائد ہیں, ان میں سے چاند دیکھیے ہیں. صدقہ جنت کے دروازوں میں سے ہے, میں سے ایک دروازہ ہے. صدقہ اعمال صالحہ میں سے افضل ہے, افضل عمل ہے. اور سب سے افضل صدقہ جو ہے وہ کھانا کھلانا ہے. صدقہ اللہ کی غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور قبر کی گرمی کی ٹھنڈک کا سامان ہے. اور اگر میں اپنی بات بتاؤں تو جہاں باقی چیزوں کا صدقہ کرنے سے اللہ نے مجھے برکت دی وہاں میں نے آزمایا کہ جب میں نے اپنے کپڑوں کا اپنے پسندیدہ کپڑوں کا میں نے صدقہ کیا تو کچھ ہی دنوں میں مجھے کہیں نہ کہیں سے اس سے بہتر کپڑے گفٹ میں مل جاتے ہیں. یہ میرا تجربہ ہے, کافی بار اس طرح سے میرا ہوا ہے. الحمدللہ اللہ ہمیں بہتر صدقہ کرنے والوں میں شامل کر دے. آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے میری آواز آ رہی ہوگی اب. جی الحمدللہ. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا توسر وتمم بالخیر. ربی زدنی علما. ربی زدنی علما. ربی زدنی علما. میں نے سورۃ ملک کی آیا نمبر 22 ہے جس میں ابھی راستے کی بات ہو رہی تھی, تو میں نے یہی والی بہت ساری آیتوں میں سے مجھے یہ والی آیت بہت اچھی لگی اپنے لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو شخص سیدھے رستے پہ ہے وہ گرتا نہیں ہے, وہ سیدھا چلا جاتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ اس کو استقامت دیتے ہیں. تو ہم اپنے میپس کورس کے متعلق یہ سوچ رہی تھی کہ اس کورس میں دیکھیں کہ ہم جب باہر جا کے کام کرتے ہیں نا, اور اس کورس میں ہم جب یہاں پڑھ رہے ہیں تو ہمیں بہت فرق پتا لگتا ہے کہ ہمیں اس میں صرف قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ایسے طریقے بھی بتائے جاتے ہیں جس سے ہم اپنی زندگی کو بہتر کر سکے, لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ بتائی جاتی ہے. اور الحمدللہ اس میں جو ہماری اس قرآن کے ساتھ جو سائڈ بکس پڑھائی جاتی ہیں جس میں اصلاح القلوب ہے, الحمدللہ اتنی خوبصورت وہ کتاب ہے, اس میں ہم اتنا کچھ سارا جی سے سیکھتے ہیں جس طریقے سے وہ بتاتی ہیں. اس کے بعد جو اب یہ سر اٹھا کے چلو اور ٹائم مینجمنٹ, میں نے یہ دیکھا کہ باقی جگہ پہ اس طرح نہیں سکھایا جاتا ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کورس کو اس کے ساتھ انصاف کرنے والا بنائے. اور میں تو بس آج یہی میرے منہ پہ دعا تھی کہ اللہم حسبنی حسابا یسیرا, اللہ تعالیٰ ہمارا حساب ہے کہ ہم لوگ اس کا حق نہیں ادا دے کر پا رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پہ رکھے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ ملک سورہ میں اپنے مقصد کو واپس بتانے والی سورہ, اس کی ورس نمبر 9 کے اندر جب وہ لوگ جو جہنم میں پھینکے جائیں گے تو ان لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تھا. ورس نمبر 9 تو وہ کہیں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر, کہ بے شک ہمارے پاس ایک ڈرانے والا آیا تھا. تو اس صورت سے جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ بات یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کے ایک تو جو ہماری زندگیوں میں ڈرانے والا آ گیا, یہ کتاب آ گئی یا ہمیں حق کی نصیحت کرنے والے لوگ آ گئے, تو ہم ان سے سیکھ جائیں. اور دوسرا یہ کہ جو لوگ ہمارے ارد گرد ہیں, جن سے ہم پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, یا جن کو ہم نہیں بھی جانتے لیکن ان سے ملتے ہیں, تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں نذیر بنا دے, ہمیں بشیر بنا دے, ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس میسج کو پہنچانے والا بنا دے. تو جیسے امریکہ کے حوالے سے بات کروں گی کہ جیسے یہاں پہ ابھی الیکشنز ہوئے اور لوگ بہت ساری چیزیں ہم صرف جو ہے وہ جوکس کے طور پہ دیکھتے ہیں, حالانکہ اصل میں یہ سب انسان ہیں اور ایک بہت کٹھن راستے کی طرف جا رہے ہیں, اور جب اس میں ڈالے جائیں گے اس دن کو اگر سوچے انسان, تو آج سے ہم کوشش کیوں نہ کریں کہ ہم ان سب کو اصل میسج پہنچا سکیں, صحیح بات پہنچا سکیں. کیونکہ اس وقت مسلمان اوپر نہیں ہیں, کسی بھی جگہ پہ لیول پہ آپ دیکھیں تو مسلمان نظر نہیں آتے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ اپنا کام نہیں کر رہے, ہم یہ اللہ کا میسج نہیں پہنچا رہے. تو بہت ضرورت ہے کہ جو لوگ جو جیت گئے ان تک بھی میسج پہنچایا جائے, اور جو ہار گئے, جو نہیں مطلب ان آفیسز تک پہنچے, ان کے ساتھ بھی رابطے رکھے جائیں, ان تک بھی یہ بات پہنچائی جائے, تاکہ قیامت کے دن اگر وہ اس نصیحت لے لیں تو وہ آیت نمبر 11-12 کے حساب سے ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو اپنے رب سے بندے کے ڈر گئے, اور ان کے لیے مغفرت اور اجر کبیر ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ایک سے محبت کرنے والا بنائے اور ہر ایک پہ اللہ کا میسج پہنچانے والا بنائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. احسن الجزا ماشاء اللہ. آپ لوگوں کی سب کی اپنی اپنی جگہ. بہت خوبصورت شیئرنگ تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں بس اس پہ عمل کرنے والا بنائے. واقعی دس از نیڈ آف ٹائم نا کہ ہم قرآن کو, یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے نا کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں ایسے ہی نہیں بھیج دیا, ہماری ہدایت کا انتظام کر کے بھیجا ہے نا. اور پھر وہ جیسے کہ نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گیا, تو اب امت محمدیہ کا فرض ہے. سبحان اللہ, ہم نے دس از دی موسٹ نگلیکٹڈ پارٹ آف نا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا. اب ہمارے پر فرض ہے یہ کہ ہم دوسروں کو بھی اس انذار جو ہمارے پاس ہے ان کو بھی پہنچائیں نا. ہم کیسے, ہم اپنے بچوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آگ میں جلتی ہوئی آگ کو پکڑنے کی کوشش کریں تو ہم فوراً بھاگیں گے نا, تو ہم دوسروں کے لیے کیوں نہیں ایسے تڑپتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہمیں یہ تڑپ لگا دے تو اس کا بس طریقہ یہی ہے کہ وہ قرآن سے ہی لگتی ہے پھر, ہے نا. تو الحمدللہ اللہ کا جتنا احسان ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا یہی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حق ادا کرنے والا بنائے نا, اور اس قرآن کو ہمارے لیے حجت بنائے. آمین. تو چلے ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی جس نے بھی کیا آپ کے لیے بہترین, آپ کے حق میں اس کو قبول فرمائے, بہترین صدقہ جاریہ آپ کے لیے دل سے دعا نکلتی. ایک ایک کو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ میں سے نہ چن لے اپنی اپنی جگہ پہ, اپنے دین کا دائی بنا کے. تو بس ہم یہ اپنا ٹارگٹ بنا لینا کہ جہاں جہاں پہ ہیں ہم اس کو دیے سے دیا آگے جلاتے جائیں, قرآن کی روشنی کو آگے پھیلاتے جائیں, ہے نا. تو بس یہی اسی طرح اگر ہم کریں, اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اس کی, تو یہ اللہ کی نعمت ہے نا. اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے یہ قرآن. اللہ کی جو مرضی ہے نا سب سے بڑی اس میں سے یہی ہے کہ جو اللہ تعالی نے ہمیں یہ قرآن دیا ہے, تو ہم اس کو آگے بھی پھر بانٹیں اس کو, اس نعمت کو, ہے نا. آمین. تو انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آپ کا جو 29 آج اس کا ہم سیکنڈ پارٹ کریں گے, ٹھیک ہے نا. دیکھیں اگر میں مسٹیک نہیں کری, سیکنڈ ہی کریں نا سورۃ الحاق سے. انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں ہم. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خلاصہ قرآن میں ہم 29 پارے کا سیکنڈ روپ دیکھیں گے سورۃ الحاقہ کے شروع سے. اس پارے کے تھیم کو اگر ساتھ لے کر چلے تو پہلی سورت ملک, اللہ کی توحید, اس کی قدرت اور مقصد حیات کی بات تھی. دوسری صورت میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء کے مقام اور مرتبے کے ناطے سے کچھ چیزوں کو دیکھا. اب تیسری صورت الحاقہ ہمارے سامنے ہے. اس کا موضوع قیامت ہے. جب بھی کسی نئی جگہ پہ دین کی بات کی جائے تو وہاں جنت جہنم تھوڑا سا ایک بیلنس طریقے سے لوگوں کو یہ باتیں اگر بتائی جائیں تو لوگوں کے دل میں اس چیز کا زیادہ شوق آتا ہے, اور یا تو شوق کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے وہ عمل کرنے لگتے ہیں. سورۃ الحاقہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے, اور قیامت کو حاقہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حق ہونے والی ہے, یعنی یہ کام ہو کے رہے گا. اور اس سورت کا خاص طور پہ متعدی مضمون قیامت ہے. اس سورت کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر کے دل میں ایمان اس سورت کی چند آیتوں کو سننے کے بعد ہوا تھا. کہتے ہیں کہ میں صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کی نیت سے گھر سے نکلا, مگر آپ مجھ سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہو چکے. تو میں پہنچا تو آپ نماز میں سورۃ الحاقہ پڑھ رہے تھے, تو میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو کر سننے لگا. قرآن کی شان اتنی اچھی لگی کہ میں حیران ہوا کہ مجھے دل پہ اثر ہونے لگا. تو میں نے سوچا یہ شخص شاعر ہے, جیسا کہ قریش کہتے ہیں اتنے میں اللہ کے نبی کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہو گئے, وما ہوا بھی قول شاعر, یہ تو کسی شاعر کا کلام نہیں ہے, یہ تو رسول کریم کا کلام ہے. تو کہتے اچھا اس بندے کو میرے دل کی بات پتہ چل گئی, اوکے یہ تو کاہن ہے. اسی وقت الفاظ آ گئے یہ تو کسی کاہن کا قول نہیں ہے, تم لوگ کم غور کرتے ہو, یہ تو رب العالمین کا کلام ہے. کہتے بس اس کے بعد میرے دل میں اسلام گیا اور پھر گہرائی ہوتا گیا. تو یہاں سے آپ دیکھیے کہ چھوٹی چھوٹی آیتیں بعض دفعہ دل کے اندر بہت بڑی قیامت برپا کر دیتی ہیں. فرمایا الحاق کا تم الحاق کا وما ادراک ما الحاق کا کذب ثمود وعاد بالقاریہ. اللہ کے نام سے جب انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. ہونی شدنی کیا ہے, وہ ہونی شدنی یعنی جو ہو کے رہے گی, اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے ہو کے رہنے والی. سمود رات نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلایا تو سمود ایک سخت حادثے سے ہلاک کیے گئے, اور آد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے. اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط رکھا. تم وہاں ہوتے تو دیکھتے وہ وہاں اس طرح پچھڑے پڑے ہیں جیسے وہ کھجور کے بوشیدہ تنے ہوں، اب کیا تمہیں ان میں سے کوئی نظر آتا ہے؟ یہاں دیکھیں کہ قیامت کے ٹاپک کے ساتھ ہی ایک ایسی قوم جو اپنے وقت کی بڑی جسم خوردہ اور بڑی کھاتی پیتی قوم تھی، اس کی ہلاکت کا تذکرہ کر کے بتا دیا کہ جب قیامت آئے گی تو بڑی بڑی طاقتیں اس طرح زمین بوس ہو جائیں گی، پھر پتہ چلے گا جس قیامت کو جھٹلاتے تھے وہ کتنی بڑی حقیقت ہے، اور اس دن پتہ چل جائے گا کہ یہ قیامت ایک حقیقت تھی اور کتنی قریب تھی۔ اب دیکھیں کہ القاریہ کا لفظ ہے نا، تو قرہ عربی زبان میں ٹھوکنے اور کوٹنے کو کہتے ہیں، کھڑکھڑا دینے، ایک چیز کو دوسری چیز پر مار دینے کے لیے بولا جاتا ہے۔ قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے، سورت الاعراف میں رجفہ کا لفظ تھا، سورت ہود کے اندر صحیحہ کا لفظ آیا۔ قوموں پہ عذاب جب آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے پکڑتا ہے۔ وجاء فرعون ومن قبلہ والمؤتفکات بالخاطئہ، اور اسی خطائے عظیم کا ارتکاب فرعون اور اس کے پہلے کے لوگوں نے اور تلپٹ ہو جانے والی بستیوں نے کیا، ان سب نے اپنے رب کے رسول کی بات نہ مانی تو اس نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا۔ جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تاکہ تمہارے لیے اس واقعے کو ایک سبق کا موز یادگار بنا دیں، اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد محفوظ رکھے۔ دیکھیے پچھلی قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ قیامت کے ضمن میں ایسے ہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی قیامتیں تو تباہی تھی، اور اب ایک بڑی قیامت آئے گی جس میں سب لوگ پکڑے جائیں گے۔ اس لیے اب آگے قیامت کی بات، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا، اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی، فرشتے اس کے اطراف اور جوانب میں ہوں گے، اور آٹھ فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہ جائے گا۔ سوچیے ایسے لگتا ہے نا، ایک چٹھیل میدان میں کھڑے ہیں، چاروں طرف سے سب دیکھ رہا ہے، کچھ بھی نہیں چھپا ہوا، اور اتنے میں نام ہے اعمال، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، اس وقت جس کا نام ہے اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا تو دیکھو پڑھو میرا نام ہے اعمال، یعنی دیکھو میرے کتنے اچھے نمبر آئے ہیں۔ لوگ سوچیں گے کیوں بھائی، کیا کرتے تھے؟ تو وہ کہے گا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ مجھے اپنے حساب سے ملاقات کرنی ہے۔ بس یہ ہے وہ چیز، اس کو ہائی لائٹ کر لیں، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، یہ چیز بندے کو باشعور اور ذمہ دار انسان بناتی ہے، اس چیز سے بے خوفی بندے کو شتر بے مخار بنا دیتی ہے۔ انجام کیا ہے؟ فہو فی شتر رادیہ، بس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں، جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے۔ ایسے لوگوں سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں۔ اور جس کا آپ دیکھیے انجام ہو گیا، کیا اس کو دنیا کے غم یاد رہیں گے؟ دنیا کی تکلیفیں یاد رہیں گی؟ ہم کتنا کچھ جیئیں گے آپ سوچیے۔ آپ دیکھیے سب سے زیادہ تو انبیاء کرام آزمائے گئے نا، آج کدھر ہے؟ ہمارا گمان ہے کہ وہ عالم برزخ میں بڑی اعلیٰ جگہوں پہ ہیں، ان کی روحوں کے ساتھ بڑے خوبصورت قسم کے معاملے کیے جا رہے ہیں۔ ختم ہو گئی نا، کیا 950 سال کی وہ تکلیف حضرت نوح کو یاد رہی؟ نہیں رہی۔ تو خوبصورت انجام بندے کو راستے کی ساری تکلیفوں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ دعا کیجئے کہ ہم کچھ کر لیں، ہم کچھ کر لیں، بہت زندگیاں ضائع کر دیں، بہت وقت ضائع کر کے آگے ہم نے اپنی زندگیوں کو کہاں لگایا۔ ہر دن یہ درد کی طرح تکلیف دل میں بڑھتی جاتی ہے کہ اللہ کیا بنے گا، اللہ تیرے بندوں کا کیا بنے گا، اللہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اگر ہم نے یہ پیغام نہ پہنچایا، اگر ہم نے اور کوشش نہ کی، کیا بنے گا اللہ، اللہ ہم تیرے ساتھ کس طرح کل نظریں ملائیں گے، کل کیسے تجھے اپنی شکل دکھائیں گے، ساری زندگی اپنی زندگی کو دنیا کو سنوارتے رہ گئے۔ اسی لیے اب ایک برا کردار سامنے آتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ایک عبرت کی تصویر بنا کر پیش کرتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا عنی مالیا حلک عنی سلطانیا فخذوه فغلوه ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوا. اور جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش میرا عمل نامہ مجھے نہ دیا گیا ہوتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی، آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا. سوچیے آج بڑے بنتے نا آپ، سوچیے کسی کو حکومت میں عہدہ مل جائے کیا شان ہے، اس کی تو چھوڑے اس کے دوستوں کی شان کتنی ہے. وہ کہتے نا پیر صاحب تو ہیں، پیر صاحب کی بیگم کی بھی کرامتیں بہت ہیں. کہاں گیا سلطنت؟ آپ دیکھیے ایک شخص پوری ملک کا حکمران ہو، پانچ وقت نماز نہیں پڑھتا، کیا ہے مفلس اور کلاش، کیا اس کی شان، کیا اس کا موقع. اور جس کو جس کی دنیا کے کاموں نے دین سے دور کر دیا، کوئی ہزار کا اس کا گھر بنا کے بیٹھ جائے سارا دن سجاتا سنورتا رہے، اللہ کے کام نہ کیے، دین کی بات نہ کی، تو حلق انی سلطانیا، ہم سب پوچھے میری سلطنت کیا ہے. پہلے تو میرا جسم میری سلطنت ہے، اسی کو سجاتے سنوارتے گھنٹوں کے اعتبار سے بیٹھے رہتے مشینوں میں کیا بوڑھے نہ لگنے لگے. چلو ادھر سے نکلے تو گھر سلطنت، اسی کو سجاتے سنوارتے رہے، بچے خاندان دوست پارٹی، آج مہندی آج اپٹن آج برتھ ڈے آج یہ، کیا یہ کھیل کھول نہیں کھیلتے رہتے. وہ حسرت ہوگی اللہ یہ میں نے کیا کیا، جواب ہوگا خذوه فغلوه، پکڑو اس کو اور اس کی گردن میں توک ڈال دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، پھر اس کو ستر ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو. کیوں بھائی اتنا غصہ؟ کیونکہ کل شتر بے مہار تھا نا، آج اللہ نے کہا اس کو ڈالو. دیکھیے دو باتیں، یا تو آج ہم خود کو باندھ لیں، کل جا اللہ ہمیں باندھے گا، کون سی باندھ مشکل ہے. آج دنیا میں نفس پہ قابو، اللہ کی مرضی کا بن کے جینا، کل بہت بڑی زنجیروں میں جکڑے جانے سے بچا لے گا. کیا آتا ہے تصور میں اس آیت کو سن کے میرے ذہن میں، بہت اونچے قد کا لمبا چوڑا ایک انسان آتا ہے دیو ہیکل، اور بڑے بڑے سنگلوں میں بندھا ہوا ہے. سبون ازیران فصل کو، ایک ایک لفظ پہ دیکھیے، چین، ایک ایک چین اس کی اتنی لمبی ہے تو زنجیریں کتنی بڑی ہوں گی. یہ چھوٹا سا جسم تو اس قابل ہی نہیں ہوگا کہ اس پہ پورے عذاب جہنم کے آئے، اللہ جسم بھی موٹا کر دے گا. قصور کیا ہے؟ انہ کان لا یومن باللہ العظیم، یہ نہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا، یعنی اللہ کی بڑائی کوئی نہیں تھی، لوگوں کی بڑائی میں چور رہا تھا، لوگوں کو بڑا سمجھتا تھا، اللہ کو کہاں بڑا سمجھا. اور دوسرا قصور، اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت ہی لاتا تھا. بس آج نہ اس کا یہاں کوئی یار غم خوار ہے، اور نہ زخموں کے دھوون کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا، جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتے. اللہ اکبر، کھا سکتے؟ ذرا سا نمک تیز ہو جائے کھانے میں، ڈبل ہو جائے جتنا کھاتے ہیں اسے، یوں چھوڑتے ہیں. ہلکی سی دہی کی سمیل آ جائے، یوں پھینکتے ہیں. سخت ہوگی روٹی، اس کو پھینکو، اس جوس میں تروس آ گئی پھینک دو، پھپھوندی لگ گئی چھوڑ دو. میں کہتی ہوں کہ کتنی اکڑ ہے، کبھی کوئی ایسی ناپسندیدہ چیز کھانی پڑے نا، اور میں اکثر کھاتی ہوں الحمدللہ، بچتا ہی نہیں ہمارے گھر میں، ہمارا جتنا پکتا ہے پورے کا پورا کھایا جاتا ہے اسی وقت، اگلے وقت پھر بنے گا. لیکن اگر کبھی کوئی بچا کھوچا کوئی نہیں، کئی چیزیں ایسی جو میں نہیں کھاتی، بس طبیعت نہیں ہے، شروع سے ٹیسٹ نہیں بنایا جان کے. اپنے ہسبینڈ کے لیے بناؤں گی، کبھی بچ جائے کچھ، کسی طرح جوڑ توڑ کر کے میں کھا لیتی ہوں اس کو، کہ میرے اندر یہ ضرورت نہیں ہے کہ میں اس کو ضائع کروں، کوئی دوسرا کہاں کھائے گا. لیکن میں اس وقت یہ سوچتی ہوں کہ صحابہ تو کس طرح ہیک دیتی ہوئی چربی بھی کھا جاتے تھے، ہمارے جسم کتنے موٹے ہو گئے. آج ہم نے اپنے بچوں کو بھی موٹا کر دیا، ان کی عقل موٹی کر دی، کھلا کھلا کے یوں پھینکتے ہیں، ایک چیز ذرا پسند کی نہیں. آئی ڈونٹ لائک، آئی ڈونٹ ایٹ، چھوڑ دیجئے کھانے پینے کو، برانڈ نہیں پسند. کسی کو میکڈونلڈ پسند ہے تو کسی کو واٹس ایپ برگر پسند ہے، تو جس کو نہیں پسند وہ کہتا ہے میں نہیں کھاتا، پھر ماں دوسری جگہ پہ لے کے جاتی ہے. تو میں سب کا بچا کھا لیتی ہوں جو بھی میرے پاس ہو. میں کہتی کوئی بات نہیں، شاید اللہ کو میری یہ عاجزی پسند ہے. کبھی پورا صحیح کھانا اپنے لیے نہیں کھایا، ساتھ بیٹھنا ہے. لیکن جب کوئی بچہ، اور میں نے کبھی اس طرح بھی نہیں کیا کہ بچہ ہوا کھانا یا پرانا رکھ کے کھانے لگ جاؤں، ساتھ بیٹھ کے ایک ساتھ الحمدللہ ہم کھاتے ہیں. پورا وہ جب کھا لیں گے پھر میں دیکھتی ہوں اب کیا بچا ہے, وہ میں نے کھانا ہے, اور اس کے بعد پھر میں نے جو فریج میں پرانی چیز رکھی ہے وہ چپکے سے نکال کے تو گرم کرنی ہے. کیوں کہ میں کہتی ہوں ان کے سامنے میں کھاؤں, وہ میرے سے کھائیں گے ہی نہیں, وہ کہیں گے تم بھی یہ کھاؤ. اس طریقے سے کہ مجھے پہلے ہی سوچ میں ہوتا ہے کہ یہ میں نے کرنا ہے, یہ میں نے کھانا ہے آج, اپنا نہیں بنانا, گھر والوں کا بنا کے کھلا کے پھر سوچنا ہے کہ اب مجھے کتنی کو بھوک ہے, اب میں کیا کروں, کیونکہ یہ تو بہت بڑی رونت لگتی. اور کیا پیسے کی کمی ہے انسان کے پاس, کھانے کی کمی ہے. اللہ اکبر, جتنی آج آپ دیکھیے کہ بہتات ہے, دین کا ادارہ دیکھ لیں یا مسجد دیکھ لیں یا گھر دیکھیں, فریج دیکھ کے ایک دم پریشان ہو جاتا ہے بندہ کہ اتنی ورائٹی ہے کھانوں پینوں کی. لیکن ہم اسی لیے شاید اللہ کی طرف سے آج بھی اور اس چیز سے محروم ہوتے جا رہے ہیں دن بدن. وہاں زخموں کے دھون, اللہ اکبر, اللہم لا تجلنا منہم, اللہ اکبر. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم, بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے, یہ ایک رسول کریم کا قول ہے, کسی شاعر کا قول نہیں ہے. تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو, اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے, تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو, یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے. اور اگر اس نبی نے خود کھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگے گردن کاٹ ڈالتے, پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا. دیکھیے پھانسی دینے کے انداز کی باتیں, یعنی نبی بھی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کر سکتے تو باقی لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ چاہے اور اس کا رسول چاہے. اور اگر قرآن اللہ کے نبی نے لکھا ہوتا تو کم از کم یہ آیتیں تو قرآن میں کبھی نہ ہوتی. یہ تو نبی کے بارے میں ایک بہت بڑی آپ کے اگینسٹ جاتی ہیں, مطلب یہ کہ یہ قرآن پورے کا پورا اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. کیا یہ قرآن جس کو جھٹلاتے ہو؟ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ, در حقیقت یہ پرہیز کر لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں, ایسے کافروں کے لیے یقیناً یہ موجب حسرت ہے اور یہ بالکل یقینی حق ہے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ, پس اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو. کیا پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں دکھاتا ہے کہ تم اللہ کے گن گاؤ, بڑائیاں کرو, اپنے گن نہ گاؤ, اللہ کے نام کے گن گاؤ, وہ ذات سب سے بڑی ہے, اس کا مقام پہچانو. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی بڑائیاں کرنے والا بنا دے. سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھا جاتا ہے, اللہ کے نبی ان آیتوں پہ پھر عمل بھی کرتے تھے اور اس کو اپنی زندگی میں لے کے جاتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق دے. اگلی سورت معارج ہے. معارج میں آپ دیکھیے کہ عروج اور بلندیوں کی بات ہے, پیچھے قیامت کا تذکرہ ہے. اس سورت میں کچھ ایسی صفات کا تذکرہ آتا ہے کہ جو ہر مومن کو بتانی چاہیے, جیسے سورت مومنون میں تھا تو یہاں بھی کچھ چیزیں ہم دیکھیں گے بالکل اس سے ملتی جلتی. تو گویا کہ دعوت میں اگلا نقطہ کیا ہے کہ لوگوں کو دین کی بنیادی باتوں کی تعلیم دی جائے تاکہ وہ ایک دم گھبرا نہ جائے. دیکھتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے, وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے, کافروں کے لیے کوئی سے دفع کرنے والا نہیں, اس ذات کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے. ملائکہ روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے. پس نبی صبر کرو, شائستہ صبر. یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں. وہ عذاب اس روز ہوگا جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا. سوچیے اتنا بڑا آسمان میلٹ ہو جائے گا اور پہاڑ رنگ برنگ کے تھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے. اور سب سے بڑھ کے قیامت تو انسانوں پہ پڑے گی کہ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا, اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا. يُبَصَّرُونَهُمْ, حالانکہ ایک دوسرے کو دکھائے جا رہے ہوں گے. يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ. ان آیتوں کو سنتے وقت تصور میں لائیں رشتوں کو, مجرم چاہے گا اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کو اور جو اس کو پناہ دینے والا تھا، اور وہ زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے، لیکن کلا، ہرگز نہیں، انہا لزا، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی، پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹ پھیری اور مال جمع کیا اور سینت سینت کر رکھا، ہائی لائٹ کریں آیتوں کو، مال جمع کیا پھر سینت سینت کر رکھا۔ اب دیکھیں ضروریات کا تو سب کے پاس ہوتا ہے، عموماً جو مال کی حوث ہوتی ہے نا انسان کے دل میں، وہ جمع کرنے کے لیے ہوتی ہے، فیوچر، مستقبل، بچے بڑے، ان کو کیا ہوگا، ان کو کیا ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں اب سب جمع کر کے بیٹھ گئے، اب دیکھو آگے تمہارے پاس کیا ہے، کیا یہ سارا مال تمہیں عذابوں سے بچا سکتا ہے؟ نہیں بچا سکتا۔ اصل بات کیا کہ ان الانسان خلق ہلوا اذا مسہ الشر جزوا، انسان تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے، جب اس پر مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے اور جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے، مگر وہ لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقرر حق ہے، جو روزے جزا کو برحق مانتے ہیں، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں جس سے کوئی بے خوف ہو، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں یا اپنی مملوکہ عورتوں کے، جن سے محفوظ نہ رکھنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، جو اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں، جو اپنی گواہیوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہم سب چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے اپنا جائزہ لے سکتے ہیں، 29 پارے دہرا لیے، اب تو نمازوں کا کیا حال ہے، امانتوں کا، رہدوں کا کیا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اس قرآن کے پورا ہونے سے پہلے پہلے ہماری ساری کمیاں دور کر دے، کوتاہیاں دور کر دے، اور ہم اپنی اصلاح کر کے اللہ کے پیارے بندے بن جائیں تو خوبصورت انجام۔ اولائک فی جنات مکرمون، یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رکھے جائیں گے۔ لفظ مکرمون پہ غور کریں، ایک ہوتا ہے کسی کو بٹھانا، بیٹھیں آپ، اور ایک ہوتا ہے بڑی عزت سے بٹھانا، فرق ہے نا، یعنی تمہیں جنت میں عزتیں دی جائیں گی۔ شاید اللہ کے دین کے لیے دنیا میں تھوڑے بے عزت ہوئے تھے، کوئی بات نہیں، اللہ کے لیے جو بے عزتی ہے وہ بھی برداشت کرنے کو انسان تیار ہے، شرط کہہ کے اس کے بعد اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہو جائے۔ اب آخر میں کافروں کی بات، فما للذین کفروا قبلک مخطئین عن الیمین وعن الشمال عزین، پس نبی کیا بات ہے کہ یہ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں، کیا ان میں سے ہر ایک یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا ہے اسے یہ خود جانتے ہیں، پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی، ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں، اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں۔ ہائی لائٹ کریں، کتنی بڑی دھمکی ہے، مجھے لگا یہ دھمکی مجھے مل رہی ہے، صحیح کام کرو نہیں تو تم سے بہتر کو لے آؤں گا، صحیح طرح سے پڑھاؤ، صحیح طرح سے میرے دین کی نمائندگی کرو نہیں تو نیو مسلمز کو لے آؤں گا۔ آج دیکھ لیجئے دن بدن بون مسلم پیچھے ہوتے جا رہے ہیں اور کنورٹ مسلم آگے آتے جا رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے کیوں بنتے ہو تم، اتنے اپنے اوپر فخر کیوں کرتے ہو، تم کس طرح اپنی جگہوں پہ ہو، دیکھو تو صحیح کہ ان لوگوں نے کس غلط فہمی میں خود کو مبتلا کر دیا۔ فذرہم یہود ویلعبوا حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، بس ان کو ان کی بہودہ باتوں اور کھیل میں پڑا رہنے دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے استھانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی، اور کہا جائے گا ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ ہے وہ دن جس کو ان کو وعدہ دیا جاتا تھا۔ آپ سوچیں اس آیت کو پڑھتے ہوئے، حقیقت میں ایک دن قیامت آ جانی ہے نا، کتنا کو رہ گیا وقت، چلے اور بھی کئی سال ہوں گے، جب آج ہم مر جائیں گے تو اس کے بعد ہماری قیامت تو شروع، ہم تو وقت اور ٹائم کی لمٹ سے آزاد ہے نا. آپ سوچئے جب ہم وہاں کھڑے ہوں گے کتنا ریگریٹ ہوگا. جیسے ابھی چند دن پہلے ایک جگہ میں نے بات کی کہ لیلۃ القدر کو اللہ نے ہزار راتوں سے بہتر کہا نا, تو اگر وہ حساب لگائیں تو لیلۃ القدر کا ایک منٹ ہماری عام تین دنوں کے برابر بنتا ہے. یعنی اگر ہم نے ایک تاک رات ضائع کی, اس کا ایک منٹ ویسٹ کیا سی, چلو یہ دیکھ لو, یہ سن لو, کر لو, تین دن ہم نے ضائع کر دیا اپنی زندگی کے, تو ریگریٹ ہوتا ہے نا. لیکن اب سوچئے جس دن زندگی کی ریڈ لائن آ گئی پھر کیا بنے گا, اس کو سوچیں. آخری پارے ہیں, اگر ابھی آگے نہیں بڑھیں گے, ابھی فکر نہیں کریں گے, تو یاد رکھیے بہت بڑا پچھتاوا. پھر پلٹ نہیں سکتے, نو یو ٹرن, ون وے روڈ, نو ایگزٹ پلیس, سیدھے چلو, ٹنل ہے یہ زندگی. ایک دفعہ گھس کے اب موت کی صورت میں یہاں سے باہر نکلنا ہے. اللہ ہمیں زندگی کی قدر والا بنا دے. اگلی صورت صورت نوح ہے. حضرت نوح یہاں ایک تائی دین کے لیے رول ماڈل ہے کہ دعوت دیتے ہو تو حضرت نوح جیسی استقامت لاؤ. 950 سال خدمت کر کے بھی کوئی اجر, کوئی صلہ نہیں, کوئی تھکن نہیں. یہ نہیں کہ شروع کے دنوں میں بڑا دل خوش تھا, بہت اچھا کام کرتے تھے, بعد میں دل چھوڑ دیا. یہ نہیں کہ شروع میں احسن تھے تو بعد میں حسن کے درجے پہ آ گئے. اور یاد رکھیے کہ سورت نوح سورت کا نام بھی اور عنوان بھی ہے, جیسے سورت یوسف میں حضرت یوسف کا ہی قصہ ہے. اور اس سورت میں اللہ کے نبی کو تسلیاں دی جا رہی ہیں کہ جب مخالفت ہو تو آپ یاد کریں کہ آپ سے پہلوں کی مخالفت کی گئی. لیکن یہاں اس قصے سے مراد قصہ گوئی نہیں ہے بلکہ نصیحت ہے. قوم قریش کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے نبی کی قدر نہ کی تو وہ جو کل قوم نوح کے ساتھ ہوا وہ آج تمہارے ساتھ ہوگا. اور اس دعوت کے راستے میں لوگ کیسے رویے ظاہر کرتے ہیں اس کا تذکرہ بہت زیادہ دل کو اداس کرنے والی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم. ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے. اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں, میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں. تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا. اس کو نوٹ کریں, الاجل مسمہ. پھر تو موت ہی ہے نا. اناجل اللہ ہی زاجالا یوخر. جب کبھی اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو ٹالا نہیں جاتا. لو کنتم تعلمون, کاش تمہیں اس کا علم ہو. آپ دیکھیے کہ نبی کی دعوت کتنی سمپل اور خوبصورت ہے. پاک کرنے علی, دل کو گندے عقیدے سے پاک اور توبہ کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی. لیکن قوم کا جواب کتنا سخت تھا کہ قوم اس کا ریئیکشن کیا شو کرتی ہے. ہم سب بھی اس پہ اپنے دلوں کو پرسکون کریں کہ دین کی کوشش کریں جتنی, لیکن نتائج وہ نہ نکلے تو کہا نوح کو یاد کر لو. قال ربی انی دعوت قومی لیلاً ونہارا. انہوں نے عرض کیا میرے رب, میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا, یعنی رات اور دن جب موقع ملا, مگر میری پکار نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا. اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو ان کو معاف کر دے تو انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے اور اپنی روش پر اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا. پھر میں نے ان کو ہانکے پکارے دعوت دی, پھر میں نے اعلانیہ بھی ان کو تبلیغ کی اور چپکے چپکے بھی سمجھایا. میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو, بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا, تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا, تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا. تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے. بڑا خوبصورت نقطہ. آج ہم دین کے ساتھ ہی سوچ لیتے ہو, اچھا پھر دنیا میں تو کوئی عزت نہیں ملے گی, اچھا دین کے کام کرنے والے تو بس ایسے ہی ہوتے ہیں مولوی بےچارے. اللہ کہتا ہے کیا تمہیں اللہ سے کسی عزت کی امید نہیں؟ کیا تم نے حضرت عمر کو اور امام بخاری کو نہیں دیکھا جنہوں نے زندگیاں دین کو دیں؟ اللہ نے ان کو کتنی عزت دی. تم سب کو بھی اس میں ایک سبق دیا گیا کہ عزت چاہتے ہو, دنیا چاہتے ہو, مال چاہتے ہو, سب تمہیں اس دین سے مل جائے گا. اصل بات ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے دین کے کاموں کے حقدار کرتے ہوئے, اس کا حق ادا کرتے ہوئے بنو. حالانکہ اس نے طرح طرح سے تم کو بنایا. الم ترو کیف خلق اللہ سب سماوات انطباقا, کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح سات آسمان تہ بتہ بنائے اور اس میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا, اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح سے اگایا, پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یکا یک تم کو نکال کھڑا کرے گا. اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو. سچی یہ راستے بھی کتنی بڑی نعمت ہے نا. اگر راستے نہ ہوتے اور ہم پہاڑوں کے اندر سے یا جنگلوں میں کانٹوں کے اندر سے گزرتے, سڑک چھوٹی ہو تو کتنی گھبراہٹ ہوتی ہے. چوڑی چوڑی سڑکیں بنا دیں, یہ سب کچھ اللہ کی نعمتیں ہیں. نوح نے کہا, میرے رب, انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان کے رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے ہیں. ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے. انہوں نے کہا, ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو, اور نہ چھوڑو ود اور سوا کو, اور نہ یغوس اور یعوق کو, اور نہ نصر کو. انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے, اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے. یہ ان کے بزرگوں کے نام تھے. اپنے اپنے دور کے نیک لوگ مرتے گئے تو شیطان ان کے پاس آ گیا اور ان سے کہنے لگا کہ تم ان کی شبیہیں بنا لو اور اس کے بعد پھر ان کو پوجو. وہ وقت تھا کہ جس سے انسانیت میں شرک اور بت پرستی آئی. آج بھی دیکھیے جتنا شرک ہے وہ شخصیت پرستی کا شرک ہے. آج لوگ زندہ بزرگوں کو پوجنے لگ جاتے ہیں, وہ ان کے بت بنا کے پوج لیتے تھے. اپنی خطاؤں کی بنا پر ہی وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے. پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا, اور نوح نے کہا, میرے رب, ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ. اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے, اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا. رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی ولی المومنین والمومنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. میرے رب, مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے, اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما, اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر. یہ دعا ایک دن میں نہیں ہوئی, 950 سال کا صبر تھا. حجت تمام ہوتی ہے تو پھر جن تیلوں میں تیل نہ ہو پھر اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کر دیتا ہے. ہم سب کو اس میں سبق ہے کہ دعوت کا کام صبر اور ارادے کا کام ہے. ہمت کرو. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ میں آخری دم تک اس پہ جمائے رکھے. جس چیز کے ساتھ ہمارا نام جڑ گیا, اللہ مرتے دم تک اس دین سے ہمیں دور نہ کرے اور ہمیں اس راستے میں کھپا لے. یہاں پہ نصف پورا ہوا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و توب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. امين.
الله اكبر, الله اكبر, لا اله الا الله والله اكبر, الله اكبر ولله الحمد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم نے اپنا خلاصہ قرآن کا بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی آئی اوپننگ جو ہے نا, جس کو کہیں نا, اور پھر پہلی الحاقہ والی تو پڑھ کے وہ ایسے لگتا ہے نا آپ کو قیامت کی, اللہ تعالیٰ بس ہمیں جو ہے نا جہنم کی آگ سے بچا کے ہمیں اللہ تعالیٰ جنت میں لے جائے. آمین. اور پھر سورت نو کتنی اداس کر دینے والی ہے نا. وہ جیسے اس کی یہ آیت جو ہے نا, جس کا ساتھ نے بڑی ڈیٹیل میں کیا, مالکم لا ترجون للہ وقارا, کتنا اس میں وہ ایک دم تھک کے شکایت کرنے والا انداز ہے نا, کہ لوگ واقعی آج لوگوں کا کیا ہے مسکنسیپشن کہ اگر ہم دین پہ آ جائیں گے تو سارا کچھ چھوٹ جاتا ہے. حالانکہ دین پہ آنے سے اللہ تعالیٰ دنیا بھی آپ کی خوبصورت کر دیتے ہیں نا. ایسے ہی ہے نا, آپ لوگ لکھیں, آپ لوگوں نے ایک ایک بات لکھیں, کیا لی اپنے لیے سبق کی بات کیا لی, اور تبلیغ کا کتنا خوبصورت کہ تبلیغ میں صبر بہت ضروری ہے نا. صبر, حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سال صبر کیا. جب بھی کوئی اس طرح کا ہوتا ہے, مجھے لگتا تھا کہ جس طرح کی کل سے سچویشن ہوئی تھی. آواز تیری سب کے لیے ٹھیک نہیں ہے؟ ایک دفعہ مجھے لکھ کے کنفرم. الحمدللہ الحمدللہ. ہاں جی, سو ٹرو کال پیپل ڈے اینڈ نائٹ. واقعی جس طرح کی کل سے تھوڑی سی ہو رہی تھی جو الیکشنز کی ساری, جو مسلمانوں میں خوف اور یہ, اور پھر تھوڑی سی آتی ہے تو پھر اس طرح کی صورتیں پڑھ کے ہمیں کتنا حوصلہ ملتا ہے الحمدللہ, ہے نا. ایسے لگ رہا تھا کہ ہماری باتوں کا جواب ہمیں مل گیا, کہ ہمیں صبر سے اپنا کام کرتے جانا ہے, اپنا کام جس مقصد کے لیے فوکس ہو کے, ہے نا. ہمارے سامنے انبیاء کی مثال ہے, کس طرح انہوں نے کتنے کیا اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کیا, کرتے رہے, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہی دے. بالکل, ہر وقت جب بھی ہم پڑھتے ہیں اس کو ایسے ہی لگتا ہے کہ بس ابھی یہ ہمارے لیے اسی طرح نازل ہو رہی ہیں آیتیں, نا. تو یہی قرآن کا معجزہ ہے نا, صبر اور مسلسل عمل دین کی تبلیغ کی الحمدللہ چیز ہے نا, الحمدللہ. چلیں ٹھیک ہے, ہم ورڈ میننگ کی طرف آ جاتے ہیں. آپ لوگ ریڈی ہیں اس کے لیے, ورڈ میننگ کے لیے ریڈی ہیں سب؟ الحمدللہ, بارک اللہ فیک. چلیں ٹھیک ہے, آپ سورۃ الحاق کا آیا نمبر 5 میں دیکھیں. بالطاغیہ, میری آواز آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ سورۃ الحاق کا آیا نمبر 5, بالطاغیہ, حد سے نکل جانے والے, حد سے نکل جانے والے. ٹھیک ہے, یہاں پہ اس کے لیے آواز کے لیے آیا. ٹھیک ہے, زور کی آواز, بہت زیادہ زور کی ہے نا, ود لاؤڈ ساؤنڈ. ٹھیک ہے, وہ اما اچھا, اس میں بھی آیا دیکھیں, آیا نمبر 6 میں دیکھیں, آتیہ حد سے بڑی ہوئی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, گڈ, ماشاء اللہ. اچھا, پھر آیا نمبر 7 میں ہے حسوما, جو سرکش تھی حد سے بڑی ہوئی. ٹھیک ہے, آتیہ کب لوگ سب ٹھیک لکھ رہے ہیں ماشاء اللہ. آیا نمبر 7 میں دیکھیں, حسوما لگا تھا مسلسل. ٹھیک ہے, گڈ ماشاء اللہ. اچھا, پھر آیا نمبر 10 میں دیکھیں, رابیہ, یہ آپ کس کا لکھ رہے ہیں؟ جڑ کاٹنے والا. حسوما جو ہے نا, یہ لگاتار ہے مسلسل. ٹھیک ہے, اس کے بعد رابیہ, رابیہ سخت. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, گڈ ماشاء اللہ. اچھا, پھر اسی میں دیکھیں, آیا نمبر 12 میں دیکھیں, وتعیہا نہیں, میرا نہیں خیال, یہ وہی ہے رابیہ, وہ اس میں آئین آتا ہے نا, میرا تو یہی خیال ہے, اس کو کنفرم کر لیں گے. اگر ہم دیکھیں تو وہ رابیہ آتا ہے نا. اور اس کو یاد رکھے, یعنی اس کو کنفرم کر لیں, اگر آپ میں سے بھی کوئی کرے مجھے بھول جائے تو اس کو کنفرم کریں کہ یہ وہی ہے جو میرا خیال ہے کہ وہ رابیہ ہے. ٹھیک ہے, تو اچھا آگے دیکھتے ہیں. تائیہ کا آپ سب ٹھیک لکھ رہے ہیں ماشاء اللہ. آیا نمبر 17 میں آ جائیں, اور جائیہا, اس کے کنارے. ٹھیک ہے, ہاں جی, اردو میں ہم اس کے بغیر کہتے ہیں, لیکن کنفرم کر لیں, میرا خیال یہ ہے, آئی ایم ناٹ شیور, لیکن اس کو کنفرم کر لیں گے ہم انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, ارجائیہا اس کے کناروں پر. ٹھیک ہے, کچھ ماشاء اللہ. اچھا پھر آگے آتے ہیں آیت نمبر 23 ہے قطوفہا قطوفہا اس کے میوے ٹھیک ہے جس کے میوے اس کے ٹھیک ہے گڈ ماشاء اللہ اچھا پھر آیا نمبر 47 میں آپ آ جائیں اس میں دیکھیں حاجزین حاجزین اس کے پھل اٹس فروٹس آپ ٹھیک لکھ رہے ہیں سب ماشاء اللہ قطوف آ کر ٹھیک لکھ رہے ہیں آیا نمبر 47 میں دیکھیں حاجزین روکنے والے ٹھیک ہے گڈ گڈ ماشاء اللہ اچھا اب آگے آ جاتے ہیں ہم سورۃ المعارج اس میں دیکھیں یہ ایزی ہے بہت آپ کو سب کو آنا چاہیے جلدی سے بعیدہ آیا نمبر 6 میں ہے بعیدہ کوئکلی ایزی سا ہے یہ بعیدہ دور ٹھیک ہے گڈ ماشاء اللہ گڈ اچھا آیا نمبر 8 میں دیکھیں کل مہل کل مہل جیسے پگھلا ہوا تانبا ٹھیک ہے گڈ ماشاء اللہ باقی سب ٹھیک ہے لائک مولٹن میٹل ٹھیک ہے گڈ ماشاء اللہ اچھا اس آیا نمبر 16 آیا نمبر 13 ہے تو وی ہی تو وی ہی آیا نمبر 13 سورۃ المعارج تو وی ہی جگہ دیتا ہے اس کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے جگہ دیتا ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آ رہا ہے نا کہ نہیں سوری ٹھیک ہے یہ اس کے لیے فیملی کے لیے آ رہا اپنی ٹھیک ہے تو وی ہی جگہ دیتا ہے اس کو ان وچ ریزائڈز ہاں اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ یہ جس میں وہ رہتا ہے ٹھیک ہے گڈ اچھا آیا نمبر 16 میں دیکھیں لشوا 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 کھال کو ٹھیک ہے کھال کو گڈ ماشاء اللہ بارک اللہ فیک اچھا الحمد للہ اس میں اتنے زیادہ اور نہیں ہے ڈیفیکلٹ ورڈ اچھا پھر آیا نمبر 36 میں آ جائے محتعین محتعین دوڑنے والے ٹھیک ہے دوڑے چلے آتے ہیں یا دوڑنے والے ٹھیک ہے گڈ دوڑے آتے ہیں ٹھیک ہے گڈ ماشاء اللہ اچھا بس ہم ایک دو ورڈ اس میں دیکھ لیتے ہیں سورت نو میں پھر اس کو ٹائم ہمارا فنش ہو رہا ہے اس میں دیکھیں آیا نمبر 7 میں ہے اصابیاہم تیزی سے دوڑتے آتے محتین کا آپ ٹھیک لکھ رہے ہیں ماشاء اللہ سب آیا نمبر 7 سورۃ نوح ٹھیک ہے اپنی انگلیاں ٹھیک ہے کچھ اچھا ایک لاسٹ اس میں سے دیکھتے ہیں آیا نمبر 13 میں ہے ترجونا ٹھیک ہے آپ لوگ سب ٹھیک لکھ رہے ہیں ماشاء اللہ تھوڑے سے آپ لوگ سلو آ رہی ہے آپ کے ریسپانس میرا خیال ہے کہ آیتیں دور دور ہونے کی وجہ سے کھولنے میں لگ جاتا ہے آپ کو ترجونا امید رکھنا تم امید رکھتے ہو ٹھیک ہے گڈ رجا سے نا ٹھیک ہے گڈ ماشاء اللہ بارک اللہ فیک جزاکم اللہ خیر گڈ پارٹیسپیشن اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں عمل میں اور برکت دے اور ہمیں اس کی حفاظت, جو بھی ہم سیکھتے ہیں اس کی حفاظت کرنے والا بنائے ہمیں, آمین. ٹھیک ہے, تو چلیں اس کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں اس کو, اور اپنا نیکسٹ سیشن ہمارا سر اٹھا کے جیو, دیکھتے ہیں اس میں ہمارے لیے آج کیا ہے. آپ لوگ نوٹس لیں پھر ہم ریکیپ کریں گے. جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. خود کو کامیاب کروانے کے سلسلے میں آج ہمارا ٹاپک ہے میری ٹرین چھوٹ گئی. کتنے لوگ ہیں جو یہ جملہ اکثر بولتے ہیں, یا آپ اپنے آپ سے پوچھئے مجھے کتنی دفعہ یہ جملہ بولنا پڑا, اوخو پلین مس ہو گیا, ٹرین چھوٹ گئی, بس ہاتھ سے چلی گئی, ابھی سامنے ہی تھی تو بس چلی گئی. کئی دفعہ کامیابی بالکل ہمارے قریب ہوتی ہے, لیکن ہماری تھوڑی سی غفلت, کیئرلیسنیس اور اس چیز کو فار گرانٹیڈ لینا, اس کی وجہ سے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کوئی سر اٹھا کے نہیں جی سکتا, ہر کسی کے لیے کامیابی اپنے بازو نہیں کھول سکتی, ہر کسی کے لیے خوابوں کو زندگی دینا ممکن نہیں. یعنی بعض لوگ اس طرح سے نیگیٹولی سوچتے ہیں کہ ضروری تو نہیں کہ سب کامیاب ہوں, تو پھر میں بھی انہیں ایک میں سے ایک ہوں کہ جو کامیاب نہیں ہوں گے. میں ایک منٹ بھی نہیں لگاتا ان سے متفق ہونے میں. وہ صحیح ہی تو کہتے ہیں, ہر کوئی بھلا کہاں کامیاب ہو سکتا ہے, ہر کوئی سر اٹھا کے نہیں جی سکتا. ہاں مگر سر اٹھا کے جینا تو صرف ان خاص لوگوں کا کام ہے جو کچھ کر دکھانے والے ہوتے ہیں. خود سے پوچھئے کیا میں کچھ کر کے دکھانا چاہتی ہوں. سر اٹھا کے جینے والے لوگ آج میں جو کچھ کرتے ہیں جو کوئی اور نہیں کر رہا ہوتا. یہ بھی لکھئے, جن لوگوں نے آج کام کیا ہے وہ کل ضرور سر اٹھا کے جئیں گے. یعنی جب آپ اپنے آج کی قدر پہچانیں گے نا, تو آپ دیکھے گا کہ آپ اپنے لیے کامیابی کے راستے خود بخود کھولیں گے. یہی وجہ ہے کہ انہیں کل میں وہ کچھ ملتا ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہوتا. کیا پتا چلا کہ جو اپنے آج کی قدر کر لیں گے وہ کل ضرور وہ پا لیں گے جو دوسروں کو نہیں ملے گا. سر اٹھا کے جینے والے لوگ میری آپ کی طرح کے گوشت پوست کے انسان ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے سر اٹھا کے جینے کا راز پا لیا ہوتا ہے. راز کیا ہے؟ راز بڑا ہی سادہ ہے. آپ خود سے سوچئے, یہ کوئی سیکرٹ ہے؟ ٹاپ سیکرٹ, کسی کو نہ بتانا, کوئی نہ پوچھے, میں یہ کسی کو نہیں بتاؤں گی. نہیں, کامیاب ہونے کا راز تین چیزوں میں چھپا ہوا ہے. اب آپ اپنے آپ سے پوچھئے کیا مجھے پتا ہے؟ نہیں پتا تو لکھ لیجئے, اور پھر اس کے بعد بس اس راز کو کھول کر اپنی زندگی میں کامیابیوں کا فیصلہ کیجئے. نمبر ایک, پہلا راز, طے کرنا کہ زندگی سے مجھے کیا چاہیے. ہمیں سے ہر ایک آج بیٹھ کے یہاں سوچے, پانچ سیکنڈ تک ٹائم لے, لکھے جو میری عمر ہے اس وقت, اس سے لے کر مرنے تک مجھے کیا کرنا ہے. لکھیے جو بھی دل کی بات ہے, جو بننا چاہتے ہیں, جو خواہش تھی, جو تمنا تھی, لکھ لیں. کسی کو آئیڈیل کیا ہوا ہے کہ ہائے فلاں کتنا خوش قسمت ہے, وہی لکھ لیں. ٹھیک ہے, لکھنا پڑے گا. پھر دوسری چیز, تعین کرنا کہ اس چاہت کی کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی. یعنی پہلی چیز کیا کرنا ہے, دوسری چیز قیمت کیا دینی پڑے گی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ چاہتوں کی قیمت نہ ہو. آج دیکھیے دنیا میں جب لوگ گھومنے جاتے ہیں اور شاپنگ بیگز بھر بھر کے لاتے ہیں, تو وہ اپنی چاہتوں ہی کی تو قیمت دیتے ہیں ٹل پہ کھڑے ہو کر. کیش رجسٹر میں چیزوں کی قیمت نہیں جاری ہوتی, ان کی چاہتوں کی جاتی ہے. کوئی چیز فری نہیں ہے اس دنیا میں, تو کامیابی کیسے فری ہو سکتی ہے؟ تو یہ تو سب پتہ چل گیا کہ قیمت تو ہوگی, دینی پڑے گی. تیسرا سوال یہ ہے کہ قیمت پھر چکا بھی دیں. بہت سارے لوگوں کو یہ پتا ہوتا ہے قیمت دینی ہے, لیکن چکا نہیں پاتے. اور قیمت چکانی, اور وہ بھی ایڈوانس میں, کامیابی خریدنے کے لیے بعد میں نہیں پہلے قیمت دینی پڑتی ہے. دنیا میں شاپنگ کے آج بہت مختلف انداز ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں بائے ناؤ پے لیٹر, بعض کہتے ہیں 3 ماہ تک فری ہے بعد میں, یہ وہ دس اینڈ دیٹ. لیکن کامیابی کے لیے قیمت پہلے دینی پڑتی ہے, پوری دینی پڑتی ہے. جتنا بڑا مقصد ہے آپ کی زندگی کا اتنا بڑا آپ کو کرنا پڑے گا. چلیے اب راز تو کھل گیا آپ کے اوپر, تو پھر یہ راز جان لینے کے بعد بھی لوگ سر اٹھا کے جینے میں ناکام کیوں ہو جاتے ہیں, یہ بھی ایک کوشچن ہے. یہ باتیں کو پہلی دفعہ تھوڑی ہم کر رہے ہیں, بیسیوں بار کے ہی سنی. تو کیا وجہ ہے کہ ہم اپنا ہدف حاصل نہیں کر پاتے؟ کئی بار خود سے ارادے کیے ٹوٹ گئے, خواب دیکھے چکنا چور ہو گئے. وجہ کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے, لوگوں کی بڑی تعداد ساری زندگی یہ طے ہی نہیں کر پاتی کہ انہیں چاہیے کیا, زندگی سے ان کی کیا آرزوئیں وابستہ ہیں. یعنی پہلی سیڑھی سے سلپ. آپ لوگوں سے پوچھے اتنے مطمئن اتنے مسرور اپنی زندگی جو جی رہے ہیں, بڑے خوش ہیں جی, سب کچھ کیا ہے, نمازیں پڑھتے ہیں, وظیفے کرتے ہیں. میں وہ ٹون نہیں استعمال کرنا چاہتی جو اس وقت میرے ذہن میں ہے. میں کسی سے پوچھ رہی تھی, ایسی بات ہوئی سنائیں کہ شکر ہے جی سب ٹھیک چل رہا, بہت اچھا کام کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, پنسورہ پڑھتی ہوں. تو میں ان کا منہ دیکھ رہی تھی, میں نے کہا مجھے بھی اللہ کبھی اتنا یقین دے دینا کہ واقعی جو تم نے کر لیا یہ کافی ہے, اب تمہیں اور کچھ نہیں ضرورت. تو کچھ لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ کرنا کیا ہے. اگر وہ طے کر بھی لیں تو کبھی درست اندازہ نہیں لگا پاتے کہ اس گھی کو پانے کی کیا قیمت چکانی پڑے گی. دیکھیں صبح جلدی اٹھنا بھی تو قیمت چکانا ہے نا, گرمی سردی کا مقابلہ کرنا بھی قیمت چکانا ہے, ذاتی زندگی کے تقاضوں کو پیچھے ڈال کر اجتماعی ضروریات کو نبھانا, یہ بھی تو قیمت ہے نا. ہر قیمت ہوتی ہے نا, روپے پیسے میں نہیں ملتی. دنیا میں آپ دیکھتے ہیں شاپنگ کے بہانے, کہتے ہیں منی دے دیں, کیش بھی لے لیں گے, کریڈٹ بھی لے لیں گے, پے پال سے بھی لے لیں گے. ہے تو پیچھے سب میں منی نا, لیکن کامیابی کے لیے ضروری نہیں کہ مان لگے. جذبے, سٹیٹس, سستی, پلانز, تفریحات, خواہشات, دل دماغ کچھ اور, گھر کے کام, ہر ایک اپنا گول سوچے. کتنا چھوٹا گول لگتا ہے نا کہ میں نے آج اپنا گھر صاف کرنا ہے, اور اس کے بعد میں نے, ٹھیک ہے ایک عورت عام ہوگی تو اس کے لیے تو یہ بہت بڑا گول ہے, لیکن کل شام تک گھر پھر گندا ہو جائے گا, ہو سکتا ہے آج شام تک ہی ہو جائے. لیکن دل گندا ہو یا روح گندی ہو یا انسان اس وقت میں کچھ اور اس سے بڑا کام کر سکے, اور صرف اس کام کے لیے پیچھے ہونا, یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کسی کو کوئی توپ دے کہ جاؤ اسے دشمن مارو اور وہ اس سے مچھر کرے. آج بہت سارے لوگ اپنی زندگی سے مچھر مارنے کا کام لے رہے ہیں, حالانکہ وہ بڑے بڑے دشمنوں کو مار سکتے ہیں. آپ سب ایسے ہی بیٹھے ہوئے نا, جیسے ایک ہفتہ 10 دن پہلے تھے. جب بھی میں ٹریولنگ کے بعد آتی ہوں نا تو میرے ذہن میں بہت ہلچل ہوتی ہے, ایکسائٹمنٹ کہہ لیں یا نہیں, لیکن جو سب سے زیادہ چیز میں اپنے اندر محسوس کرتی ہوں وہ ضرورت. اور میں ہر دن یہ کہتی ہوں ضرورت کتنی ہے, ہر اسٹیشن پہ جا کر یہی خواہش, یہی تمنا, یہی ریکویسٹ, ہمیں ادھر ضرورت ہے, ادھر کچھ کریں, کوئی کام شروع ہو جائے, کوئی کر لے کچھ بھی. یعنی اتنی ضرورت ہے اس وقت امت مسلمہ کو میری, اور میں اپنے گھر کے حرام کو دیکھوں, کھانا آج کیا پکے گا, آج کیا پہنوں گی, رات شادی میں جانا ہے. اتنی چھوٹی یہ باتیں لگتی ہیں کہ اگر کوئی بےچارا جینین بھی بات کرے تو ہنسی آتی ہے. تو کیا پتا چلا, کامیابی کے لیے شرط کے پہلے اپنا گول بنائیں, پہنچنا کا ہے, پھر اس کی قیمت دیں, درست اندازہ لگائیں, زندگی کو پانے کی کیا قیمت چکانی پڑے گی, کیا سیکھنا پڑے گا, کیا سہنا پڑے گا, کیا پڑھنا پڑے گا, کیا دیکھنا پڑے گا, کیا کھونا پڑے گا, کون سی صلاحیتیں, کون سی مہارتیں اور کون سی اہلیتیں خود میں پیدا کرنی ہوں گی, یہ آپ کو مجھے دیکھنا پڑے گا. کوئی نہیں آتی ایک اسکل تو لینی پڑے گی, تبھی تو میں کامیاب ہوں گی, شاید وہی میرے راستے کی رکاوٹ ہے. کون سی سوچیں, کون سے خیالات کون سے سوالات، کون سے رویے، کون سے جذبے، کون سے طرز عمل کے زاویے اختیار کرنے ہوں گے؟ یہ آخری بات بھی بہت اہم ہے. بعض دفعہ ہم طے کر لیتے ہیں کہ ہم نے کامیاب ہونا ہے، ہم نے انسانیت کے اندھیرے دور کرنے ہیں، الحمدللہ قیمت دینی پڑے گی، سیکھنا پڑے گا، پڑھیں گے، یاد کریں گے، پھر ٹریننگ لیں گے، وہ بھی ہو جاتا ہے. لیکن ایک چیز جو ہمارے لیے بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہے نا، وہ ہماری سوچیں. یہ جو ہمارا ٹرپ تھا، خاص طور پہ فرانس سے شروع ہوا تھا، جب پہلے نہیں، فرانس سے لے کر برلن، یہ دو آخری جو کنٹریز تھے. آپ لوگ بھی اس کے جب کبھی سنیں گے تو ہم نے اس میں ایک سیریز ریکور کی ہے، باطنی بیماریاں اور ان کی اصلاح، تکبر، غصہ، ریاکاری، بخل، پھر اسی طرح، یعنی 6-7 ٹاپک کیے ہیں. اور ہر ٹاپک کے بعد جو میں نے لوگوں کو دیکھا، یہ ایک کینہ تھا، جہاں بھی وہ میں نے کیا، میں نے جو اس کے بعد اپنے سامنے آ کے دوستوں کو روتے دیکھا، پھوٹ پھوٹ کے کئی سسٹرز آ کے روئی کہ ہم نے تو اتنا کچھ پالا ہوا. کینہ کیا ہوتا ہے؟ ایسے کسی سے بیر رکھ لینا. اور وہ کون سا دل ہے جو آج کینوں سے خالی نہیں ہے؟ بھائی بہن سے رشتہ نہیں لیا کینا، دیورانی جیٹھانی سے کینا، یعنی ہر بندہ ایسے لگتا ہے کہ اپنے بوجھ اٹھا کے بیٹھا ہوا. ایسے خوبصورت وہ ٹاپک چلا ہے نا، ہر جگہ جہاں کیا امیزنگ ریسپانس. اور جدھر کے وہ کہتے ہیں آپ کو کس نے بتایا، ہمیں تو اپنی کمیونٹی میں اسی کی ضرورت ہے. کام کرنے والوں میں کینا، کرانے والوں میں کینا، سدوں والوں سے کینے، بغض. اللہ کے بندو، یہ دل ہے یا ٹریش کین؟ سارے شہر کا گند تم نے اپنے دل میں ہی ڈالنا ہے، نکال کے پھینکو، پھر تم دیکھو کہ کتنی خیر دیتا. لفظ میں نیگیٹو اپروچ بھی کہہ سکتے ہیں. کچھ لوگوں کی چوائس اتنی گندی ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے اعمال نامے میں غیبت، چغلی، بہتان ہی پھینکنا ہوتا ہے، گھنٹوں برباد کر دیتے ہیں اپنے صرف اس نیگیٹو سوچ کی وجہ سے کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے. تو سوچ بدلنی پڑے گی مجھے اور آپ کو. اور اگر انہیں یہ سب بھی پتا چل جائے تو اس بھاری بھرکم قیمت کا سن کر ویسے ہی بہت سو کے ہوش اڑ جاتے ہیں. وہ تو پہلے اسٹیپ پہ کہتے ہیں سوری، نو نو نو، وی کین ڈو دس، اٹس امپاسبل. قیمت کو چکانے کا خیال ہی لوگوں کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. اوپر سے جب یہ پتا چلتا ہے کہ قیمت ہے بھی ایڈوانس میں ادا کرنے کی، تو بڑے بڑوں کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں. لوگ کہتے نہیں بعد میں پے کریں گے، پے لیٹر، پھر چھوڑ دو، اب نہیں ہم نے کرنا. لوگوں کو پے کرنا بہت مشکل لگتا ہے، اپنی لائبلٹیز نہیں پے کر سکتے، وہ اور کیا کریں گے. لیکن جب یہ پتا چلے کہ پورے کورس کی فیس پہلے پے کر دو، کون سے کورس کی، کامیاب ہونے کے، تو لوگ کہتے نہیں ہم سے نہیں ہوتا. لوگ سر اٹھا کے جینے کی آرزو کو اپنے آرام سکون پر قربان کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یار کون اتنی زحمت اٹھائے، بس یہی ٹھیک ہے، زیادہ پیسے کما کے ہم نے کیا کرنا ہے. دولت کی حوث اچھی چیز نہیں ہوتی، امیر ہو کے کہیں ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں، ہم جیسوں کے لیے یہی زندگی بہتر ہے. اب دیکھیں یہ مثال ہے نا ایک دنیا دار سوچ کے ساتھ، لیکن میں اس کو آپ کے جیسوں کے لیے پڑھتی ہوں کہ لوگ سر اٹھا کے جینے کی آرزو کو اپنے آرام سکون پر قربان کرتے ہیں، یعنی آرام نہیں چھوڑتے، وہ نہیں قربان کرنا، سکون نہیں زندگی کا، روٹین نہ ٹوٹے، چلو چھوڑو کامیابی چھوڑو. اور کیا کہتے ہیں، ارے دوست چھوڑو، بس اتنا کافی ہے، نماز روزہ تو کرتے ہیں نا، شرک کا پتہ چل گیا، بدعتیں چھوٹ گئی ہیں، اور کوئی ضروری ہے ہم جنت الفردوس لیں؟ کوئی بات نہیں، ہم جنت کے شروع کے درجوں میں بیٹھ جائیں گے، اتنا ہی بہت ہے. کم پہ راضی ہیں کس چیز کی؟ جنت کی. کہتے خیر ہے، ضروری کہ 100 میں سے 100 لے. ایک دفعہ ایسے کسی کی بات میرے کانوں میں پڑ رہی ہے کہ انہوں نے کہا ارے بھائی کوئی ضروری ہے ہر پرچے میں پاس ہوں، پورے نمبر نہ لے. وہ خود بھی ٹیچر تھے تو انہوں نے مثال کیا دی کہ کوئی بات نہیں، اگر دین اسلام کی کوئی ایک بات نہ بھی کی تو کوئی بات نہیں، کوئی 100/100 نمبر سارے تھوڑی لیتے ہیں. اور بات ہو رہی تھی نماز کی، تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ کو پتا کہ پیپرز میں کمپلسری کوشچن بھی ہوتا ہے، سارے دوسرے کر لیں اور کمپلسری کوشچن چھوڑ دیں آپ کے اسٹوڈنٹ تو کیا، تو کہا فیل. تو میں نے کہا نماز وہ کمپلسری کوشچن ہے. لیکن لوگ آرام طلب ہوتے ہیں. میں نے جو فیل کیا نا، سب سے بڑی رکاوٹ ہماری کامیابی اور آگے بڑھنے میں ہماری آرام طلبی ہوتی ہے، روٹین نہیں چھوڑ سکتے. ہائے ابھی تو سیٹ ہوئے تھے، اب اٹھنا پڑے گا، ہائے ابھی تو سارا کچھ مطمئن ہوا ہے، سب صحیح کیا، نہیں میں اپنی روٹین نہیں چھوڑ سکتی. اچھی زندگی کی خواہش سے بھاگے ہوئے اشتہاری لوگوں سے میری اکثر کسی ٹریننگ، سیمینار یا ٹی وی شو میں ملاقات ہو ہی جاتی ہے۔ انہی میں سے ایک شخص کو جب میں نے جھنجھوڑنے کی کوشش کی تو وہ بڑی بے اعتنائی سے بولا، بڑی بے اعتنائی سے میرا یہ کہ جسٹ لائک کیئرلیسلی، بس جناب میری تو ٹرین چھوٹ گئی ہے۔ یہ جملہ میں نے پہلی بار نہیں سنا تھا، خدا آپ کے لیے بھی یہ الفاظ نئے نہیں ہوں گے۔ اور وہ کیا؟ میری ٹرین چھوٹ گئی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے ان صاحب سے پوچھا۔ مطلب صاف ہے، اب میرا کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب زندگی بنانے کا وقت تھا میں اپنے بڑے بھائی کے بتائے ہوئے رستے پہ چلتا رہا، نہ پڑھ سکا نہ کوئی ڈھنگ کا کام سیکھا۔ اگر کام سیکھا بھی تو بھائی صاحب کی وجہ سے اس کو پورا وقت نہ دیا۔ اب میں 40 سال کا ہو گیا ہوں، میرے 6 بچے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ مجھے کام کرنے کی عادت کبھی پڑی ہی نہیں، بس زندگی چلتی رہی، گزارا ہوتا رہا۔ یعنی اب کوئی گول ہی نہیں آگے بڑھنے کا، کہ اب تو زندگی گزر گئی، اب اور بھی گزر جائے گی۔ گھر کیسے چلتا ہے؟ میں نے فکر مندی سے پوچھا۔ جواب سن لیجئے، بس اللہ چلا رہا ہے، انہوں نے معصومیت سے جواب دیا۔ آپ اس سب کو بدلنا نہیں چاہتے؟ یہ ان کا سوال ہے۔ ٹرین چھوٹ گئی ہے تو پھر کیا؟ یہ کوئی دنیا کی آخری ٹرین تھوڑی تھی۔ دیکھیے، ایک ٹرین چھوٹتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ نیکسٹ کب ہے؟ کیا آپ کی کبھی ٹرین چھوٹی ہے؟ کہ ہم سب کبھی نہ کبھی زندگی کے کسی نہ کسی شعبے میں اپنی ٹرین چھوٹ جانے کے تجربے سے نہیں گزرے؟ ٹرین چھوٹ جانا ہے کیا؟ ٹرین چھوٹ جانے سے میری مراد کیا ہے؟ اب یہ مراد لکھ لیجئے۔ نمبر 1، موقع کا ہاتھ سے نکل جانا۔ آپ سورہ بقرہ سے جوائن نہیں کر سکے، موقع نکل گیا، آل عمران کا موقع نہیں آ گیا۔ آپ سورہ بقرہ پہ اپنی دوستوں کو نہیں بلا سکیں، شروع میں آپ کو خود بھی نہیں پتا تھا یہ قرآن کیا ہے، تو آپ زور لگا لیجئے۔ آپ سورت آل عمران کے شروع میں اپنی دوستوں کو بلائیے، ہاتھ جوڑیے، پیار سے، محبت سے، درد سے ہاتھ پکڑ کر لے، کوئی بات نہیں۔ پھر اسی طرح سے پیچھے رہ جانا۔ بس اب ہم پیچھے رہتے ہیں نا، تو ہم پیچھے رہ ہی جاتے ہیں۔ آپ کے نہیں، میں نے آگے آنا ہے۔ اسی طرح ہاتھ آئی دولت کا روٹ جانا، خوشحالی کا لوٹ جانا، خوش قسمتی کا پلٹ جانا، توقعات کا پورا نہ ہونا، امیدوں کا ٹوٹ جانا، یقینی کامیابی کا شکست میں بدل جانا، آرزوؤں کا دم توڑ جانا۔ اب دیکھیں، ان میں سے کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی ہم میں سے سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمیں پوری امید ہوتی ہے یہ کام ہو جائے گا، آخری لمحے پہ نہیں ہوتا، اور آپ بالکل مایوس ہوتے ہیں، کوئی نہیں ہونا، تو ہو جاتا ہے نا۔ اسی طرح سفر کا رائے گاہ چلے جانا۔ آپ کوئی سوچ لے کر گئے گھر سے، میں فلاں چیز لے آؤں، گھوم پھر کے آگے وہ چیز ملی نہیں، اب آپ کہتے ہیں کہ یہ تو کام ہوا ہی نہیں۔ میری ٹرین چھوٹ گئی ہے کا مطلب اگر آپ کے نزدیک بھی یہ ہے کہ اب میرا کچھ نہیں ہو سکتا، تو ان صاحب کی طرح آپ کو بھی مستقبل اندھیری کوٹری کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا ہوگا۔ کیا آپ بھی مایوسی کی دلدل میں پھنس چکے ہیں؟ ٹرین چھوٹنے کی شکایت کرنے والے لوگوں کی نفسیات کیا کہتی ہے؟ ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ ان کی خود کلامیاں کیا ارشاد فرما رہی ہوتی ہیں؟ ٹرین چھوٹ جانے کے بعد ان کے تاثرات کیا ہوتے ہیں؟ ان کی کبھی نہ رولی پریس کانفرنس میں کیا بیانات جاری کیے جا رہے ہوتے ہیں؟ یعنی جب کوئی ناکام ہو جاتا ہے، اس کا موقع چلا جاتا ہے، تو اکثر لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ جملے سن لیں، وہ لوگ چیخ چیخ کے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں ٹرین چھوٹنے کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ یہی کہتے ہیں نا، شوہر کہے گا تم نے دیر کرائی، بیوی کہے گی تم نے دیر کرائی، وہ کہے گا ٹریفک بہت تھا، وہ کہتا ہے جی ہڑتال ہو گئی، سو باتیں۔ ہمت ٹوٹ جاتی ہے نا کامیابی نہ ملے تو۔ زندگی بنانے کی کوشش کرنا احمقانہ خیال ہے۔ بندہ کہتا ہے چھوڑو، ہم بیوقوف تھوڑی ہیں اب اپنی زندگی کو ضائع کریں۔ مایوسی میرا مقدر ہے، یہ بھی ایک جملہ ہوتا ہے۔ اب کوئی قدم اٹھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح کچھ کہتے ہیں، مجھے حق حاصل ہے کہ کچھ نہ کروں، بس کیونکہ مجھے کبھی ملا ہی کچھ نہیں۔ پھر اسی طرح کچھ کہتے ہیں، میری زندگی کسی اور نے جی لی ہے، یعنی زندگی میری ہے، جی کوئی اور ہے۔ کوئی کہتا ہے میری ناکامی کا ملبہ کسی اور کے سر پر ہے۔ کوئی کہتا ہے زمانے نے میرے خلاف سازش کی ہے۔ کوئی کہتا ہے مجھے پلاننگ کے تحت کامیابی سے دور رکھا گیا۔ سنتے ہیں کبھی ایسے جملے؟ بہت بہادر لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ناکامی کا ذمہ خود کو لیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ان کی عادت ہے۔ بس یہ کسی کو آگے جانے نہیں دیتے، اب ان سے کون آگے نکلے، اس طرح کی باتیں۔ میں قصوروار نہیں ہوں، اور سب سے بڑھ کے مزے کی بات پتہ کیا، کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں ٹرین نے خود میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ کیسے؟ وقت پہ آ کے، اس کو نہیں پتا میں لیٹ آتا ہوں تو رک جاتا تھوڑی دیر، ہے نا ایسی باتیں۔ کیا مصیبت ہے اس ٹرین کو ہر وقت وقت پہ آنے کی، ہر بندے کو ہم مجرم قرار دیتے ہیں سوائے اپنے۔ ٹرین کے چھوٹ جانے کا مطلب ہے کہ اب میرے لیے زندگی میں کچھ نہیں بچا، کوئی رستہ نہیں، کوئی در نہیں، کوئی کھڑکی نہیں، کوئی امکان نہیں، میں جہاں ہوں وہیں رہوں گا، یہاں سے ٹس سے مس نہیں ہوں گا۔ جو زندگی میں جینا چاہتا تھا، اس تک جانے کا اب کوئی امکان نہیں، میں یہی ٹھیک ہوں، مجھے نہ چھیڑو، میں سر اٹھا کے جینے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا۔ مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں میں گرے ہوئے، پھنسے ہوئے، دھسے ہوئے سخت جان لوگوں کو کامیابیوں کی بلندی پر لے جانا، انہیں سر اٹھا کے جینے کی ترغیب، حوصلہ اور تربیت دینا، یہ میری زندگی کا مقصد ہے۔ اس لیے میں ان کی ساری وضاحتوں اور بہانوں کے باوجود ان کے اندر کے اس انسان سے ربط جوڑنے کی کوشش میں آخری حد تک جاتا ہوں۔ جو کامیابی چاہتا ہے، سر اٹھا کے جینا چاہتا ہے۔ اسی لیے ابھی تک آپ کی جمعے کی چھٹی اپروو نہیں ہوئی۔ آپ سوچتے ہیں جمعے کی چھٹی مل گئی، بس آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو سرٹیفکیٹ دینا ہے، ایکسیلنٹ وائف، بچوں نے دینا ہے ایکسیلنٹ موم، اور مجھے پتا ہے کہ اس ایک چھٹی نے آپ کو کتنی اور آزمائشوں میں ڈال دینا ہے۔ جو کام آپ نہیں کرنے پڑتے تھے، وہ بھی کہنے انہوں نے کرو، تمہاری چھٹی ہے۔ ایک چھٹی چھوڑ کر آپ کتنے کاموں سے چھوٹ جاتے ہیں، آپ کو پتا ہے؟ لیکن یہ انسان کا خیال ہوتا ہے، اور میں کبھی ہار نہیں مانتی، یہ پتا نہیں میرے اندر کیا بات ہے، مطلب میں ہمیشہ اپنے سے بھی کراس کوشچننگ کرتی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آخری حد ہو جائے گی، پھر تو مان نہیں ہے اپنے آپ کو۔ ہم نے ایک دن تو ہم سب نے بستروں پہ لیٹنا ہی ہے نا، ہم سب کب تک بھاگیں گے؟ آپ سوچیے ذرا، کتنے دن کی زندگی ہے ہمارے پاس، کتنا وقت ہے، اور کتنے لوگوں میں اللہ نے ہمیں چنا۔ اور اگر فوجی چھٹی مانگ لیں اس دن جس دن دشمن آئے، اور چھٹی مانگ لیں اس وقت جب فلڈنگ ہو رہی ہو، جب زلزلہ آیا ہو، آپ تو مشکل حالات کے لیے تیار ہو رہے ہیں، آپ کو کیوں اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں پریشان کرتی ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں یہ، صرف آپ خوش ہو کے کام کریں نا گھر کا، تو ایک گھنٹے میں کر لیں گے۔ جوش ہو بس آپ کو اس دن کوئی، کیا آج رات میں نے کچھ کرنا ہے، یا مہمان آ رہے ہیں، یا کوئی بھی آ رہا ہے، میکے سے آ رہے ہیں، یا جس دن ویسے ہی آپ بڑے خوش ہیں، اس دن دیکھیے گھر کا کام۔ اور عام دنوں میں آپ دیکھیے اپنی سپیڈ تو دیکھیں قدم اٹھانے کی۔ میں کسی کو اپنے سے دیکھ رہی تھی بایا اتارتے ہوئے، تو میں نے پورا ان کو آبزرو کیا، اتنے پریم سے، پریت سے انہوں نے کوٹ اتارا، سلیکے سے ہینگر پہ ڈالا، پھر کوٹ اتارا، پھر اسکارف اتارا، پھر کم از کم پانچ منٹ وہ وارڈ روم میں تھی، تو میں ان کو دیکھ رہی تھی آفس سے نا، تو سوچی تھی اسی سوئچ سے گھر کے بھی تو کام کرتی ہوں گی نا، سوچنے کی بات ہے نا۔ گیٹ مور فروم لائف، ہم بار بار نہیں رہیں گے، یقین کریں ہمارے پاس بہت تھوڑا وقت ہے۔ قیامت کے دن ہمیں حسرت آئے گی کہ لولا اخرتنی الی اجل قریب، موت کے وقت حسرت آئے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنتی کو جنت میں کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا سوائے ان لمحوں کے جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئے۔ ایک کام کر کے دیکھے خود سے، ایک ہفتہ پورا لے آج سے اگلے ویک تک، گھر کا کام جوش کے ساتھ کریں، اور گھڑی دیکھ کر کریں۔ ہمارے اندر جوش نہیں ہوتا، ہم سوچ فریج بھی ایسے کھولتے ہیں کہ آپ پکاؤ، اور سے سوچتی ہوں اگر اوپر کوئی ویڈیو بن رہی ہو ہماری، اور کوئی کیمرہ کھو چل رہا، اس کو کیا کروں، ادھر ریچا اس کو رکھا نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، ہمارے کام کرنے کے انداز میں بڑی نزاکت ہے۔ میری ٹرین چھوٹ گئی ہے، کا اشتہار لگائے پھرنے والے، کامیابی سے مفرور اشتہاری لوگوں سے کوئی پوچھے کہ ٹرین چھوٹنے کا الزام دوسروں پر لگانے سے انہیں آج تک کوئی فائدہ ہوا؟ آپ الزام گھر کے چھوٹے بچے کو دے دیں، اکثر عورتیں سب سے چھوٹے بچے کا نام لے لیتی ہیں، یہ بڑے کام بگاڑتا ہے، میں ٹھیک کرتی ہوں یا خراب کرتا۔ تو کتنے لوگ ہیں جو کیا کہتے ہیں کہ ٹرین چھوٹ گئی، وہ الزام دوسروں پر لگاتے ہیں، فائدہ کیا ہوا؟ بالکل نہیں۔ تو یک زبان ہو کر کہیں گے بالکل فائدہ نہیں ہوا، ٹرین چھوٹ جانے کے الزام کی زد میں کوئی بھی آئے، کامیابی اور خوشحالی کی بارش کی زد میں الزام تراش کبھی نہیں آئے گا۔ کیا ٹرین چھوٹ جانے کے بعد جھگڑے میں الجھے ہوئے، منہ پر اپنے غصے کی بھڑاس نکالتے ہوئے آگ بگولا لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے؟ کئی بار یہ لوگ اتنی دیر تک اتنے انہماک سے غصہ فروشی اور الزام تراشی کرتے ہیں کہ انہیں یہ احساس نہیں رہتا کہ ساتھ والے پلیٹ فارم پر انہی کی طرح کے گاڑی چھوٹ جانے کے بعد ذرا سنبھلنے والوں کو اپنے ساتھ لے جا چکی ہوتی ہے۔ کیا سمجھ آئی؟ کہ ٹرین تو چھٹی تھی، آپ شکوے کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ جن کی چھٹی تھی وہ اس سے اگلی ٹرین لے کے جا چکے ہیں اور آپ کھڑے شکوے کر رہے ہیں۔ کیا پتا چلا؟ کہ ناکامیوں کا شکوا کرنا یا دوسروں کے کندھے پہ تلوار رکھنے کی بجائے آپ موقع دیکھیے کہ اگلی ٹرین کب آئے گی اور آپ انشاءاللہ اس کو نہ چھوڑیں، یہ اگلی خیر کی بات ہوگی۔ لیکن کیا گاڑی چھوٹ جائے گی تو جینا چھوڑ دیں گے؟ یہ خود سے پوچھیے۔ آگے بڑھنا چھوڑ دیں گے؟ اپنے خوابوں کا تعاقب چھوڑ دیں گے؟ اپنے پیاروں کو کمتر زندگی کے آسرے چھوڑ دیں گے؟ سر اٹھا کے جینا چھوڑ دیں گے؟ گاڑی چھوٹ جائے تو کیا واقعی کچھ نہیں بچتا؟ کیا زندگی کو خیر بات کہہ دینا درست فیصلہ ہوگا؟ یعنی ناکامی کی وجہ سے اب اپنی جان ہی لے لینا؟ کیا خوابوں سے دست بردار ہو جانا صحیح لاحق عمل ہوگا؟ کیا سر جھکا کے جیتے رہنا آپ کے لیے جائز ہو جائے گا؟ بہانے باز اور الزام تراش لوگوں کے لیے سب جائز ہے، وہ اپنے بہانوں کے دفاع میں آپ تک لڑتے رہیں گے، وہ ٹرین چھوٹ جانے کا سوگ عمر بھر مناتے رہیں گے، تاہم اگر وہ سوگ سے فارغ ہو جائیں تو ٹرین چھوٹ جانے کے بعد بھی امکانات کے کھلتے ہوئے دروازوں کو اپنا منتظر پائیں گے۔ اپرچونیٹیز ہمیشہ ہوتی ہے اور کوئی چانس آخری چانس نہیں ہوتا۔ ٹرین چھوٹ جانے کے سوگ کو عمر بھر کا روگ مت بنائیے، اس کو لکھ لیں، ٹرین چھوٹ جانے کے سوگ کو عمر بھر کا روگ مت بنائیے۔ سوگ سے نکلیے، جلدی نکلیے، ابھی نکلیے، عزم کے ساتھ نکلیے، امید کے ساتھ نکلیے۔ مجھے پتا ہے کہ ٹرین چھوٹ جانے کا دکھ کیا ہوتا ہے، مجھے پتا ہے کہ دیوار کے ساتھ لگ جانا کسے کہتے ہیں، مجھے پتا ہے کہ مایوسی کے اندھیروں سے نکل کر خود کو ایک اور کوشش گویا ایک اور ناکامی کے لیے تیار کرنا کتنا کٹھن ہوتا ہے۔ میں ہر بار اپنی ٹرین چھوٹ جانے کے بعد الزام تراش بنتا رہا، یعنی دوسروں پہ الزام دیتا رہا، فائدہ کچھ نہ ہوا۔ خوشحالی کی ٹرین، کامیابی کی ٹرین، صحت اور تندرستی کی ٹرین، امیدوں کی ٹرین، اللہ سے رابطے کی ٹرین، رشتوں کی ٹرین، دوستی کی ٹرین، محبت کی ٹرین، یعنی ہر ایک انسان کی زندگی کی مختلف ٹرینیں ہوتی ہیں۔ کسی کی صحت دن بدن خراب ہو رہی ہے، کوئی کامیابیوں سے دور ہے، کسی کے رشتہ دار اس سے خوش نہیں ہیں، کسی کی محبتیں اس سے روٹھی ہوئی دکھتی ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے۔ تو پھر میں اس کے باوجود آج یہاں کیسے پہنچ گیا؟ صرف اس سوچ کے خلاف بغاوت سے کہ اب میرا کچھ نہیں ہو سکتا، یعنی میں نے اور آپ نے اپنے اندر سے جس سوچ کو نکالنا ہے نا، وہ یہ، اب میرا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ٹرین چھوٹنے کے بعد الزام تراشی کی بجائے جب میں نے پہلی بار خود سے پوچھا کہ اور کیا ہو سکتا ہے، تو میری زندگی بدل گئی، میں الزام تراش سے موقع تراش بن گیا۔ یہ لکھیے، الزام تراشی کی بجائے موقع تراشی کیجئے، موقع بنائیے، یعنی خود موقع بنا لیجئے۔ مجھے موقع شناس بننے کے گر بھی آ گئے، میں بہانے بازی سے ذمہ داری کے سفر پہ نکل کھڑا ہوا، خوابوں کی قربانی کی بجائے خوابوں کی خاطر قربانی کی راہ اختیار کی، یعنی خواب نہیں قربان کرنے بلکہ خوابوں کی خاطر قربانی کرنی ہے۔ رستے خود بخود کھل گئے اور پھر کھلتے ہی چلے گئے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی کی ٹرین چھوٹ جائے تو اس کے بعد وہ کیا کرے؟ گاڑی چھوٹ جانے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ گاڑی چھوٹ گئی ہے تو رونے دھونے کی بجائے پہلی بات اس گاڑی کا پیچھا کریں۔ گاڑی کا تعاقب گویا کے خوابوں کا تعاقب ہے، اچھی زندگی کا تعاقب ہے، پھر پیچھے ہٹنے کا، رک جانے کا، مڑ آنے کا اور بھاگ جانے کا امکان بیچ میں آ کہاں سے گیا؟ اگلی گاڑی کے آنے کا انتظار کریں، یہ دوسری چیز ہے۔ گاڑی ہی تو چھوٹی ہے، منزل تو نہیں روٹھی، یہ بھی نوٹ کیجئے۔ منزل تو اپنی جگہ پہ موجود ہے نا، ایک گاڑی نہیں ملی اگلی لے لیں، بیچاری گاڑی کو اتنی اہمیت ہی کیوں دے رہے ہیں؟ گاڑی کی بجائے نظریں ہدف پہ، منزل پہ اور خوابوں پہ کیوں نہیں رکھتے؟ گاڑی چھوٹ گئی ہے کا مطلب منزل منہ موڑ گئی ہے تو نہیں، یعنی منزل تو موجود ہے، اگلی گاڑی کے انتظار کا کیا مطلب ہے؟ غلطی، کوتاہی یا پہلی گاڑی چھوٹ جانے کی وجوہات کو نہ دہرانے کا عہد کرنا، یعنی دوبارہ بولتی ہوں، کیا مطلب ہے اگلی گاڑی کا انتظار کرنا؟ غلطیوں، کوتاہیوں اور پہلی گاڑی کی چھوٹنے کی وجوہات کو نہ دہرانے کا عہد کرنا، یعنی اپنی عادتیں بدل لیجئے، گاڑی چھوٹی کیوں؟ لیٹ نکلے تھے، جلدی نکلی، سستے چست ہو جائیں۔ انتظار میں رہنے کا مطلب دراصل تیار رہنا ہے، خالی انتظار سے اگلی گاڑی کا ٹکٹ تھوڑی مل جائے گا۔ آپ کو انتظار سو کے نہیں کرنا، گپ شپ لگا کے نہیں کرنا، پلیٹ فارم یا سٹاپ چھوڑ کے نہیں کرنا، خود کو تیار کرنا اور تیار رکھنا ہی اگلی گاڑی پکڑنے کی ضمانت ہے، ورنہ کیا پتا آپ تیار نہ ہو اور یہ ٹرین بھی چھوٹ جائے۔ کتنی بار آپ نے ٹرین چھوٹ جانے کے بعد بس ٹرین کا رخ کیا، یعنی ٹرین نہیں ملی تو بس لے لیجیے؟ موقع تراش لوگ ٹرین چھوٹ جانے کے بعد بس پکڑ کے اگلے اسٹیشن پہ دوبارہ ٹرین میں سوار ہو جاتے ہیں۔ کئی بار تو ٹرین کے اگلے اسٹیشن پر آنے سے پہلے ہی وہاں انتظار فرما رہے ہوتے ہیں، بس چھوٹی ہے تو ٹرین پکڑ لیں گے، ٹرین چھوٹی ہے تو بس پکڑ لیں گے۔ ایک سواری پر زیادہ بھروسہ مت کریں، کوئی بھی سواری پکڑ لیں۔ مجھے تو بس اتنا پتا ہے کہ منزل پہ پہنچنا آپ کے لیے جتنا ضروری ہوگا، امکانات کے اتنے ہی در آپ پر آپ ہی آپ کھلتے جائیں گے۔ کیا آپ کسی ایسے شخص کو نہیں جانتے جس نے منزل پہ پہنچنے کا ایسا پکا ارادہ کیا کہ بسوں ٹرینوں کی ہڑتال کے باوجود وہ کسی ٹرک، ٹرالے، کنٹینر، ٹریکٹر، ٹرالی، بیل گاڑی، چنگچی یا سائیکل پر بیٹھ کر اپنی من پسند جگہ پر پہنچ گیا؟ کیا آپ نے خود کبھی ایسا کر کے نہیں دکھایا؟ یعنی جن کو پہنچنا ہوتا ہے آلٹرنیٹ لے لیتے ہیں۔ منزل پر پہنچنے کا عزم جتنا مضبوط ہوگا، میری گاڑی چھوٹ گئی ہے کی شکایت اتنی کمزور ہوگی۔ اب آخری لفظ ہیں کیا کہ خوابوں کی پکار پر لبائی کہنے والے تو گاڑیوں بسوں کا انتظار ہی نہیں کرتے، وہ تو بس نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے پیدل حج کرنے والوں کے بارے میں کبھی نہیں سنا؟ انہیں کون سی چیز کھینچ لاتی ہے؟ آبلا پائی، یعنی پاؤں میں آبلے چھالے پڑے ہوتے ہیں۔ آبلا پائی کے باوجود لوگ اپنے ہدف کی طرف کیسے بڑھتے رہتے ہیں؟ اس کی اس سے بہتر مثال کہاں ملے گی؟ کیا آپ نے خود کبھی شکایت بازی کی بجائے پیدل مارچ نہیں کیا؟ کھڑے رہنے کی نسبت چلتے رہنا کہیں بہتر ہے، چلنے والوں کے لیے رستے آسان ہو جاتے ہیں۔ گاڑی چھوٹ جانے پہ رونے کی بجائے آپ مخالف سمت میں آنے والی گاڑی پر بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ اپنے کالج سے فاروق آباد جانے کے لیے ہمیں کبھی میں یا چھت پہ بھی سیٹ نہیں ملتی تھی، ہم فاروق آباد کی بجائے شیخوپورہ جانے والی بس میں بیٹھ کر اس جگہ پہنچ جاتے جہاں سے فاروق آباد جانے والی ویگنیں بسیں چلتی تھیں۔ 10 میں سے 9 دفعہ ہمیں چھت پہ تو ضرور سیٹ مل ہی جاتی تھی۔ کئی بار منزل پہ پہنچنے کے لیے ایک آدھ قدم پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے، لیکن پیچھے ہٹنے کا بس پائی نہیں ہونا چاہیے۔ 2-4 قدم پیچھے ہٹ کر لمبی چھلانگ لگانے کا منظر کس نہیں دیکھا؟ وقتی طرف انسان تھوڑا سا پیچھے بھی ہوتا ہے نا تو ایک نئی طاقت کے ساتھ آگے آتا ہے۔ گاڑی چھوٹ گئی ہے، کوئی راستہ نہیں نکل رہا تو گاڑی خود بنا لیں، اپنی گاڑی خود بنا لیں، اپنی سمت بدل لیں، منزل بدل لیں، ہدف بدل لیں، راستہ بدل لیں، لائحہ عمل یعنی طریقہ کار بدل لیں، بس ایک چیز نہ بدلیں۔ آپ بتائیں وہ کیا؟ سر اٹھا کے جینے کا عزم نہ بدلیں کہ میں نے کچھ کرنا ہے۔ جب تک آپ کے اندر سر اٹھا کے جینے کا عزم ہے، آرزو زندہ ہے، جذبہ ہے، آپ باہمت ہیں، آپ مخلص ہیں، جان توڑ کوشش کر رہے ہیں، تو کسے خبر کہ منزل خود چل کے آپ کے پاؤں پڑ جائے، راستے خود بخود آپ کے قدموں تلے بچھتے چلے جائیں۔ کس کے بسوں، ٹرینوں، گدا گاڑیوں، چنگچی، رکشوں اور آبلا پاؤں سے قطع نظر منزل کی طرف روانہ رہنے والوں پر کب ہوائی جہازوں کے بزنس کلاس کے دروازے کھل جائیں؟ دنوں میں طے ہونے والی مسافتیں منٹوں میں طے ہو جائیں، ایک سے دوسرے سٹاپ تک جانے سے گھبرانے والے دنیا بھر کی سیروں کے مزے لوٹیں، دنیا کے بہترین ہوائی جہاز اور ان کی بہترین سیٹیں، پائلٹ اور سٹاف ان کا استقبال کریں، بہترین ہوٹلوں کے ایگزیکٹو فلور کے عالیشان ان کی آرام گاہ بنیں، دنیا کے بہترین بیچ، ریزورٹس، آئی لینڈ اور سیر گاہیں ان کے لیے چشم برا ہوں، اور کب خوابوں میں بسنے والی زندگی ان کے لیے حقیقت کا روپ دھارے سامنے آن کھڑی ہو۔ سچ ہے نا، کبھی لوگوں نے سوچا بھی نہیں ہوتا اللہ ان کو وہ بھی دے دیتا ہے۔ آپ تو چھوٹی چیز سوچتے ہیں، اللہ تو بہت بڑی دے دیتا ہے۔ پکنک اسپاٹ، جزیرے، سیر گاہیں، وادیاں، ساحل، پہاڑ، جنگل، میوزیم، سڑکیں، تاریخی مقامات، پلازے، عمارتیں، ریسٹورانٹ، جھیلیں، آبشاریں، دریا اور پرفضا مقامات دیکھنے کی آپ کی آرزو بھی میری طرح پوری ہو سکتی ہے۔ بس اتنا کیجئے، کبھی گاڑی چھوٹ جانے کی شکایت نہ کیجئے۔ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ آئندہ کبھی آپ کی گاڑی نہیں چھوٹے گی، ہاں اس بات کی گارنٹی ہے کہ گاڑی چھوٹنے کے بعد بھی امکانات کی ایک پوری دنیا آپ کے سامنے کھڑی ہوگی، لیکن آپ وہیں کھڑے مت رہیے، آگے بڑھیے، حدو حساب امکانات سے، اسباب کے ذریعے دوستی کیجئے، انسان تراشی کی بجائے موقع تراشی کا فن سیکھیے، انتظار کی بجائے خود کو تیار کیجئے۔ یاد رکھیے، پوری دنیا انتظار کر رہی ہے آپ کے سر اٹھا کے جینے کا۔ ان لوگوں کے انتظار کو طویل مت کیجئے۔ آپ کے سر اٹھا کے جینے سے کتنے لوگوں کا سر اٹھ جائے گا، کچھ کا فخر سے اور بہت سو کا ان ثمرات کی وجہ سے جو آپ کے باعث ان تک پہنچیں گے۔ پھر گرا دیجئے بے سود بہانوں کی دیواریں اور نکل کھڑے ہوئیے، اپنے خوابوں کی جستجو میں رہیے۔ رکھ دیجیے آج پہلا قدم سر اٹھا کے جینے کی راہ پہ۔ تہیا کر لیجئے کہ نہ صرف آپ نے دنیا کو سر اٹھا کے جی کے دکھانا ہے، بلکہ دنیا کو سر اٹھا کے جینا بھی سکھانا ہے۔ دنیا آپ کی منتظر ہے، تو پھر بتا دیجئے دنیا کو کہ سر اٹھا کے کیسے جیا جاتا ہے۔ اب آپ بتائیں آپ نے کیا سیکھا، کیا فائدہ ہوا آپ کو آج کی بات سننے کا؟ کوئی پریکٹیکل چیز، کوئی سوچ، ہاتھ کھڑا کر لیں۔
سنتے ہوئے بالکل ٹیرک تھی کہ جب سنتے ہیں نا کامیابی، تو ایسے آتا ہے کہ خوبصورت راستہ، تو پھر میں دیکھ رہی تھی کہ کامیابی کا راستہ خوبصورت راستہ، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر چلنے والے لوگ بھی خوبصورت ہی ہوں گے۔ اور میں یہ پہلے کہہ رہی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ صراط المستقیم بھی کامیابی مفلح ہوں کامیابی کا ہی راستہ ہے نا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا خوبصورت بنانا چاہتے ہیں کہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہم اس راستے پہ چلیں۔ میری اس سے ان شاء اللہ ساری جو آپ لوگوں نے شیئر کیا وہ بھی اپنے لیے لی ہے۔
بالکل، جب لفظ کامیاب بولتی ہوں پتہ نہیں کیوں میرے وہ لاشعور میں چپکا ہوا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تصور، وہ کر سکتے تو ہم کیوں نہیں، وہ کامیاب تھے تو ہم کیوں نہیں، کہ جن کا ذکر اللہ نے نماز کا حصہ بنا دیا اور جن کے لیے اتنی خوشخبری ہیں قرآن کی، اتنی آیتیں ابراہیم کے لیے، سوچئے ذرا ان کی زندگیاں، ان کے ریسورسز، ان کے اس کیا تھا، اور آج ہم اور آپ نیم سر سے پاؤں تک ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو آج کے بعد کبھی بھی شکوا نہیں کرنا اپنے حالات کا، اپنی مجبوریوں کا۔ مجبور لوگ پتہ نہیں اللہ کو کیسے لگتے ہوں گے، مجھے تو نہیں اچھے لگتے۔ لوگ سوچتے ہیں مجبوروں پہ ترس آتا ہے، مجھے غصہ آتا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ اسٹرانگ بنے، آپ ایسے بنے کہ لوگوں کو آپ کو دیکھ کر لگے کہ واہ یہ کامیاب لوگ ہیں۔ دبے پسے جبے لوگ تو غلام ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اندر آجزی بھی ڈالے اور ہم اپنی اس چھوٹی سی زندگی سے کچھ ایسا بڑا کام کروا کر جائیں کہ بعد میں لوگ ہمیں دعائیں دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ الحمد لله، ہمارا بہت ہی خوبصورت، بہت ہی موٹیویٹنگ سیشن ہے نا۔ کیا سیکھا آج آپ لوگوں نے، آج کے سیشن سے اپنے لیے کیا سیکھا آپ نے؟ وقت بوسٹ اپ کرتے ہیں نا اس طرح کے سیشن ہے نا ہمیں کہ کبھی بھی مایوس نہیں ہونا. اگر سارا اس کا دیکھا جائے آج کے کا کیا تھا نا کہ نیڈ ٹو پری پے دی پرائز آف سکسیس, بہت ہی خوبصورت بات ہے یہ بھی کہ کچھ حاصل کرنے کے لیے ہمیں پھر اس کے لیے پے پرائز اس کی پے کرنی ہے نا, وہ پہلے ہی پے کرنی ہے, یہ نہیں کہ پہلے ملے گی تو پھر پے کرنا ہے. نیڈ ٹو گیٹ آن دا ٹرین, بالکل اگر ہم اسٹارٹ لیں گے نا وہی بات ہے پھر ہی آگے ہم کچھ کر سکیں گے نا. تو آپ نے راز دیکھا نا پہلے کس سار اٹھا کے جینے کا, جو آج ہم نے ماشاء اللہ پوری سیریز ہے ہر دفعہ ہمیں ایک نیا ملتا ہے. تو آج ہم نے کیا دیکھا, کیا تھا شروع میں تین پوائنٹ کیا تھے کہ کیا آپ نے کرنا ہے, جو ہمارے کرنے کی تھی بات کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے قیمت کیا دینی ہے, کہ مجھے زندگی کا مقصد ہمارا کیا ہے نا, ہے نا نہ اس نے آخرت پہ تو راستے آسان ہو جاتے ہیں. بالکل قیمت پہلے دینی ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے کیا سمجھ آئی آپ کو, قیمت کیسے دینی ہے آپ نے, پہلے کیسے دینی ہے قیمت. آپ لوگ کچھ آپ لوگ کو ہماری اگر ہم دیکھیں چلیں, اگر ہمارا جو کورس ہے ہم دیکھیں ہماری منزل کیا ہے, کیا ہے ہماری منزل, ہماری سب کی منزل کیا ہے, منزل ہم لوگوں کی کیا, اگر ہم دیکھیں ہماری منزل آخرت ہے نا, ایسے ہی ہے نا جنت الفردوس ہے نا. تو یہ تو سارے ٹولز ہیں نا, اگر یہ ایک کورس ہے جو یہ ہمیں اس راستے پہ لگا دیا اس نے ہے نا. اگر کسی کا وہی بات ہے نا, اگر کسی کا مس ہو گیا, ہمارے ساتھ شروع میں کتنے لوگوں نے جوائن کیا تھا سبحان اللہ نا, تو کچھ آ جاتی ہیں چیزیں ایسی آ جاتی ہیں راستے میں چھوٹ کے ان کے, لیکن تو یہی تو نہیں اور راستے ہیں ہے نا. پھر یہ نہیں کہ اسی پہ بس پھر یہ کہہ کے بیٹھ جائیں کہ بس میں نے تو جوائن کرنا تھا یا کیا تھا تو وہ مس ہو گیا تو اب میں کچھ نہیں کر سکتی. یا کئی لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے جو کرنا تھا وہ کر لیا, اب ہم کیا کرنا ہے. اٹس نیور ٹو لیٹ ہے نا, ایسے ہی ہے نا کہ مایوس نہیں ہونا نا, اٹس نیور ٹو لیٹ, اپرچونیٹیز دیکھنی ہم نے, بجائے کہ یہ کہ اگر ہمارا کوئی کام رہ گیا مس ہو گیا. ٹرین چھوٹنے کا مطلب یہی ہے نا کہ کوئی موقع مس ہو گیا ہم سے ہے نا, تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ شکایتیں نہیں کرنی. تو آف کورس آپ لوگ جیسے اب یہ کر رہے ہیں کورس کر رہے ہیں سیکریفائز کرتے ہیں, بہت سارے لوگ اپنی جاب کو سیکریفائز کرتے ہیں, اپنی نیند کو سیکریفائز کرتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو پہلے سے پہلے ہم خرافات میں پڑے ہوتے ہیں. کچھ تو چلے جابس اور یہ ہے, اس کے علاوہ ہم ٹائم ویسٹ کرتے ہیں نا, تو لیکن پھر ہم اپنے نفس کو سیکریفائز کرتے ہیں, نفس کو دباتے ہیں اپنے ہے نا. تو یہ ساری قربانی ہے نا, یہ ہم اس کی قیمت پے کر رہے ہیں نا. لیکن جب ہمیں پتا ہے کہ منزل اتنی خوبصورت ہے تو پھر کام کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے نا, پھر وہ دل کی خوشی بن جاتا ہے, آپ کی مجبوری نہیں رہتی. تو جیسے ابھی آپ کو ایک ایکٹیویٹی بھی دی نا جو استاذہ جی نے, کہ پورے ایک ویک کے لیے کر کے دیکھیں کوئی بھی کام جو آپ کو مشکل لگتا ہے اس کو, کیا ایکٹیویٹی کیا تھی آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے, جوش کے ساتھ خوشی کے ساتھ کرنا ہے. جیسے کبھی کسی نے آنا ہوتا ہے نا, کسی گیسٹ نے آنا ہوتا ہے, تو وہی کام جو ہم نے دو گھنٹوں اگر تو پہلے سے پتا ہوتا ہے ہم پہلے سے پلان کر لیتے ہیں. کبھی اچانک ایسے ہوتا ہے نا کہ پتہ چلتا ہے اچانک سے گیسٹ آ رہے ہیں, تو پھر ہم کیا کرتے ہیں وہی کام, ہمارا کام کتنی جلدی ہو جاتا ہے, کیا ہوتا ہے ایکسائٹمنٹ میں کرتے ہیں نا ہم, ہے نا ایسے. اور کہیں تو دور جانے کی ضرورت نہیں, اپنے کورس کی ہی ہم دیکھ لیں, مثال لے لیں, جس دن ہماری کلاس ہوتی ہے ہمارے کام زیادہ آرگنائز ہو جاتے ہیں نا, جلدی جلدی سے ہم کلاس کے شروع ہونے سے پہلے سپیڈ بڑھا دیتے ہیں نا خوشی سے ہم, اور پھر ہم اس دن ہم پھر جلدی جلدی سے کام سارے کر لیتے ہیں کہ ہمیں کچھ کرنا ہے. تو یہی زندگی کا, پوری زندگی کا ہم یہی اصول رکھیں نا کہ ایک 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 منٹ کی ہم ویلیو کریں, ٹائم کو دیکھ کے. یہی ہمیں ایکٹیویٹی میں سادہ جی نے بتایا نا کہ جوش اور خوشی سے کام کریں اور ٹائم کو دیکھ کے کام کریں. اب ایک منٹ بھی لگتا ہے بہت زیادہ ہے, بہت کچھ کر سکتے ہیں. نیور فیل بیفور, بالکل سبحان اللہ. یہ بھی اس کا الحمدللہ قرآن کا ہی ایک ہے کہ وہ ہمیں ٹائم کی ویلیو کرنا سکھاتا ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی تو کہتے ہیں نا ان الانسان لفی خلاص ان الانسان لفی خسر, کہ انسان گھاٹے میں نا, کہ برف والے کی طرح, کہ جس کی برف جو برف بیچنے والا ہوتا ہے اس کی برف ہر لمحہ پگھل رہی ہوتی ہے, اس کو اگر جلدی جلدی میں ڈلیور کروں نا. تو اسی طرح اگر ہم ٹائم کو دیکھیں کہ ہم اپنے ٹائم کو ضائع نہیں کریں ہے نا, کہ اس کو جتنا ہم اس کو اویل کر سکیں,
تو وہی پھر سبحان اللہ ایک ہی وہی ایک ہی ٹائم ہے سب کے پاس, لیکن جو لوگ اس کی ویلیو کرتے ہیں وہ پھر اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں, جو پھر اپنی آرام طلبی کو اپنے سکون کو نہیں سیکریفائز کرتے وہ پھر دیر دی ٹو سر رائٹ, ایسے ہی ہے نا. تو پھر اپنے لیے یہ اپنی ایکٹیویٹی میں رکھیں آپ, ٹھیک ہے, کہ موقع ڈھونڈنے ہم نے, اگر ایک موقع مس ہو جاتا ہے تو ہم نے موقع ڈھونڈنے ہیں, بجائے رونے دھونے کی بجائے وہی کہ زندگی کی گاڑی میں اگر ہم پیچھے ہی دیکھتے رہیں گے بیک میرر میں تو ہم آگے نہیں جا سکیں گے, آگے دیکھیں اور موقع دیکھیں, اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو. ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو سبحان اللہ اس کے ساتھ 100 اور دروازے کھلتے ہیں, ایسے ہے نا. تو کوشش کس بات کی ہے کہ ہم نے ہمت نہیں آنی, کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا, اور منزل پہ پہنچنا, کیونکہ یہ جو گاڑی نکل گئی ہے تو ٹول ہے راستے کا, منزل تو نہیں, منزل تو وہی ہے, ایک موقع چلا گیا تو دوسرا ڈھونڈے. جو رہ گئے جو لیٹ ہو گئے ابھی بھی, ابھی بھی آپ لوگ بھی اپنے فرینڈز کو بھی بلائیں, آپ ہمارے آخری والے سپارے چل رہے ہیں نا, اور یہ بہت ہی خوبصورت ہے, جنہوں نے نہیں بھی پہلے بھی سنا یا کوئی بھی اپنے ان کو انوائٹ کرے. مجھے لگتا ہے زندگی کی گاڑی چھوٹ رہی ہے تو ہر موقع کا فائدہ اٹھانے کی کوشش میں بھاگتے ہیں. ٹھیک بالکل, کہ اگر یہ احساس کرنے کی بات ہے نا, لیکن کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں, انہوں نے بنایا ہی نہیں اپنا ٹارگٹ سے نہیں میدر ہیپی, ہم نے اس سے نہیں ہیپی ہونا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم کیا نہیں کر رہے جو ہم کر سکتے ہیں. یہ اسی میں کامیابی کا راز ہے, کبھی بھی اس میں دین کے معاملے میں تھوڑے پہ راضی نہیں ہونا ہے نا, کیونکہ دنیا کے معاملے میں تو ٹھیک ہے لیکن دین کے معاملے میں ہم نے تھوڑے پہ راضی نہیں ہونا. جتنا بھی ہم سیکھتے ہیں سبحان اللہ قرآن کا تو یہ ایک معجزہ ہے نا, اس کا میریکل ہے کہ جتنا بھی ہم سیکھتے ہیں ہمیں اپنی بے علمی کا احساس اور زیادہ ہوتا جاتا ہے, اور پھر اور زیادہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کتنا ہم نے ٹائم ضائع کیا ہے. تو بس پھر عقل مند کون ہے کہ وہ ابھی جو حال میں ہمارے پاس ٹائم ہے, دیر از آلویز چانس, لیکن ایک وہ وقت آئے گا جب ہماری موت ہے کہ اس کے بعد پھر کوئی چانس نہیں ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں, اگر ہمیں اس دن کی حسرتوں سے بچنا ہے تو ہمیں آج اپنے آج کو اویل کرنا ہے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو بھی سیکھتے ہیں اس کو اپنے عمل میں لے کے آئیں, اس سے بہترین فائدہ اٹھائیں, اور جو بھی کام کریں ہم احسان کے لیول پہ کریں نا. ٹھیک ہے, تو ابھی آپ ہم لوگ جو ہے ابھی آپ لوگوں کی بریک کا ٹائم ہے, انشاءاللہ 10 منٹ کی بریک لیں, اپنی جگہ سے اٹھیں. کچھ لوگ جگہوں پہ نماز کا ٹائم ہو گیا, اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں, تو اس کے بعد ہم اپنی کلاس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا, کہ جو میرے غم میں بھلا گیا اس میں نے دل سے بھلا دیا, کہ جو میرے غم میں بھلا گیا اس میں نے دل سے بھلا دیا, جو جمال روح حیات تھا, جو دلیل راہ نجات تھا, جو جمال روح حیات تھا, جو دلیل راہ نجات تھا, اس کی راہ بر کے نقوش پا کو مسافروں جو میرے غم میں بھلا گیا اس نے دل سے بھلا دیا, یہ میری عقیدت بے بسر, یہ میری ارادت بے ثمر, یہ میری عقیدت بے بسر, یہ میری مجھے میرے دام
نہ سنم دیا نہ خدا دیا کہ جو میرے غم میں بھلا گیا اسے میرے نے دل سے بھلا دیا تیرے حسن خلق کی کرم میری زندگی میں نہ مل سکی تیرے حسن خلق کی کرم میری زندگی میں نہ مل سکی میں کسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا کہ جو میرے غم میں بھلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا تیرا نقش پا تھا جو رہنما تو غبار راہ کی کہکشاں تیرا نقش پا تھا جو رہنما تو غبار راہ کی کہکشاں اسے کھو دیا تو زمانے بھر نے ہمیں نظر سے گرا دیا اسے کھو دیا تو زمانے بھر نے ہمیں نظر سے گرا دیا کہ جو میرے غم میں بھلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا میرے رہنما تیرا شکریہ کروں کس زباں سے بھلا ادا میرے رہنما تیرا شکریہ کروں کس زباں سے بھلا ادا میری زندگی کی اندھیری شب میں چراغ فکر جلا دیا کہ جو میرے غم میں بھلا گیا اسے میں دل سے بھلا دیا کبھی اے عنایت کم نظر تیرے دل میں یہ بھی کسک ہوئی کبھی اے عنایت کم نظر تیرے دل میں یہ بھی کسک ہوئی جو تبسم روح زیست تھا اسے تیرے غم نے رلا دیا جو تبسم روح زیست تھا اسے تیرے غم نے رلا دیا کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا کہ جو میرے غم میں بھلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا کہ جو میرے غم میں بھلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا
کیوں چمن میں بے صدا مثل رم شبنم ہے تو لب کشا ہو جا سرودِ بربطِ عالم ہے تو۔
مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر، مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر، میرے دل کی بے حسی کو غمِ عاشقی عطا کر۔ مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر، میرے دل کی بے حسی کو غمِ عاشقی عطا کر۔ مجھے زندگی میں یا تیرے درد کی چمک ہو، تیری یاد کی کسک ہو، میرے دل کی دھڑکنوں کو نئی بے کلی عطا کر۔ جو تجھی سے لو لگا دے، جو مجھے میرا بتا دے، میرے عہد کی زبان میں مجھے گمرہی عطا کر۔ جو دلوں میں نور کر دے، وہی روشنی عطا کر۔ میری زندگی میں یا میں سفر میں سو نہ جاؤں، میں یہیں پہ کھو نہ جاؤں، مجھے ذوق و شوق منزل کی ہما ہمی عطا کر۔ بڑی دور ہے ابھی تک رگ جان کی مسافت، جوتیا ہے قرب تم نے تو شعور بھی عطا کر۔
حبیبتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کلمتان حبیبتان الرحمن خفیفتان
لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ہماری بریک کا ٹائم اوور ہوا. مجھے امید ہے آپ لوگ سب آگے ہوں گے اپنے اپنے پی سیز کے پاس. الحمد للہ الحمد للہ اور فریش بھی ہوں گے بریک کے بعد. الحمد للہ آج آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ کا لسننگ کا ہے, ریڈنگ کا ہے آپ کا. آپ لوگ ریڈی ہیں اپنے اپنے مائکس اور اپنے مصحف کے ساتھ. ابھی میں ویٹ کر رہی ہوں کہ مجھے سسٹر ہنا نظر آئی ہیں آن لائن, تو ابھی کمرے میں آتی ہیں روم میں. تو ہم سٹارٹ کرتے ہوں. کیسا چل رہا ہے آپ لوگوں کا تجوید کا؟ الحمدللہ آج کل آپ صفات پڑھ رہے نا. چلے سسٹر ہنا ہمارے ساتھ ہیں الحمدللہ, تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اگر آپ کا کوئی کوشچن بھی ہو تو آپ پھر ابھی لائیو آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سب لوگ ریڈی رہیں اپنے مائک کے ساتھ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ. اوکے انشاءاللہ ہم شروع کرتے. جی سورۃ نوح کا لاسٹ والا پورشن تھا جو ہم نے پڑھنا ہے انشاءاللہ, تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں انشاءاللہ. جی اوکے, آئی نمبر 26 سے شروع کیجئے اور سورۃ نوح کو ختم کر کے, کیونکہ تھوڑا تھوڑا حصہ ہے, تو سورۃ الجن شروع کریں اور اس کی فرسٹ 2 آیات پڑھیے. جی
لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يذلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا
قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آمين وياكم بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جی اٹس گڈ ماشاء اللہ تبارک اللہ. بس کچھ چیزوں کے اوپر نوٹ ڈاؤن کر لیجیے, ان کے اوپر پریکٹس رکھیں. جیسے یہاں پر ورڈ تھا شروع میں آیا نمبر 26 میں, نوحو ربی لا تذر. یہاں پر ایک تو ہا کے مخرج کو فوکس کریں کہ آپ کی نا ہمس بھی اچھی ہونی چاہیے اور ہا کا مخرج بہتر ہو. پھر لا تذر را کو ہیوی رکھیں گے اس ورڈ میں بھی, اور یہی وہ نیچے والی آیت میں آ رہا ہے ان تذرہم, یہاں پر بھی آپ نے اس کو ہیوی کرنا ہے. تو را دونوں جگہ کے اوپر تھوڑا لائٹ تھا, اس کے اوپر رکھیں گے, آپ نے اس کے اوپر پریکٹس کرنی ہے. پھر اسی طرح سے آیا 27 میں جو اخفا ہے فاجرون کفارا, یہ آپ کا ہٹ ہو رہا ہے لیکن تھوڑا سا بیک پارٹ ہٹ ہو رہا ہے, یعنی روف پر جہاں پہ ہٹ کرنا چاہیے اس سے تھوڑا پیچھے ہٹ ہو رہا ہے, تو تھوڑا سا اس کو فارورڈ ہٹ کریں. فا جی روئنگ روئنگ کفارا, تھوڑا سا آگے لگے گا, ٹھیک ہے. یہ فا جی روئنگ کفارا, اس طرح سے اس کو پڑھیں گے. پھر 28 میں جو ورڈ تھا ولا تزید الظالمین, اس را کے اندر آپ کی ہمس ہو گئی تھی, اور انشاءاللہ آپ آگے جیسے آپ نے صفات شروع کی ہیں تو آپ آئی ناٹ شیور آپ نے زوا تک چلے گئے ہیں, جہر پڑا ہے یا نہیں. اس کے اندر ہم جہر کریں گے, اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نا سانس کو روک کر ٹپ کو اوپر سامنے کے دو دانتوں کے کناروں کے ساتھ بہت سافٹلی لگائیں, ٹھیک ہے, پھر آپ کی ہمس نہیں آئے گی. اگر آپ تھوڑا سا بھی دباؤ ایڈ کر دیں گے یا آپ سانس ہولڈ نہیں کریں گی تو وہ نا تزید دیو, اس طرح کی آواز آئے گی ہمس کی. ولا تزید دیو ظالمین, تو ہمس کی ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے. اس کے اوپر تھوڑا سا آپ نے پریکٹس کرنا ہے. مجھے نا مخرج میں آپ کا غین کا مخرج تھوڑا ویک لگا ہے, اس کو بھی آپ نے تھوڑا دھیان میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے, بالکل غین کی ساؤنڈ آنی چاہیے, نو ایئر اور ساؤنڈ بھی آپ کی یعنی رن کرے گی. ایغفیرلی اس طرح سے, ٹھیک ہے. اوکے, پھر سورۃ الجن میں آ جائیں. یہاں پر یہ جو ورڈ تھا فقولو, اس میں آپ کا فا ہیوی ہو گیا. اٹ ساؤنڈ لائک فقو فو, نہیں فا, فقولو, بالکل کلیئرلی آپ کا فا لائٹ ہونا چاہیے. پھر اسی طرح سے قرآنن, یہاں پہ بھی آ جو ہے نا اس میں آ تھوڑی ہیوینس تھی. قرآنن نہیں قرآنن, بالکل منہ کو کھول کے اس کو بولیں گے. فار سم ریزن آج با, جب آپ نے اسٹاپ کیا تو با بھی ہیوی ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو میک شیور کہ لیٹرز لائٹ ہو, خاص طور پر الفات کو دیکھیں کہ الفات میں ہیوی نس نہ ہو, اور دوسرا یہ کہ جہاں کہیں ہیوی لیٹر آ رہا ہو اس کا نیبرنگ لیٹر لائٹ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, وہ آگے پیچھے والے لیٹر افیکٹ نہ ہو. آئی نمبر 2 میں بھی جو ورڈ ہے نا فا آمن, اس میں بھی مجھے یہ فا آ فا لگا, فا آئی ڈونٹ نو کہ یہاں پہ ویسے تو آگے پیچھے ہیوی لیٹر نہیں ہے لیکن یہاں پہ بھی فا آپ کا ہیوی تھا, تو فا فا یعنی بالکل ریلیکس کر کے فا آمنا بہ, ٹھیک ہے, صحیح. انشاءاللہ ان کو پریکٹس کیجیے, ان چیزوں کو, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو, انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. جی نیکسٹ سسٹر آپ انہیں آیات کو پڑھیے, 26 سے لے کر سورۃ الجن کی آیت نمبر 2 تک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال نوح رب لا تذر علی الارض
على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا قل أوحي إلي أنه استمع نفرا إن أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد ولن نشرك بربنا أحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. أوكي. جی کچھ میجر چیزوں کو آپ نوٹ ڈاؤن کیجئے جیسے ایک تو 27 آیا نمبر 27 سورہ نوح میں نا یہاں پر آپ نے اسٹاپ کیا ولا یلد کر کے نا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلد تو میک شور کہ ہم اس کو نا ولا یلد کر کے وقف نہیں کر سکتے کیونکہ یہ واو مدیہ پر ختم ہو رہا ہے جب بھی ورڈ آپ کا الف مدیہ یا واو مدیہ یا یام دیا کے اوپر ختم ہو رہا ہونا آپ ان مد لیٹرز کو ڈیلیٹ نہیں کرتے ٹھیک ہے کچھ ایسے کیسز ہیں جہاں ہوتا ہے ایسا لیکن وہ بہت کم ہے اور اس میں نا آپ کے پاس الف کے اوپر سرکل ہوتا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں واؤ ہے نا مد لیٹر تو واؤ ہے اب یہاں پہ واؤ کے اوپر سرکل نہیں ہے اس لیے واؤ کو پڑھا جائے گا اس کے بعد الف کے اوپر سرکل ہے مگر وہ الف ویسے بھی نہیں پڑھا جا رہا وہ الف مدیا نہیں ہے واؤ مدیا ہے واؤ مدیا کے اوپر سرکل نہیں ہے تو اس کو پڑھیں گے وقت میں نا ولا یلیدو اوکے اگر سانس ٹوٹ رہی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں پڑھ پائیں گے ولا یلیدو تک تو آپ نا پیچھے اسٹاپ کریں عبادک یہاں پر اسٹاپ کر دیں ٹھیک ہے پھر اسی طرح سے نا یہ جو آئے نمبر 2 ہے سورۃ الجن کی اس میں بھی ورڈ بی ربنا احدا یہاں پر آپ نے اس کو احد کر کے وقف کیا نا سیکنڈ ٹائم جب آپ نے اسٹاپ کیا یہ جو ہے یہ تنوین فتح تان ہے فتح تان کے اوپر جب بھی آپ اسٹاپ کرتے ہیں نا دو فتح کے اوپر جب بھی اسٹاپ کرتے ہیں ایک فتح کو پڑھتے ہیں جو دوسری فتح ہے وہ الف بن جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو آپ نے پڑھا مدعود کے چیپٹر میں نا مد عوض کر کے اسٹاپ کریں گے جیسے پیچھے آپ نے آیا ون پر اسٹاپ کیا عجبا احدا تو یہ ویسا ہی اسٹاپ ہوگا پھر ایک اور چیز تھی کہ آئے نمبر اوکے سورہ نوح کو ختم کرنے کے بعد جب ہم سورۃ الجن کو شروع کریں گے تو بیچ میں بسملہ کو پڑھنا ضروری ہے یعنی آپ دو آیتوں کی طرح ان کو نہیں پڑھ سکتے آپ نے بیچ میں بسملہ کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے بسملہ پڑھے بغیر ہم سورت نہیں شروع کر سکتے پھر آپ کی لیمپس جیسے دیکھتی تھی میں اب ماشاء اللہ بہت امپروو ہو گئی ہیں مجھے سورۃ الجن میں ہی کچھ ورڈز لگے جن میں لیمپس کی غلطی تھی جیسے قل اوحی الی انہ تو یہاں پہ دیکھیں اوحی الی انہ، یہ جو دونوں یاز ہیں اینڈ والے، یہ جو ہے ون حرکہ، اوحی الی انہ، یہ دونوں جو ہے شارٹ ہوں گے. پھر اسی طرح سے انہ استمع نفر، یعنی تمع نفر، عین جو ہے وہ چھوٹا ہوگا، انہ استمع نفر، تو اس کے اوپر آپ نے تھوڑا سا بھی پریکٹس کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو کچھ لینتھس کے مسٹیکس تھی اور کچھ اور کامن باتیں تھی. مخارج میں جس طرح سے جیسے احدا، آپ کا ہا کافی بہتر ہو رہا ہے، مزید اس کے اوپر اور آئین کے اوپر پریکٹس اپنی جاری رکھیں. آپ اس میں نا دیکھیں کہ جو خ تھا وہ تھوڑا ویک تھا، ولیمن دخولا دخولا. اچھا اس میں نا، اس آیت میں ایک اور چیز نوٹ ڈاؤن کر لیں، یہ ورڈ جو ہے نا رب اغفر لی ولی والدی، یہ جو رب اغفر لی ہے یہ یا مدیہ آپ نے پورا کرنا ہے، یہ یا مدیہ آپ کا چھوٹا تھا. تو خوا کے مخرج کے اوپر پریکٹس کرنی ہے، ولیمن دخولا دخولا بیتی، خوا کے مخرج کے اوپر. اور پھر یہ 28 میں، یہ جو 28 میں ورڈ ہے ولا تزید الظالمین، اس میں جو وا ہے وہ ویک تھا، یہ نا زا کے ہی مخرج سے آ رہا تھا، جیسے تزی آ رہا تھا ویسے ہی زا بھی آ رہا تھا، ولا تزید الظا، یہ والی ساؤنڈ آئی. تو میک شور کہ ٹپ آپ کی نا تھوڑا سا اس کو اوپر والے دانتوں کے کناروں سے لگائیں. یہ پریکٹس جو ہے یہ آپ مرر میں بھی کر سکتی ہیں، کہ اگر آپ مرر میں دیکھیں نا تو ٹپ کو اٹھا کے وداؤٹ سینگ اینی لیٹر، جسٹ آپ اس کی پوزیشن دیکھیں کہ کیا ہے نا، تو ٹپ کو اٹھا کے سامنے کے جو دو دانت ہیں ان کے کناروں کے ساتھ لگائیں، تو اس سے آپ کا جو یہ مخرج ہے سا زال اینڈ وا یہ بیٹر ہوگا. ٹھیک ہے، ولا تزید الظالمین. ٹھیک ہے، تو وا کے مخرج پہ آپ نے پریکٹس کر لی انشاءاللہ. اوکے جی، نیکسٹ سسٹر آپ پڑھیے سورۃ الجن شروع کریں، آئی نمبر 1 سے لے کر 5 تک پڑھیے، سٹارٹ سے لے کر 5 تک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری آواز آ رہی؟ ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا عجبا یهدی إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. بربنا احدا وانه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آواز آ رہی ہے میری؟ السلام علیکم، جی سسٹر ٹی این آپ کی آواز کٹ گئی، آپ کا مائک ڈراپ ہو گیا تھا، میں صرف پہلی دو آیتیں سن سکی ہوں تو میں اس میں سے آپ کی کریکشن کر دیتی ہوں، پھر اگر آپ مائک لینا چاہیں تو پھر آپ نیکسٹ پارٹ پڑھ دیجیے گا. ان آیات میں جو بیسک چیز ہے نا آپ کو جس کے اوپر پریکٹس کرنی ہے وہ ابھی مدود ہیں، ٹھیک ہے؟ مدود کے اوپر آپ پریکٹس رکھیں. جیسے میں دیکھ رہی تھی تو آلموسٹ ہر ورڈ جو ون حرکہ کے اوپر اینڈ ہو رہا ہے اس کی جو لاسٹ حرکہ ہے وہ تھوڑی اسٹریچ آؤٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے قل اوحی الی، یوں کر کے نا. تو اس کو پریکٹس کرنے کا ایک جو میں آپ کو ٹپ دیتی ہوں وہ یہ کہ جو یا ہے لاسٹ لیٹر آف فرسٹ ورڈ اینڈ دی فرسٹ لیٹر آف دی سیکنڈ ورڈ، یہ دونوں اکٹھے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ یعنی یا ای، یہ جو ساؤنڈس ہیں یہ آپ اکٹھے پڑھیں، یا ای یا ای، اور یہ ساؤنڈ آنی چاہیے جب آپ ورڈ کو پڑھیں تو یہ ساؤنڈ آنی چاہیے. بیچ میں او ہی کے بعد آپ کیا پڑھیں گے؟ یا ای، ٹھیک ہے؟ یا ای، او ہی یا ای، او ہی یا ای، یوں کر کے، ٹھیک ہے؟ اب اسی طرح سے اب آپ دو ورڈز ملائیں، او ہی یا ای لیا. ابھی آپ نیکسٹ ورڈ نہ پڑھیں، صرف ان دو ورڈز کو پرفیکٹ کریں. قل او ہی یا ای لیا، اب دیکھیں بیچ میں نا یا ای کی ساؤنڈ آتی ہے، او ہی یا ای لیا. اب آپ ای لیا کو نیکسٹ ورڈ کے ساتھ لیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پر اب آپ کیا کریں گی، یا کو چھوٹا کر کے نیکسٹ حمزہ کے ساتھ، ای لیا ان، یا ان. اب یہاں پہ کیا ہے، یا اور اس کے بعد حمزہ، یا آ یا ان، ٹھیک ہے؟ ای لیا ان، الی انہ. اب آپ ٹرائی کریں ان تینوں ورڈس کو اکٹھا پڑھنے کے لیے، قل اوحی الی انہ، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس طرح سے اس کو پریکٹس کرنی ہے کہ کیونکہ یہ بہت زیادہ آ رہی ہے، یعنی ہر وہ ورڈ جو کہ ون حرکہ کے اوپر فنش ہو رہا ہے اس کے اندر تھوڑی سی اسٹریچنگ ہے. تو آپ نے اس کو اس طرح سے دیکھنا ہے کہ لاسٹ لیٹر کے ساتھ پہلے ورڈ کے لاسٹ لیٹر کے ساتھ نیکسٹ ورڈ کا پہلا لیٹر ملائیں اور اس کو جلدی پڑھنے کی کوشش کریں. ایک تو اس چیز کے اوپر پریکٹس کرنی ہے, دوسرا جہاں پر بھی نا نون تشدید کے ساتھ آئے گا اور میم تشدید کے ساتھ آئے گا آپ نے وہاں پہ غنہ تھوڑی دیر زیادہ کرنا ہے. جیسے ان نفرم من الجن فآمنا, اس طرح سے آپ نے غنہ کی جو ٹائمنگز ہیں وہ تھوڑی زیادہ رکھنی ہے. تو اب آپ اسی طرح سے کوشش کر کے آپ جیسے نیکسٹ آیا ہے 3 اس سے آپ آن ورڈ پڑھیے 5 تک, لیکن آپ نے یہی رکھنا ہے جیسے آپ یہاں پر دیکھیں آئی نمبر 3 میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاتی ہوں. جیسے وَأَنَّهُ تَعَالَى یہ تو ہے ہی لمبا, لیکن اس کے بعد جو ورڈ آ رہا ہے جدو یہ شارٹ ہے ربی نا, اب آپ نے دو کو را کے ساتھ کوئک پڑھنا ہے جدو را جدو ربینا, ٹھیک ہے. متخذ صاحبا اس طرح سے پڑھنے کی کوشش کیجیے. میں مائک چھوڑتی ہوں, آپ آیت 3 سے کنٹینیو کریں.
ہیلو, ہاں جی السلام علیکم. سوری, وہ مجھے آواز بھی نہیں آ رہی تھی اور مائک بھی ڈراپ. اللہ شتا تم زمن ما علم تقول الانس والجن على الله كاذبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو سل جیسے آپ کو نا ابھی انشاءاللہ اسی کے اوپر پریکٹس کرنا ہے کہ آپ نے اس کو پڑھا ولادا, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں ولاد الف نہیں ہے تو آپ اسے کیسے پڑھیں گے؟ ولدا فی سٹریچ کریں گے کیونکہ اس کے پاس یا ہے لمبا کرنے کے لیے. سفی ہونا ہونا علی اللہ شطط علی اللہ نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے. علی اللہ شطط اس طرح سے آپ نا کوشش کریں کہ اس کو پریکٹس کریں. زیادہ نہیں کسی ایک ہی آیت کے اوپر پریکٹس کریں, کسی قاری کو سن کر اس ایک آیت کو بار بار ریپیٹ کریں ٹھیک ہے. بار بار ریپیٹ کریں, سنیں دھیان سے سنیں. آپ کا سارا فوکس, آپ ابھی بہت زیادہ مخرج کے اوپر بے شک فوکس نہ کریں, آپ کا سارا فوکس لینتھ کی پرفیکشن پہ ہونا چاہیے. جب یہ لینتھ کی پرفیکشن ہو جائے گی پھر انشاءاللہ آپ مخارج کے اوپر زیادہ بیٹر کام کر سکیں گے. تو ابھی جو ہے وہ آپ نے کسی بھی قاری کو سن کے ایک آیت لیں اور اس کو بار بار سنیں اور بار بار اس کو اسی اسپیڈ کے ساتھ لیٹرز کی جو لینتھ ہے اس کی پرفیکشن کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے. انشاءاللہ اوکے, نیکسٹ ویک ملتے ہیں. بارکم اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. الحمد للہ بہت ہی بینیفیشیل سیشن ہوتا ہے ہمارا, کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ورک میں آپ کے علم میں برکت دے. لیکن سسٹرز آپ لوگوں کی طرف سے آج پارٹیسپیشن جو بہت ہی کم تھی ہوں, تو آپ کوشش کیا کریں کہ اتنا اچھا آپ کو موقع ملتا ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں. کیونکہ جو آپ لوگ رول سیکھ رہے ہیں صفات ابھی اسپیشلی کر رہے ہیں, جب تک آپ لوگ سنائیں گے نہیں نا تو آپ کو اس سے فائدہ کوئی اتنا زیادہ نہیں ہوگا, کیونکہ یہ سنانے سے ہی ہم اپنی مسٹیکس کو دور کر سکتے ہیں. تو کوشش کیا کریں کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کا آج ریڈنگ ہے تو اس سے اپنا فائدہ اٹھایا کریں گے, کہ آپ کے استاد اپنا اتنا قیمتی وقت نکال کے اس میں سے آتے ہیں. تو پھر ہمارا یہ بنتا ہے نا, فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو ہم بھی اپنی طرف سے جو احسن طریقے سے اس کو کریں. ہوں کچھ لوگوں کی ہو سکتا ہے مجبوری ہو, لیکن کوشش کیا کریں کہ تھوڑا سا ٹائم کر کے, کیونکہ ابھی آپ نے پڑھا کہ کچھ حاصل کرنے کے لیے ہمیں قربانی تو دینی پڑتی ہے ٹھیک ہے نا. کمپیوٹر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے, تو ہم سب کے لیے آسانی کرے. مجھے پتا ہے ماشاء اللہ آپ لوگ سب اچھا پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, اور پارٹیسپیٹ جو کرتے ہیں پھر الحمد للہ ان کی امپروومنٹ بھی نظر آتی ہے. ہم کوئی نہ کوئی میرا یہی گمان ہے کہ مجبوری ہوگی جس کی وجہ سے آپ لوگوں نے آپ ڈرائیو کری تھی نہیں کیا, تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے. مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کی کوئی نہ کوئی مجبوری ہوگی جس نے آپ کو روکا, ورنہ آپ لوگ ماشاء اللہ سب وہی ہیں جو سیکھنے کے لیے آتے ہیں الحمد للہ یہاں پہ, اور استقامت کے ساتھ یہاں تک پہنچے ہیں اس سفر میں ہے نا. تو اللہ تعالیٰ آگے بھی ہمیں استقامت دے اور اپنے سے بہترین فائدہ اٹھانے والا بنائے ہمیں. تو ابھی ہم اپنا نیکسٹ سیشن سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. اصلاح القلوب کا بہت ہی خوبصورت ٹاپک اس میں ہم نے سٹارٹ کیا تھا. کوئی بتائے گا کون سا ٹاپک کریں ہم؟ ورا ہے نا, تو اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے. دیکھتے ہیں آج ہمارے لیے اس میں کیا ہے ٹھیک ہے. آپ لوگ نوٹس لیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ورا کی جامع ارمانی صورت حال پیج 636. آپ دیکھیں کہ پرہیزگاری کے ناطے سے لوگ چار قسم کے ہوتے ہیں, یعنی گناہوں سے بچنے کے اعتبار سے عموماً لوگوں کی چار قسمیں ہوتی ہیں. ابراہیم بن ادم کا ایک قول ہے, کہتے ہیں کہ ورع کے اعتبار سے لوگ چار قسم کے ہیں. پہلی قسم ورع قلیل اور کثیر دونوں کے پابند ہوتے ہیں. اب اس کو ساتھ ہی سمجھتے جائیے یہ کون لوگ ہیں جو صغیرہ گناہوں سے بھی بچتے اور کبیرہ گناہوں سے بھی بچتے. بالکل ایک عاجز اور پرہیزگار کی طرح ان کی زندگی گزرتی ہے, یہ پہلی قسم ہے. دوسری قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں قلیل پر محتاط رویہ اختیار کر کے ورع کا ثبوت دیتے ہیں, لیکن جب بلندی کے معیار پہ پہنچ جاتے ہیں تو ورع کو خیر بات کہہ دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو عام لوگوں کی طرح سمجھا جاتا ہے. تھوڑا سا مال ہو تو بہت زیادہ کیئرفل ہوتے ہیں, کسی کا ایک روپیہ بھی نہیں کھانا چاہتے, پرہیزگار ہوتے ہیں. لیکن جو ہی ان کو کوئی منصب مل جاتا ہے, کوئی صدارت کو وزارت کوئی منصب ملتا ہے, تو پھر یہ اس میں کیئر نہیں کرتے, پھر عوام کا مال کھانا نہ حق سمجھ لیتے ہیں. تو یہ کون سے کہ قلیل پہ راضی تھے لیکن کثیر ملا تو صبر نہ کر سکے, اور ورع اور تقوی کا جو اوپر ایک لبادہ پہنا ہوا تھا وہ اتر گیا. اور ایسے لوگ پھر اتنے بے خوف ہو جاتے ہیں، نہ عوام سے ڈرتے ہیں نہ اللہ سے ڈرتے ہیں، تو یہ بے لگام قسم کے لوگ بن جاتے ہیں. تیسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کثیر سے تو ورع کرنے کے پابند ہوتے ہیں الحمدللہ، مگر قلیل کے بارے میں عدم ورع میں ملوث ہو کر اپنے کثیر کو بھی ضائع کرتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ جس میں عموماً لوگ ہوتے ہیں، عام لوگ جو عامۃ الناس ہیں، ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ نہ زنا کرتے ہیں الحمدللہ، نہ شراب پیتے ہیں، نہ کچھ اور، یعنی بڑے بڑے گناہوں سے بہت بچتے ہیں، لیکن صغیرہ سے نہیں بچتے. چھوٹے چھوٹے گناہ جس کو آپ چھوٹے کہتے ہیں لیکن وہ چھوٹے نہیں ہوتے، جو اصل میں لیڈس ٹو دی میجر سنز، مثلا گانے سننا، غیر محرم عورتوں کی طرف دیکھنا، مرد و عورت کا اختلاط، اس سے کیئر نہیں کرتے. اب جب وہ اس طرح کے عادی ہوتے ہیں تو ان کے وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچنا بھی ان کو فائدہ نہیں دیتا. پھر اسی طرح چوتھی قسم کے وہ لوگ ہیں، نہ جس کو چھوٹے کا ڈر ہے نہ بڑے کا، نہ قلیل کے بارے میں مختار اور نہ کثیر کے. یہ کون لوگ ہیں؟ جو کہہ لیجئے کہ کرمنلز ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، نہ صغیرہ گناہوں سے رکتے ہیں نہ کبیرہ گناہوں سے رکتے ہیں، اور من موجی قسم کے دل ہوتے ہیں ان کے، جدھر جو دل چاہتا ہے وہی کرتے ہیں. تو اسلام کس ورا کو پسند کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کون سا متبرع انسان پسند ہے جو تمام واجبات فرائض پر عمل کرے، ہر قسم کے منکر کو چھوڑے، ہر برائی سے رکے، ہر حرام چیز سے کنارہ کشی کرے، اور شبہ کی چیزوں سے پرہیز کرے اور دور رہے؟ تو یہ ہے اصل میں متبرع. ایک اپنی پسند کی چیز کو اپنا لینا اور جو چیزیں نا پسند ہو اس کو چھوڑ دینا، یہ کسی انسان کا متبرع ہونا ثابت نہیں کرتا. عبداللہ بن مبارک کا ایک کال ہے، کہتے ہیں جو شخص 100% یعنی 100% تقوی اور پرہیزگاری پر عمل ہو، مگر ان میں سے کسی ایک چیز پر صرف، یعنی 100 میں سے کسی ایک چیز کے بارے میں پرہیزگاری سے کام نہ لیتا ہو، تو ایسا شخص سرے سے متبرع ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر کتنا سخت کرائیٹیرین ہے. اور میں جب ان چیزوں کو پڑھتی پڑھاتی ہوں تو میں حضرت ابو ذر کو اللہ کے نبی کی کی ہوئی نصیحت کو یاد کرتی ہوں کہ ابو ذر کشتی کو باندھ لے کہ سمندر بڑا گہرا ہے اور حساب لینے والا بڑا باریک بین ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات انسان پہ ظلم تو نہیں کرتی، لیکن انسان کو پوری عقل دی ہے، سمجھ دی ہے. کوئی بھی چیز پوری ہو تو فائدہ دیتی ہے. آپ دیکھیے، آپ پورے گھر کو گرم کرنا چاہتے ہیں، ہیٹ بھی لگاتے ہیں، دروازے بھی بند کرتے ہیں اور ایک کھڑکی کھول دیتے ہیں، تو کیا آپ کا کمرہ کبھی گرم ہوگا؟ اے سی بھی لگا دیں اور ساتھ باہر سے کھڑکیاں بھی گاڑی کی کھول دیں تو کبھی بھی فائدہ ہوگا؟ بالکل بھی نہیں ہوگا. اسی طرح سے انسان کو جو کام کرنا چاہیے پورے دل سے کرے. کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں، آخر تک وہی لوگ پہنچتے ہیں جو کسی بھی کام کو آسان درجے پہ کرے، چاہے وہ ورا ہی کیوں نہ ہو. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ورا کہاں سے ہوتا ہے؟ ہر چیز کا ایک محل ہے نا، ایک مخرج ہے. تو آپ دیکھیے کہ انسان کا دل، زبان، اعضاء اور جوارح، ہر چیز انوالو ہے ورا میں. یعنی دل سے بھی اس کا تعلق ہے، زبان سے بھی اس کا تعلق ہے، اور جسم کے دوسرے اعضاء سے بھی یہ چیزیں. جب تک یہ سب کچھ ملیں گی نہیں، تب تک انسان میں ورا نہیں آئے گا. مثلا زبان سے ذرا سے ڈھیلے ہو گئے تو دل کی باتیں چلی جائیں گی، اور اسی طرح سے اپوزٹ دوسری چیزیں، تیسری چیزیں. اور آپ کا تو سب سے مشکل ورا کس چیز کا ہے؟ زبان کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں کی اکثریت زبان کی وجہ سے جہنم میں پھینکی جائے گی. تو زبان کا ورا اتنا مشکل ہے کہ دل سے متقی ہونے کے باوجود، جسم کے دوسرے اعضاء کو، آنکھوں کو، کانوں کو گناہوں سے بچانے کے باوجود بھی کچھ لوگ زبان کی وجہ سے فیل ہو جاتے ہیں. فضیل بن عیاض کہتے ہیں زبان کا ورع بڑا ہی سخت ترین معاملہ ثابت ہوا. جنید کہتے ہیں کہ گفت و شنید میں پرہیزگاری سے کام لینا اعضاء و جوارح سے پرہیزگاری برتنے کے مقابلے میں کہیں زیادہ مشکل اور بھاری کام ہے. سچ ہے کہ نہیں؟ آپ اپنے اوپر لے کر سوچیں، عموماً میں کہاں پھسل جاتی ہوں؟ زبان پہ قابو نہیں رہتا. آنکھ تو ہم بند کر لیتے ہیں، کان بھی بند کر سکتے ہیں، لیکن زبان بند نہیں ہوتی، کیونکہ یہ چیز ہمارے اندر ایسی ایک کریونگ کے طور پہ آ چکی ہے کہ ہم اس کو استعمال کرتے رہے، اس کو استعمال کرتے رہے. تو جب تک زبان پہ یہ بات نہیں ہوگی نا، بات نہیں بنے گی. حسن کا قول ہے کہ ورا کی نشو نما ہوتی ہے، یعنی یہ گرو کرتا ہے، جیسے چھوٹا سا پودا ہے، پھر ہوتے ہوتے وہ بڑا ہوگا، مگر اس کا اثر یعنی کلام اور اس کی اثر پذیری پر بہت کم رہتا ہے. یعنی سارے جسم پہ ورا آ جاتا ہے، دل بھی اللہ سے ڈرتا ہے، دماغ بھی اللہ کے بارے میں سوچتا ہے، ہاتھوں سے بھی کسی کو آپ نقصان نہیں دیتے، آپ کی آنکھیں بھی کوئی غلط چیز نہیں دیکھتی، لیکن جو ہی زبان پہ آنے کا وقت آتا ہے یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے انسان اس سے۔ اسی طرح سے اسحاق بن خلف کہتے ہیں، گفتگو میں پرہیزگاری اور تقوی اختیار کرنا سونے اور چاندی سے بھی زیادہ مہنگا ہے۔ اللہ حکم، تو پھر ہمیں اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا ورا کسی تنہائی میں بیٹھ کر کرنے والا کام ہے یا لوگوں کے بیچ میں بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے؟ تو یاد رکھیے، یہ وہ عمل ہے جو تنہائی میں بھی اور محفلوں میں بھی حاصل کیا جائے گا۔ اتنا خوبصورت اس کے اوپر واقعہ ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو ان کے ساتھ پیش آیا، اپنے دوستوں کے ساتھ مدینہ کے ارد گرد کسی بستی میں گئے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور کھانے کا دستورخوان لگایا۔ ابھی وہاں بیٹھے ہی تھے سب سجا کے کہ ایک چرواہا یعنی شیفرڈ گزرا، ان کو دیکھ کر اس نے سلام کیا، پتہ چل گیا کہ مسلمان ہے۔ آپ نے کہا کہ آؤ تم بھی ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ چرواہا کہنے لگا، میں تو روزے سے ہوں۔ حضرت عمر نے کہا، اچھا، اتنی شدید گرمی کے دنوں میں بھی روزہ رکھتے ہو جبکہ گرم لو والی ہوا چل رہی ہے؟ ہاں، پھر کہتا ہے تم تو سارا دن دھوپ کے اندر اور پہاڑوں کی وادیوں میں بکریاں چراتے رہتے ہو، یہ بڑا مشکل عمل ہے۔ تو چرواہے نے کیا کہا، میں اپنے ایام کے خالی اوقات کو اس طرح کاٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب حضرت ابن عمر کوئی شخص تو کوئی نہیں تھا، لیکن اس کے امتحان لینا چاہتے تھے کہ ایک طرف تو ایک عمل میں اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے کہ گرمیوں کی دوپہروں میں روزے رکھ رہا ہے، دوسری طرف ذرا دیکھتے اس کا دل کیا کیا حال ہے۔ کہنے لگے، چلو اس کے ورا کا امتحان لیتے ہیں۔ کہا کہ یہ تم اپنی بکریوں میں سے ایک بکری مجھے بیچ سکتے ہو؟ اور وہ کسی اور کی بکریاں چرا رہا تھا، یعنی ملازم تھا۔ ہم تمہیں اس کی قیمت دے دیں گے اور اس کے ساتھ تمہارے ساتھ مل کے اس کا گوشت بھی کھائیں گے، کچھ گوشت تم کو بھی دے دیں گے تاکہ تم روزہ کھول لو۔ چرواہے نے کہا، میں کیسے فروخت کر سکتا ہوں، میری بکریاں نہیں، یہ میرے مالک کی ہیں۔ تو ابن عمر نے امتحان لینے کی غرض سے کہا کہ فرض کرو تم سے کوئی بکری گم بھی تو ہو سکتی ہے نا، جا کے کہہ دینا مالک کو کہ بھیڑیا کھا گیا، ہو سکتا ہے نا، تو تمہارا آقا کیا کر لے گا۔ تو یہ بات سن کر وہ چرواہا بیٹھا، یعنی وہاں سے اس نے پیٹ پھیری اور آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر زور زور سے کہہ رہا تھا، فائن اللہ فائن اللہ، پھر اگر میں ایسا کروں گا تو اللہ کدھر گیا؟ یعنی مراد کیا تھا کہ میں اللہ کی نگاہوں سے کیسے بچوں گا۔ اب یہ جملہ حضرت ابن عمر کو اتنا اچھا لگا، اس جملے کو سن کر بار بار دہرانے لگے، قال الرائی، چرواہے نے کہا، فائن اللہ، کدھر اللہ، کدھر اللہ۔ پھر ابن عمر واپس آئے، اس چرواہے کے آقا کو بلایا جو اس کا اصل مالک تھا بکریوں کا، اس سے وہ ساری بکریاں بھی خریدی اور وہ چرواہا بھی خریدا، کیونکہ اس دور میں غلامی ہوتی تھی، اور جا کے اس چرواہے کو آزاد کیا اور وہ بکریاں اس کو تحفے میں دے دی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِب۔ ایک بکری کی قیمت کھا لیتا نا اگر وہ شخص اس وقت، تو اتنی بکریوں کا مالک تو نہ بنتا۔ آپ سوچتے ہیں کہ یہ صرف اس چرواہے کے ساتھ ہوا، اللہ کی قسم دنیا میں ہر بندے کے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ حرام سے ایک بکری کھاتے ہیں نا، تو ہم اللہ کے دیے ہوئے حلال کی سینکڑوں بکریوں سے خود کو محروم کرتے ہیں، لیکن بہت تھوڑ دلا ہوتا ہے دنیا دار انسان، وہ چھوٹے سے فائدے کو دیکھ کر رال ٹپکانے لگ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہر انسان کے جو سرکمسٹانسز ہے نا، حال احوال، اس کی کنڈیشن، اس کے مطابق اس کا بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہ بڑا اہم ٹاپک ہے، آپ اور میں ہر ایک جتنے بھی لوگ بیٹھے ہم ڈفرینٹ کلچر سے، ڈفرینٹ حالات سے ہو سکتے ہیں، ہمارا بیک گراؤنڈ فرق ہے، تو ہر ایک سے ورا کی جو مقدار مطلوب ہے نا وہ فرق ہوگی۔ مثلا کیسے، چھوٹے بچے، اب چھوٹے بچوں کا ورا کیا ہے کہ وہ بڑوں کی باتوں میں نہ بولے، خام خواہ بہت بڑی بڑی باتیں نہ کریں، سیاست دانوں کی باتیں نہ کریں، ادھر کی باتیں ادھر نہ کریں، وہ اپنے کام سے کام رکھے، یہ ان کا ورا ہے۔ اسی طرح جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں درمیانی، ان کا کیا ہے کہ جب ان سے مشورہ مانگا جائے مشورہ دیں، حالات کو دیکھیں، حکام تک اپنی بات کو لے کر چلیں۔ اسی طرح جاہل اور عالم کا بھی فرق ہو سکتا ہے، جاہل کا اور عالم کا فرق بہت نمایاں ہے۔ ہبا کہتے ہیں کہ عالم کا ورا یہ ہے کہ وہ اپنے کلام کے موتی بکھیر کر لوگوں کو اس سے فائدہ لینے کی راہ ہموار کرے، اور جاہل کی بھلائی اسی میں کہ وہ سکوت ہی اختیار کرے۔ کتنی خوبصورت بات ہے، یعنی چپ رہنا ہی بہتر ہے۔ کچھ لوگ چپ رہتے ہیں تو بڑے عقل مند لگتے ہیں، دیکھنے میں بڑے جینیس ہیں، جب بات کرتے ہیں تو بات کرنے کے بندہ سوچتا ہے یہ بولے کیا، رائٹ؟ تو بندہ کیا بولے، کب بولے، جب اس کو پتا ہو کہ یہ بات میں کر سکتا ہوں۔ بات چھیڑنی نہیں چاہیے، بعض لوگ بات چھیڑ کرنا مشکل میں پڑ جاتے ہیں، پھر بات سنبھلتی کوئی نہیں اور پھر دوسروں کی باتیں سنتے ہیں۔ جی میں آپ سب کو بھی نصیحت کروں گی، ہمارے ہاں بچپن سے ایک چیز چل رہی ہے، نیم حکیم خطرہ ایمان، یہ سچ ہے. آج جتنے بھی لوگوں کو جرت ملتی ہے نا مولویوں کے لطیفے بنانے کی یا دینداروں کا مذاق اڑانے کی، اس کی وجہ یہ ہے، ادھوری باتیں محفلوں میں. ایسے مثال آپ کو دیتی ہوں کہ جیسے کئی سسٹر سے ملاقاتیں رہتی ہیں، کیا جی ہم ہر ہفتے سب ملتی ہیں، پھر کیا ہم کرتے ہیں، ہم سب دوستیں مل کے پڑھتی ہیں، کیا کرتے ہیں، ہم ایک ٹاپک چوز کرتے ہیں، پھر اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا، آپ نے اس پہ کچھ سنا، آپ نے کچھ سنا، اس پہ سنا. تو میں نے کہا اس کے بعد اینڈ نکلتا کیا، سارے ایک جیسے، کوئی ایک ہے جو آپ کو چیک کرے ٹھیک ہے. تو کہتی بس اینڈ پہ اکثر بحث ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا آپ کو خود ہی نتیجہ مل گیا، کبھی فائدہ نہ. اس کو قیل و قال کہتے ہیں، من قال و من قال، اس نے کہا اور تم نے کہا. آج آپ دیکھیے عموماً لوگ سوال پوچھتے ہیں نا تو اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے، میں نے سنا ہے کہ یہ کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے، بالوں کیسے کر سکتے. یہ ذرا آپ ایکسکیوز میں بتائیں گی کہ آپ نے کس سے سنا ہے، تو وہ پھر میری دوست نے بتایا، وہ میری خالہ کی بیٹی نے، وہ کسی درس میں جاتی ہے نا ان کو وہاں سے پوچھوایا. غلط طریقہ، یہ علم حاصل کرنے کا بالکل طریقہ نہیں. عالم چھپ رہے گا تو نقصان کرے گا، یہ بھی نوٹ کر لیں. علم ہے، خیر ہے، اللہ نے آپ کو قرآن سنت کا علم دیا. اب آپ کہتے ہیں نہیں بتایا پھر عمل کرنا پڑے گا، پھر لوگ دشمن ہو جائیں گے، میں نہیں بولتی. تو یہ عالم کے ورا سے خلاف ہے. اور جاہل کو آتا کچھ نہیں، چار لفظ پڑھ کے دوسروں کو بتانے لگ جاتا ہے، تو یہ اس کے ورا کے خلاف ہے. اپنی پوزیشن کو پہچانے. مجھے یاد آ رہی ہے تعریف، انما یخشى اللہ من عباده العلماء، میں ایک لکھائی تھی، کسی کو یاد ہو تو ہاتھ کھڑا کر دیں، کہ حقیقی عالم کون ہے. یعنی عالم جس کو آپ علم والا کہتے ہیں، وہ تو مان لیا خشیت الہی، وہ تو بیسوں باتیں ہیں، لیکن ایک تعریف جو واقعی بالکل اسی مضمون کی ہے، کسی کو یاد ہے؟ سورہ فاطر کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں. جی آپ بتائیے. وہ تو عامل ہوگا نا، عامل نجومی. نہیں یہ بات نہیں تھی. عالم کہتے ہیں وہ شخص جس کو اپنے علم کی وسعت کا احساس ہو. اردو میں بتاؤں، پنجابی میں کہہ لیں یا اردو میں، جس کو پتا ہو میں کتنے پانی میں ہوں. چھوٹا بندہ اور بڑی بڑی باتیں کرے، علماء کی ٹانگیں کاٹنے لگ جائے اور چار لفظ پڑھ کے، یہ عالم ہے. عالم کو اپنے علم کی اس وقت پتا ہوتی ہے کہ اس سے آگے میں نہیں بول سکتا. جاہل کو کوئی نہیں پتا ہوتی، وہ بڑ بڑ بولتا ہی رہتا ہے، ہر جگہ بولتا ہے، سوال کوئی کسی سے پوچھے جواب وہ دینے کو تیار کھڑا ہوتا ہے. تو لہٰذا دونوں کا فرق آئے گا. اسی طرح ابن عیینہ سے جب ورا کے بارے میں پوچھا گیا تو کہتے ہیں، بہت ہی خوبصورت تعریف ہے، اس کو آپ نوٹ کریں گے، اس علم کے حصول کا نام ورا ہے، جس سے ورا کی معرفت اور عرفان نصیب ہوتا ہے. یعنی خود کو حرام کے تو چھوڑیے، مشتبہ چیزوں سے بچانے کا علم حاصل کرنا اور اس کو پا جانا، یہ ورا ہے. بعض لوگوں کے نزدیک حد سے زیادہ مستقل سکوت اختیار کرنے اور قلت کلامی کو ورا کہتے ہیں، یعنی کم بولنا، کم بولنے کو بھی ورا کہتے ہیں. لیکن یہ بات ایسی نہیں، رائٹر ہے وہ کہتے ہیں، میرے نزدیک بولنے والا یا واضح و نصیحت کرنے والا خاموش جاہل سے کہیں زیادہ بہتر اور افضل ہے. بات سمجھ آ گئی. دیکھیے ایک بندہ کہتا ہے میں گاڑی چلاتا ہی نہیں، حادثہ ہی نہ ہو جائے، اور ایک کہتا نہیں میں چلاؤں گا، لیکن رکاوٹوں کو عبور کرتے سمجھتے ہوئے. تو عقل مند کون ہے؟ چلانے والا. تو بولیے، اللہ نے بولنا دیا، ہم گونگے تھوڑی ہیں، لیکن سوچ کے بولیے. لوگ کہتے ہیں کہاں بولنا ہے، یہ عقل مندی ہے، حالانکہ عقل مندی کے کہاں رکنا ہے. جیسے مجھے ایسے فیل ہو رہا ہے اس وقت بات کرتے ہوئے، ہینڈ بریک ہوتی ہے نا گاڑی میں، کہاں ہینڈ بریک لگانی ہے، کہاں بالکل گاڑی کو ہلکا کرنا ہے، کہاں سلو کرنا ہے، کہاں ہاتھ سے روک لینا ہے، یہ کیفیت آپ کے اندر ہونی چاہیے. آدھا جملہ بول کے خاموش ہو سکتے ہیں نا، تو کبھی پورا نہ بولیں. بعض دفعہ ہم اپنے بچے کو چار چھ جملے پوری گرامر کے یاد کر کے سناتے ہیں، پھر ڈانٹ پوری ہوتی ہے. اور بعض دفعہ بچے کو بس سادہ جملہ بول کے نہ چھوڑ دیں، اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. تو جتنا بولیں گے نا اتنی بات خراب ہوگی. تو لہٰذا ورا کہ اپنے علم کو صحیح طرح سے استعمال کرنا. اچھا آپ دیکھتے ہیں کہ علم کے ساتھ بھی ورا کا کیا تعلق ہے. سورۃ فاطر کا بھی ریفرنس بھی آیا کہ انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ تعالیٰ سے اس کے علم والے ڈرتے ہیں. تو کیا علم کے ساتھ ورا بڑھتا ہے؟ یعنی آپ سوچتے ہیں کہ میں بہت متقیہ ہونا چاہتی ہوں، اور ہم سب کا گول تو ورا ہی ہے انشاءاللہ، تو کیا علم حاصل کروں یا علم چھوڑ کے ورا لے لوں بیٹھ کے کمرے میں؟ تو آئیے اس کو بھی دیکھتے ہیں. علم اور ورا کا آپس میں گہرا تعلق ہے، کیونکہ بغیر علم و معرفت کے ورا اور پرہیزگاری بے سود ہے، بلکہ بغیر علم کے اس کا سرے سے وجود ہی ممکن نہیں. کیسے؟ اس پہ آپ تعریف دیکھیے ابو سعود کی، کہتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے تورع یا احتیاط اور پرہیزگاری حلال اور حرام کے علم پر موقوف ہے، وہ بھی علم وہ جو قرآن و سنت پہ ہو۔ بھی سیدھی سی بات ہے، جب علم ہی نہیں لیا تو حلال کیا ہے تو حرام کے پتہ کیسے چلا؟ نہیں پتہ تو حرام یا شبہ سے بچتے بچتے حلال سے بچنے لگ گئے۔ تو علم بنیاد ہے ورو کی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا علم نہ حاصل کرو، خود سیکھ لو، خود بیٹھ کے گھر پڑھ لو، وہ میں کہتی ہوں خود بھی بھٹکیں گے دوسرے کو بھی بھٹکائیں گے۔ ایسا بندہ صرف اندھیرے میں چابک ٹوئیاں مارنے والا بندہ ہے، اس کو پتا بھی نہیں کہ میں حرام کو حلال بنا چکا ہوں، حرام کو حلال۔ تو علم کے بعد ہی ورا آتا ہے۔ اس طرح ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا اتنا خوبصورت قول ہے، کہتے کہ ورا کا اتمام، اتمام کہتے کمپلیشن اور اکمال، یہ ہے کہ انسان دو بھلائیوں میں سے افضل ترین بھلائی، اب یہ ذہن میں رکھیے، آپ کے سامنے دو بھلائیوں کے کام ہے، ایک چھوٹی ہے ایک بڑی ہے، اس کے اپوزٹ دو برائیوں میں سے بدترین برائی کا علم رکھتا ہو اور دونوں میں ہر چیز کے پرکھنے کا گر جانتا ہو اور اسے اس بات کا بھی ادراک ہو کہ شریعت اسلامیہ کی بنیاد مصالح یعنی اصلاح والے کام، اس کی دستیابی اور اس کی تکمیل میں پن ہے۔ اب یہ اتنا مشکل پیراگراف ہے لیکن اس کو آسان لفظوں میں سمجھ لیجئے کہ دو نیکی کے کام آپ کے سامنے ہیں، کر ایک سکتے ہیں آپ، تو کون سا کرے جو بڑا ہو، اور دو گناہ کے کام ہیں جن سے آپ کو رکنے میں مجبور کیا جا رہا ہے کہ اس میں سے ایک پہ رکے، تو آپ کو پتا ہو کس کا فساد زیادہ ہے اس سے رکنا ہے۔ اور یہ کہاں سے آئے گا؟ علم کے ساتھ آئے گا، اور کس علم کے ساتھ آئے گا؟ قرآن اور سنت کے علم سے آئے گا۔ مثال کیسے؟ کوئی شخص ظالم و جابر حکمران کے ساتھ فریض جہاد کی ادائیگی پر آمادگی کا اظہار نہ کرے اور اس کو باعث پرہیزکاری گردانے، تو یہ اس کے علم سے کورے پن کی دلیل ہے۔ آج کئی لوگ کہتے ہیں حکمران ہی نہیں اچھے تو ہم ان کا ساتھ کیوں دیں، یہ جہالت ہے، وہ اچھے نہیں ہیں، وہ اپنا کام کریں، وہ کل اللہ کے آگے جواب دیں، آپ تو کام کریں۔ اگر ایک برا بندہ آپ کو اچھے کام کی دعوت دے تو مانیے، یہ بھی لے۔ اسی پہ لوگ دینداروں کو تنقید کرتے ہیں، خود تو ان کے عمل ایسے ہیں، ہمیں عمل کی بات کرتے ہیں، ان کو چھوڑیے، آپ کیجئے، شمع بھی تو خود جلتی ہے، آپ کو روشنی دیتی ہے۔ تو اگر ایسے بے عمل عالم ہیں دنیا میں تو آپ ان کی بے عملی کو چھوڑیے، اگر علم صحیح قرآن سنت کا دے رہے ہیں تو لے لیں، یہ مطلب ہے۔ اسی طرح مثال انہوں نے ایک دی ہے کہ مثال ہے کہ مسلم فوج میں کوئی ایسا کمانڈر مسلط کر دیا جائے جو گناہوں میں مبتلا ہو، خاص طور پہ اس موقع پہ جبکہ اسلامی فوج میدان جنگ میں کفار کے سامنے لڑنے کے لیے تیار ہو۔ اب بالکل لڑائی ہو رہی ہے، اتنے میں کوئی ایک قیدی آ کے، امیجن کرے نا، مسلمان جو ہے وہ لڑائی میں گئے، دشمن سے لڑائی ہو رہی ہے، مان لیتے ہیں کہ جو کمانڈر ہے اس میں کوئی کمی پیشی ہے، این گمسان کا رن پڑا ہوا ہے، اور کوئی آ کے کہہ دے تمہیں پتہ یہ کس کی کمانڈر شپ میں تم یہ جنگ لڑ رہے ہو؟ وہ تو فلاں ہے۔ وہ کہ اچھا ہم جنگ چھوڑ رہے ہیں، ہم واپس جا رہے ہیں کیونکہ ہمارا کمانڈر بڑا برا ہے۔ آپ بتائیے کہ جو ہی وہ میدان جنگ سے نکلیں گے نقصان کس کو ہوگا؟ اسلامی امت کو نقصان ہوگا۔ یہاں پلے سے باندھ لیجئے، پلے سے باندھ لیجئے یہ بات، آپ دین کا کام کرتے ہیں نا، آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں، آپ کسی کو چندہ دیتے ہیں نا، عقل سے استعمال کریں پہلے، کس کو دے رہے ہوں؟ کہیں یہ اس سے لوگوں کو تو چوری کھلا پلا کے تو نہیں آ جائیں گے؟ ایک دفعہ دے دیا نا، اس کے بعد کبھی پرچول نہ کرے کہ امام صاحب وہ کدھر لے گئے، امام صاحب کے گھر میں گیا یا کدھر گئے، اور امام صاحب کچھ بھی کرے، وہ نماز بھی نہ پڑھے نا، اور آپ کو وہ آ کے نماز پہ درس دیتے ہیں نا، آپ ان کے کہنے پہ نماز پڑھیں۔ یہ جب دینداروں کے پیچھے خوردبین لے کے پھرتے ہیں نا، نقصان نہ دینداروں کو ہوتا ہے نہ آپ کو ہوگا، اتنا نقصان اسلام کو ہوتا ہے۔ جب چلتے کام کو چھوڑ کر آپ اس طرح اس کو ایسے شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیں کہ بھئی میرے سے یہ کام آج کے بعد نہیں ہو رہا، مثال دیکھیں نا، میں آپ کو یہ پڑھا رہی ہوں اور ابھی کتاب تھوڑی سی رہ گئی ہے، ایک دم مجھے کسی پہ شک ہو جائے، اللہ نہ کرے کہ مجھے لگے کہ آپ میں سے کچھ کی تو نیت ہی بالکل ٹھیک نہیں پڑھنے کی، بتکی بات ہوگی، میں آؤں میں کہوں جی میں پڑھانے آئی تھی لیکن آپ میں سے تو کچھ لوگ جو اسی سے پڑھ ہی نہیں رہے کہ فائدہ لے، یہ تو اس سے کچھ شر پھیلائیں گے، تو خدا حافظ میں نہیں پڑھا رہی، تو یہ میرا ورا نہیں ہوگا، یہ میری بےوقوفی ہوگی۔ نقصان کس کا ہوا؟ آپ کا علم سے ناتا ٹوٹ گیا۔ ایک اور چلے، اللہ نہ کرے، مجھے تو مثال دیتے ہوئے بھی برا لگتا ہے لیکن مثال دیتی ہوں، میں ٹیچر ہوں آپ کے اسکول میں، آپ کی مینجمنٹ سے میرا کوئی اختلاف ہو جائے، میں آپ کو کل تک پڑھا رہی تھی، آج بھی پڑھانا تھا، صبح میرا کسی مینجمنٹ کے پرسن سے کوئی جھگڑا ہو جائے یا وہ میں نے کوئی مطالبہ کیا ہوا تھا پورا نہیں کیا، تو میں کہہ دوں یہ پکڑے پڑھا لیں جس سے میں جا رہی ہوں، میں اپنا پرس پکڑوں ٹک ٹک سیڑھیوں سے اتر جاؤں، ہوتا ہے ایسا؟ اللہ کی قسم اتنا ہوتا ہے، اتنا ہوتا ہے مسلمانوں کے اداروں میں، مسجدوں میں ہوتا ہے۔ آپ سوچیں گے نا آفتاب کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، کہ رات کو لوگ نماز پڑھ کے گئے ہیں تو وہ ایک مسجد تھی، اور جب اگلے دن فجر پہ لوگ آئے تو اس مسجد کی بلڈنگ کے بیچ میں راتوں رات دیوار کھڑی ہو چکی تھی۔ اللہ کی قسم، میری آنکھوں کے سامنے، میں خود اس جگہ کو وزٹ کر چکی ہوں۔ مینجمنٹ کے اختلاف میں راتوں رات انہوں نے باڑ مگا کے، تار مگا کے کہا جی یہ حساب جن، کیونکہ دو گروہ بن گئے اور وہی جو مصیبتیں مسلمانوں کی، یہ ایک جگہ نہیں دو تین تو میرے کانوں میں اور آنکھوں میں گھس رہی ہیں۔ نقصان کس کو ہوا؟ امت مسلمہ کو ہوا۔ وہ گورے جو ادھر تھے، جو ان کے ارد گرد گورے ہیں، انہوں نے باتیں کی، یہ کیا ہو گیا؟ پھر ایک کے خلاف پھر دوسرے، اور کین یو بلیو کہ ایک مسلمان عشاء کی نماز پڑھ کے نکلے اور چار چھ گھنٹے کے بعد ہمسائے جو ہے وہ پولیس کو کال کریں کہ آگ لگی ہوئی ہے، اور بعد میں ایک شخص خود آ کے کیا کہ ہاں میں نے آگ لگائی۔ ایک مسلمان ایک مسجد کو آگ لگا سکتا ہے؟ اللہ کی قسم یہ ہوا، پوری مسجد جلائی، اور جل گئی تھی تو کہہ دیتے جل گئی، اس نے جا کے عدالت میں کہا ہاں میں نے جلائی ہے، کیونکہ میرے خیال میں یہ مسجد کی جو مینجمنٹ ہے یہ اختلاف ہوا، جلا دی پوری مسجد جلی۔ پھر اس مسجد کو گورنمنٹ نے جو بھی معاملے تھے ان کو کسی اور رکھا، پھر وہ پوری اے ٹو زیڈ نہیں بنی۔ یہ بالکل میری آنکھوں کی دیکھی چیزیں۔ آپ کیا سوچتے ہیں کہ امت مسلمہ آج ایسی تو نہیں مار کھا رہی؟ آج دین کے نام پہ جو ہم نے بے تکا کام کیا تھا کہ میری مرضی ہے میں آ رہی ہوں، میری مرضی ہے میں نہیں آ رہی، یہ کہ میری مرضی تو ہے ہی نہیں، میں نے تو خود اپنے ہاتھ باندھے ہوئے، آپ کے ساتھ تو اس طرح کا کوئی ابھی تک معاملہ ہی نہیں پڑا۔ یقین کریں کہ میں مائک پہ ہوتی ہوں اور مجھے آن لائن پہ میسج آ رہے ہوتے، اس طرح سے 10 منٹ رہ گئے تو میں نے پیار سے ان کو پوچھا اگر میں نہ چھوڑوں مائک تو انہوں نے کہا 10 منٹ کلاس لیٹ ختم ہوگی، جتنا آپ اوپر لیں گی اتنا اوپر ہوگا۔ پھر بعد میں سوری کرے تو مطلب ہمارا جوک چلتا ہے آپس میں، تو میں نے انہیں کہا نہیں آپ کی تو جاب ہی یہ ہے سسٹر، آپ کا تو ٹائٹل ہی یہ ہے کہ آپ نے کلاس کو وقت پہ رکھنا ہے، اس کے ٹائم ٹیبل کو فالو کرانا ہے، تبھی تو آپ دیکھتے پن کے ساتھ پن مل کے کورسز پورے ہوتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمیں قومی مفاد پیارا ہے، یہ کتاب کوئی پوری ہونی ہے، لیکن یہ کس بات پہ ہو رہی ہے کہ جب کہا ہے 3 ویک ہے تو یہ 3 ویک ہی ہے، جیسے بھی ہوگا جو بھی ہے جو نصیب میں آپ کو مل جائے گا۔ تو جب تک آپ مل کے کاز کو نہیں فالو کریں گے، آپ کا دل ہی نہیں کر رہا بستر سے اٹھنے کو، جائیں جی ہو جائے گا جو ہوگا، تو شروع کے 20-25 منٹ کون لے گا آپ کی کلاس؟ آپ آئے ہیں کورس کرنے، آپ نے تجوید ہی چھوڑ دی، تو جب تک یہ کام نہیں آئیں گے آپ سمجھے آپ میں برا نہیں ہے۔ ساری رات تہجد پڑھ کے سوئے نا اور صبح اپنی ذمہ داری پہ وقت پہ نہ پہنچے تو یہ برا کی کمی ہے۔ تو یہاں یہی بات کہہ رہے ہیں کہ جو میدان جنگ سے وہ بھاگے گا، نہ اس کمانڈر کا کوئی فائدہ ہونا ہے اس میں، نہ اس کا ہونا ہے، نقصان اسلامی حکومت کو ہوگا۔ پھر ایک اور مثال دیتے ہیں، یہ بھی بڑی اچھی ہے، کہتے ہیں کہ اس کی ایک اور مثال ہے کہ ایک شخص، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، اس نے ترکے میں مشتبہ مال چھوڑا۔ اب جو مال ملا نا ورثے میں، شک تھا، یقین نہیں، شک تھا کہ یہ مال ٹھیک نہیں ہے، اور وہ جس کو ملا مقروض بھی تھا۔ لوگوں نے دیکھا کہ جب اس کو مال اور جائیداد مل گیا ہے تو اس نے آ کے کہا کہ اپنے باپ کا قرضہ ادا کرو، تو کہنے لگا کہ چونکہ مجھے اپنے باپ کے مال پہ شبہ ہے تو لہٰذا میں اس کے قرض کی ادائیگی بھی نہیں کروں گا۔ تو یہ کیا ہوگا؟ اس کو ورع فاسد کہیں گے، بگڑا ہوا ورع ہے، ایسا شخص جاہل ہے۔ کیوں؟ کہ لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے سے وہ رک رہا ہے صرف ایک شک پہ، شبہ پڑ گیا نا کہ باپ کا مال ہے، جبکہ قرض کی ادائیگی واجب تھی۔ اس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس مال سے، چاہے وہ شبہ والا تھا کچھ تھا، لوگوں کا قرض ادا کرتے تاکہ اس کے باپ کے سر سے قرض کا بوجھ بھی تو ختم ہو جائے۔ تو یہ چیزیں کب ہوتی ہیں؟ جب بندہ اپنے دماغ سے دیندار بنتا ہے۔ دیکھیے استاد کا صرف ایک کام ہوتا ہے میرے خیال میں، کتابیں تو سامنے لکھی ہوتی ہیں، وہی کتاب آپ خود بھی پڑھ لیں، وہی سن لیں۔ استاد کیا کرتا ہے؟ ٹرم کرتا ہے۔ جیسے آپ ایک درخت کو دیکھیں تو وہ سڑک کے کنارے خود ہی اگ جاتا ہے، تو اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ اس کی شاخیں ادھر بھی ادھر بھی ہے، آنے والوں کے کپڑے پھاڑے گا، راستے میں گندگی آئے گی۔ ایک درخت کا ہے کسی مالی کے کسٹڈی میں، باغ میں لگا ہوا ہے، اس کی ٹرمنگ ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہم خود کتابیں پڑھتے ہیں نا، اس میں ہم ٹرم نہیں ہوتے، اس میں ہم اتنے زیادہ کنفیوز رہتے ہیں، خود کہتے ہیں کسی کتاب میں کچھ پڑھا، کسی میں کچھ پڑھا، اب کریں کیا؟ جو من چاہے وہ کریں۔ تو یہاں کیا درست ہے؟ ایک اصول سمجھ لیجئے کہ جہاں واجب اور مشتبہ چیز کا تقابل ہو۔ اب یہ آپ کے لیے ایک رول بن رہا ہے زندگی کا، بہت دفعہ ایسا آئے گا آپ کو شبہ ہو رہا ہے کسی مال پہ، یقین نہیں ہے، شبہ ہے کہ اس میں کوئی گڑبڑ ہے، ان کے بزنس میں کوئی خرابی ہے، دوسری طرف آپ نے کسی کا کوئی واجب پورا کرنا ہے، زکات دینی ہے یا کچھ اور کرنا ہے، کسی عورت ہے اس کو شبہ پڑتا ہے کہ میرے شوہر کی کمائی میں کچھ 1-2% گڑبڑ ہے، لیکن ساتھ ہی قرضہ بھی ہے سر پہ، تو کہ نہیں اب یہ شبہ کے مال سے میں نے قرضہ دے دیا تو یہ تو غلط ہے، تو یہ بیوقوفی ہوگی۔ اس کو قرض دور کرنا چاہیے فٹافٹ، پھر بعد میں وہ شبہ کو دور کر لے، جو بھی حقیقت ہے اس کو دیکھ لے۔ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کہ جہل کی بنیاد واجبات کی پرواہ نہیں کرتے، اور کہتے ہی ہیں کہ پرہیزگاری کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنے مشن کو جاری و ساری رکھیں چاہے جو بھی ہو۔ یعنی وہی بات ہے کہ ان کو فرق سمجھ نہیں آتا کہ کس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے امام ابن تیمیہ کا ایک کتنا خوبصورت انالیسز ہے، کہتے ہیں بعض لوگ جمعہ یا جماعت کے ساتھ اماموں کے پیچھے نماز ادا کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کون سے امام؟ جن میں بدعت یا فسق و فجور کا شبہ پایا جاتا ہے۔ شبہ یاد رکھیے، یعنی کہ جو امام خود مائک پہ آ کے وہ بزرگوں کی اور کہانی اور قبروں کے اوپر سجدے کرنے کی بات کرتے، اس کی یہ بات نہیں ہو رہی۔ اس کو آپ ایسے لیں، بلکہ مجھے کسی کا واقعہ بھی یاد آ گیا، آپ سفر میں، آپ یہاں سے کہتے ہیں بائی روڈ جاتے ہیں، کوئی بھی شہر لے لیجئے، راستے میں ایک مسجد آئے، آپ مسجد میں نماز کے لیے رکے، آپ کو نہیں پتا یہ مسجد قرآن سنت والوں کی، آپ کو نہیں پتا یہ مسجد کن کی ہے، کچھ بھی، آپ کا کیا کام ہے؟ آپ اٹھے نماز پڑھے جائیں، جماعت ہو رہی ہے تو مل جائیں۔ صرف ڈاؤٹ کی بیس پہ کہ نہیں پتا نہیں یہ ان کے عقیدے میں خرابی ہو، پتا نہیں یہ حرام کام نہ کرتے ہو، میں جماعت چھوڑ دیتا ہوں اکیلے پڑھتا ہوں، یہ درست نہیں ہوگا، رائٹ؟ تو یہ کہتے ہیں کہ جن اماموں کے بارے میں شک ہوتا ہے کہ ان میں بدعت ہے یا کچھ فسق ہے، فسق مطلب بڑے گناہ، تو پھر وہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ یہ ورع نہیں ہے۔ سچے گواہ کی گواہی قبول کرنے اور عالم دین سے تعلیم و تعلم یا ایک فیض حاصل کرنے سے صرف اسی بنیاد پر رک جانا کہ وہ ہلکی پھلکی بدعت کا مرتکب ہے، اور حق کی اس دہائی کو قبول کرنے سے انکار کر دینا، حالانکہ جس کا سننا اور قبول کرنا ورع کا تقاضا ہے، تو بات مشکل ہے۔ خلاصہ کیا ہے؟ جس امام کے بارے میں صرف شک ہو، ڈاؤٹ ہو، آپ اس کے پیچھے پڑھ لیجئے نماز، فرض نماز ہے، آپ پڑھ لیں، آپ کی نماز آپ کی ہے، اس کی آپ اس کی۔ ہاں، عادت نہ بنائیں کہ ایک بندہ قرآن سنت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھا رہا ہے اور دوسری مسجد چونکہ آپ کے قریب ہے، آپ کو صاف پتہ ہے کہ ان کے عقائد میں خرابی ہے اور وہ دین سے دور ہے، پھر آپ ان کو رونق نہ دیں، پھر آپ کو اس جگہ پہ رونق بخشنا بھی ٹھیک نہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ گھر کے قریب ہے، چوز اس کو کرے جس میں قرآن سنت ہے۔ لیکن اگر کبھی راہ جاتے پڑے، کوئی آپ کے گھر آ گیا، کوئی چلے گئے، تو ایسے وقت میں لوگوں سے پھر صفائیاں نہ پیش کریں، اور آگے آپ بات پڑھیں گے کہ جب کسی کے بارے میں شک پڑے تو کرنا کیا چاہیے۔ ہم یہاں کچھ پریکٹیکل کہانیاں سنتے ہیں، کیونکہ ورا سمجھ ہی عملی باتوں سے آتا ہے، یہ وہ سبجیکٹ ہے، لکھے ہوئے سے نہیں سمجھ آتا جب تک لوگوں کا کیا نہ دکھے۔ تو ہمارے جو سلف صالحین تھے ان میں بہت زیادہ ورا تھا، عاجزی بھی بہت تھی، تواضع بھی بہت تھا، اور عموماً اس طرح کی کوششیں محنتوں سے حاصل ہوتی ہیں، یعنی وہ محنت کرتے تھے اپنے اوپر سیلف کنٹرول کرنے کے لیے، تاکہ پھر ان کو اپنے اوپر قابو آ جائے۔ امام شابی کا ایک بڑا خوبصورت جملہ، کہتے ہیں علماء کے گروہ سے تعلق رکھنے والوں، اب جو ہیں علماء وہ اس جملے کو سن کے خود ہی کہیں گے جی، دوسرے اے فقہا کی جماعت سے وابستہ لوگوں، ہم نہ تو فقہا ہیں اور نہ ہی علماء، لیکن ہم نے حدیث نبوی کو سنا، تو ہم نے جو کچھ سنا اسی کو ہم تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں، اور فقیہ تو وہ ہے جو اللہ کی ناجائز کردہ حرام کردہ چیزوں سے ورا یعنی پرہیزگاری کرنے والا ہو، یعنی ان سے دور رہنے والا ہو، اور عالم وہ ہے جو اللہ کے خوف اور خشیت سے سرشار ہو۔ بات واضح، نہ خود کو فقیہ کہلانا چاہیے نہ عالم کہلانا چاہیے۔ کتنا مشہور کورس ہے ہمارے کلچر میں، عالما کا کورس، عالمہ فاضلہ کا کورس۔ ایک جگہ کہیں تھے ہم، تو حاضرین میں جو لوگ تھے ان سے کچھ بات ہو رہی تھی، تو ایک سسٹر تھی، اچھی درمیانی عمر کی تھی، تو بات ہوئی تو کہنے کی میں عالمہ ہوں نا، تو میں سمجھی ان کا نام عالم ہے، میں نے کہا اچھا کافی یونیک نام ہے، تو میں سمجھی ان کا نام عالم ہے، ریئلی میں مذاق نہیں کر رہی، مجھے بالکل ایسے ہی لگا کہ دوسرے بھی لوگ اپنا نام بتا کے بات شروع کر رہے تھے، ایسے شروع میں درس کی انٹروڈکشن ہوتے ہیں نا، آپ کون ہیں، آپ کہاں سے، تو آپ بھی بتا رہی ہیں، تو وہ بھی کہیں گے میں عالم ہوں۔ میں نے جب ان کی بات کو اتنا نوٹس نہیں، پھر وہ کہی نہیں میں عالمہ فاضلہ ہوں، پھر بعد میں انہوں نے اپنا نام بتایا، پھر انہوں نے بتایا میں نے کسی مدرسے سے یہ کچھ پڑھا ہوا نا، اور یقین کریں کہ جب وہ قرآن یا درس کی کوئی قرآن کی تفسیر کی بات ہوتی ہے تو ان کو نہیں پتا ہوتا، تو کبھی بھی اپنے نام کے ساتھ کوئی سابقہ لاحق نہ لگائے، اتنا زیادہ اس پہ غور و فکر ہوتا ہے، یقین کریں ہر جگہ جہاں فلائر چھپنے ہوتے ہیں، جہاں نیا کام شروع ہوتا ہے، لوگ ٹائٹل مانگتے ہیں، آپ بتائیں آپ کا کیا ٹائٹل ہے، بھائی میرا نام ایک ہی ہے سسٹر، بہت لکھنا تو انسٹرکٹر لکھ دیجیے اپنے اسکول کے نام کے ساتھ، مجھے اسے زیادہ نہ مشکل میں ڈالیں، میری بلا سے آپ مجھے ڈائریکٹر لکھ دیں، مجھے ایڈمنسٹریشن لکھ دیں، کچھ لکھ دیں، مجھے کیا لگے اس سے، اللہ کی نظروں میں میرا کیا مقام ہے، تو آلویز اپنا پروفائل لو رکھے، نیچا رکھے، کبھی اپنے نام کے ساتھ نہ کرے۔ آپ یہ کورسز کر رہے ہیں نا، آپ کے کسی کورس کے بعد کوئی انٹائٹل تو نہیں آپ کو ملتا نا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ہم حج کرنے والے کو حاجی کہتے ہیں نا، نماز پڑھنے والے کو نمازی کہتے ہیں، تو زکات دینے والے کو کیا کہیں گے، صدقہ دینے والے کو کیا کہیں گے، کہاں رکیں گے؟ آپ کے تو اتنے نام بن جائیں گے۔ تو بس اللہ کا عاجز اور مسکین بندہ خود کو کہیں۔ پچھلی امتوں کے تقوی کی کہانی بہت ہی مشہور ہے، آپ نے سنی بھی ہوگی، اور کسی کے ساتھ آج بھی ہو تو ایسا ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، اور چونکہ اللہ کے نبی نے سنائی ہے تو انشاءاللہ یہ حقیقی ہوگی۔ ایک شخص نے زمین بیچی اور ایک نے خریدی، بہت کر کے جب چیز ہو گئی ختم ہوئی، جس نے خریدی بعد میں اس نے اس کو ذرا کھودنا شروع کیا کہ چلو اس میں کچھ کام کرے، تو اندر سے ایک دیگ نکلی، سونے سے بھری ہوئی تھی۔ اب جس شخص نے خریدی اس کو کیا چاہیے تھا کہ میری زمین ہے میں نے لے لی، لیکن اس کا ورا اس کو کیا کہتا ہے کہ بات سنو، تم نے تو زمین کے پیسے دیے، سونے کی دیکھ کے تو نہیں دیے۔ اب کیا ہوا، وہ گیا اس شخص کے پاس جس سے خریدی تھی، کہنے لگا کہ میں نے زمین تم سے خریدی ہے لیکن اس میں سے یہ سونے کی چیز نکلی ہے۔ اس نے کہا جو بھی نکلی جب میں نے تمہیں دے دی تو تمہاری، کہنے کا نہیں یہ تو نہیں ہوگا۔ دیکھیے ورا کا آخری حد، ہم تو کوئی چیز بھی فالتو کسی کی آ جائے کہتے خود ہی ڈال دی ہوگی، لے لو، خوشی سے دے دی ہوگی، نہیں۔ خیر معاملہ چلا، اب کہا کیا کریں۔ دونوں جو تھے وہ ایک تیسرے شخص کے پاس گئے کہ ہمارا معاملہ سیٹ کرو، دونوں اتنی لے رہے پڑی ہوئی ہے۔ اس نے کہا تم جب تو تمہارے بچے ہیں، کہا ہاں، ایک کا بیٹا تھا ایک ہی بیٹی۔ کہنے لگا تم دونوں کی شادی کر دو اور یہ پیسہ ان کو دے دو اور باقی جو وہ صدقہ کر دو۔ یہ ہوتا ہے ورا، کر سکتے کوئی یہ؟ ہم تو کان و کان خبر نہ ہونے دیں کہ کسی کی کوئی چیز اندر سے نکل آئی ہے۔ تو کہیں سے کبھی گروسری سٹور سے بھی کوئی چیز خریدے نا، اور لسٹ میں سے کوئی چیز زیادہ نکل آئی یا جو آپ نے نہیں لی تھی، فوراً واپس جائیں۔ وہ چاہے ایک دو ڈالر کی چیز کیوں نہ ہو، لیکن وہ آپ کے ورا کا امتحان ہو سکتا ہے۔ بندے نے نہیں ڈالی، فرشتوں سے اللہ ڈلوا کے آپ کا ورا چیک کروا سکتا ہے۔ اسی طرح کی ایک اور کہانی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے یہ بھی روایت ہے، نفس سلم کے بارے میں آتا ہے، حسن بن علی سے۔ بچے تھے بھی یہ، کھجوروں میں سے ایک کھجور لی اور منہ میں ڈال دی۔ اللہ کے نبی نے جو ہی معصوم بچے کو کھجور منہ میں ڈالے دیکھا، کہا تھوکو تھوکو، پھر فرمایا تم کو پتا نہیں ہم لوگ صدقے کا مال نہیں کھاتے۔ اب آپ دیکھیے بچہ، اور بچے تو ویسے رف القلم ہوتے ہیں، ان کے عمل نہیں لکھے جاتے، کنسن تھا، غیر مکلف تھا، لیکن اللہ کے نبی کا ورا تھا کہ آپ نے اپنے نواسے کو وہ چیز جو جائز نہیں تھی اس کا ایک لقمہ بھی نہ کھانے دیا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی اہلیہ کے پاس آتا ہوں، یعنی گھر میں آتا ہوں، تو بستر پر مجھے کوئی کھجور وغیرہ ملتی ہے، کھانے کے لیے اس کو پکڑ بھی لیتا ہوں۔ اب گھر میں مرد آئے تو کھانا کھا سکتے ہیں نا، ڈائننگ ٹیبل پہ کچھ رکھا ہے کھا لے، لیکن پھر میں اس خیال سے کہ کہیں یہ صدقے کی نہ ہو اس کو چھوڑ دیتا اور نہیں کھاتا۔ مشکل ہے، اور میں آپ کو بتاؤں، پیچھے تو ہم نے بات کی نا، زبان کا ورا مشکل ہے۔ جیسے بولنے میں زبان کا ورا مشکل ہے نا، ویسے زبان کے ٹیسٹ کا ورا بھی بڑا مشکل ہے۔ آپ کہیں جائیں اور کوئی ایسی چیز آپ کے سامنے ہے، خوشبو آ رہی ہے، مزے کی ہے، ٹیسٹی ہے، لیکن وہ کوئی بدعت ہو رہی ہے وہاں، یا آپ کو شک ہے کہ جن کے گھر کا کھانا ہے وہ ٹھیک نہیں، یقین کی بات ہے کہ ٹھیک نہیں ہے، اس وقت جو روکنا مشکل ہے۔ پھر لوگ جو تاویلیں کرتے ہیں، اللہ کی پناہ، یہ ہے وہ ہے، پھر یہ ہمارے گھروں میں نہیں آئیں گے، پھر ہم کے نہیں جائیں گے، پھر وہ نہیں، اتنے واضح اشارے ہیں، اور تو پیٹ کے اندر جو کھانا جاتا ہے نا، اس کا ورا بہت مشکل ہے۔ یہ صرف وہی کر سکتا ہے جس نے خود کو سیلف کنٹرول کا عادی کیا ہو۔ اسی طرح صحابہ کا ورا دیکھیے، مشہور واقعہ آپ نے صلح حدیبیہ کے ناطے میں سورہ مائدہ میں سن رکھا ہے، کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ گئے، یہ عزم حدیبیہ کے سفر کی بات ہے، کاہا نام کی وادی میں سٹاپ اوور تھا، کچھ لوگ احرام سے تھے کچھ نہیں تھے۔ کہتے میں نے دیکھا اپنے دوستوں کو، وہ کسی چیز کے دیکھنے میں بڑے مہو، میں نے غور سے دیکھا تو وہ نیل گائے تھی، یعنی وہ گوشت کھا سکتے تھے اس کا، اور وہ گوشت تو ملتا بھی ان کو کم تھا، یہ احرام میں نہیں تھے۔ ابو قتادہ کہتے ہیں جب میں نے دیکھا، لوگوں نے پہلے کھنگورے مارے کہ شاید میں دیکھ لوں کچھ کروں، خیر کہتے ہیں جب میں گیا کہ میں احرام میں نہیں تھا، میں اس کا شکار کر سکتا تھا، تو کہتے ہیں جوں ہی جلدی میں اپنے گھوڑے پہ بیٹھا تو میرا کوڑا نیچے گر گیا، تو میں نے پاس کھڑے شخص کو کہا یہ ذرا مجھے کوڑا پکڑا دو، لیکن اس نے اس ڈر سے کہ شکار کی نیت سے تم جا رہے ہو اور اگر تمہیں کوڑا پکڑا دیا تو کہیں ہمارے احرام پہ اس کی حد نہ پڑے، انہوں نے نہیں دیا۔ یہ وہاں سے اترے نیچے، پھر اس کے بعد اس کو اٹھایا اور اس نیل گائے کو کاٹا، اس کا شکار کیا اور واپس گوشت لے کر آئے۔ اب ساتھیوں کو شک ہوا، کہا نہیں ہم احرام میں، پتہ نہیں یہ شکار کا گوشت بھی ہم کھا سکتے ہیں کہ نہیں، تو معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کھاؤ پیو یہ حلال ہے. شکار کرنا منع ہے, گوشت کھانا تو منع نہیں ہے نا. تو یہ دیکھیں صحابہ کا ورا ایک کوڑا نہیں اٹھا کے دے سکے ابو قتادہ کو. ہم کہتے ہیں ابو قتادہ مائنڈ کر جائیں گے, یہ میرے رشتے دار ہیں, وہ ہے دس اینڈ دیٹ, تو لیکن مدد نہیں کی, لیکن بھی گوشت سب نے مل کے کھایا, تو یہ بھی تقوی کی بات ہے. اسی طرح آپ دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا تقوی کیا تھا. یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے بڑا متورع جو انسان گزرا نا وہ ابو بکر صدیق ہے. ولی اللہ کہہ لیں, پہنچا ہوا کہہ لیں, اللہ کا قریبی کہہ لیجئے, وہ ابو بکر تھے. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کے اندر ورا حد سے بڑا ہوا تھا. حضرت عائشہ کہتی کہ ابو بکر کا ایک غلام تھا, وہ ان کو خراج ادا کیا کرتا تھا. کچھ ایسے کام پہ تھا کہ خراج آپ کو پتا نا کیا ہوتا ہے, نان مسلموں سے جو مال جمع کیا جاتا ہے. کس طرح مخصر کے آپ اپنے لفظوں میں سن لیں کہ ابو بکر کا ایک غلام تھا, تو وہ کچھ کام کرتا تھا, اس کے بعد کچھ کھانا لاتا ابو بکر کو پیش کرتا تو یہ لے لیتے تھے. اس راہ محبت جیسے آپ کی میڈ کچھ کے باجی یہ میں گھر سے لائی ہوں آپ بھی کھا لیں, کھا لیتے ہیں. ایک دن اس نے ابو بکر کو کچھ پیش کیا تو ابو بکر نے لیا اور پیٹ میں ڈال لیا. تو غلام نے کہا کہ ابو بکر یہ جو میں نے ابھی آپ کو چیز دی ہے نا, یہ کہاں سے دی ہے؟ جاہلیت کے زمانے میں میں نے کسی شخص کی کہانت کی تھی. کہانت کیا تھی؟ کیمسٹری, ستاروں کا حال معلوم کیا, حالانکہ مجھے آتا کوئی نہیں تھا, بس میں نے دھوکہ دینے کے لیے کسی کو کہا تمہارے ستارے یہ کہتے ہیں وہ کہتے, تو اس سے جب میری ملاقات ہوئی تو اس نے یہ چیز مجھے اب دی ہے. تو ابو بکر صدیق نے اسی وقت اپنے منہ میں انگلی ڈالی, کہہ کی پیٹ کا نکالا, کیوں کہ میں اپنے پیٹ میں کوئی ایسا لقمہ بھی نہ لے جاؤں کہ جو پامسٹری اور قسمت معلوم کرنے کے حال سے. حالانکہ وہ شک تھا, آتا کوئی نہیں تھا اس کو, لیکن ابو بکر کے پیٹ میں یعنی صدیقوں کے پیٹ میں ایسے لقمے نہیں رہتے. یہ تو بڑے حوصلے والے لوگ ہوتے ہیں جو ان ٹکڑوں کو برداشت کریں اور پھر بھی دنیا میں نیکیاں کرتے رہیں, کیونکہ ان ٹکڑوں کا سب سے بڑا نقصان ہی کیا ہوتا ہے کہ انسان سے نیکیاں رخصت ہوتی ہیں. پھر حضرت عمر فاروق کا تقویٰ سن لیجئے. ابن عمر خود اپنے باپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ نے مہاجرین میں سے چار لوگوں کے لیے 4,000 دینار یا درہم متعین کیے. ٹھیک ہے, جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے ان کو پروٹوکول ملتا تھا عمر کے دور میں, تو 4,000 ایک ایک بندے کو دیا. اب ان چار میں سے ایک ابن عمر بھی تھے, ابو بکر ان کو 3,500 دینے لگے. لوگوں نے پوچھا کہ بھائی سب کو 4,000 تو اس کو آپ 3,500 کیوں دے رہے ہیں, بیٹا تو تھا ہی. کہنے لگے دیکھو تم سب نے اپنے شعور سے ہجرت کی, جبکہ ابن عمر یہ جو بچہ اس کو تو اس کے ماں باپ اٹھا کر لے آئے تھے, یعنی ہجرت کے وقت میں کوئی اس کا ارادہ تو موجود نہیں تھا نا. بچے جو تھے اس وقت ابن عمر بہت چھوٹے تھے جب مکہ سے مدینہ ہجرت ہوئی, تو لہٰذا کہا تم نے جو کام اپنی نیت سے کیا ہے تو تمہیں زیادہ ملے گا, اس کو کم دوں گا. اور دوسری بات دیکھے بیٹا بھی تھا. کتنا مشکل ہوتا ہے ایسے وقتوں میں اپنے آپ کو جمانا. یہی وہ وقت ہے جہاں پریولیجز لے جاتے ہیں میرا فائدہ. آپ دیکھیں ایک رول ہے نا, کوئی بھی اسکول کا رول بنا لیں, کسی ادارے کا رول بنا, رول تو سب کے لیے رول ہے, میرے لیے بھی رول ہے, آپ کے لیے بھی رول ہے. میں اپنی کسی پوزیشن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بینیفٹ زیادہ لے جاؤں آپ سب سے تو نقصان کس کو ہوا؟ دین کو نقصان ہوا. یہ ورا کی کمی ہوتی ہے. اس لیے جس کو جو بھی ذمہ داری ملے یہ اس کا امتحان ہوتا ہے, کیا اس کی آڑ میں کوئی اپنے لیے ذاتی فائدہ تو نہیں رکھا ہوا کہ یہ کام ہی میں نے کرنا ہے تاکہ مجھے اس سے زیادہ فائدہ ہو جائے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ سالبہ بن مالک کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے مدینہ کی عورتوں میں چادریں تقسیم کی, آخر میں ایک بڑی خوبصورت چادر بچی جو بڑی قیمتی تھی. تو حضرت عمر کے ساتھیوں میں سے کسی نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے, یہ آپ اللہ کے نبی کی نواسی کو دے دیں جن کا نام ام کلثوم بنت علی ہے. کون ہوں گی؟ حضرت فاطمہ کی بیٹی تھی یہ, اور حضرت عمر کے نکاح میں تھی. پہلے تو آپ ذرا اس پہ غور کیجئے. کبھی آپ جب عربوں کے رشتے دیکھتے ہیں تو آپ چاروں کو لکھ کے دیکھ لیں, ابو بکر, عمر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر کے داماد بھی تھے, داماد تھے نا. کبھی آپ کے ذہن میں بھی آتا ہے اللہ کے نبی نے کوئی بڑک ماری ہو تمہیں پتا نہیں میں کیا کر دوں گا, تمہاری بیٹی میرے گھر میں ہے, عمر تم ذرا سمجھ کے رہنا. دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی حضرت عمر کے نکاح میں, اور اسی طرح ابو بکر کا بھی تھا آگے. یہ کیوں بھائی؟ اب آپ سوچیے کہ حضرت فاطمہ کی بیٹی حضرت عمر سے کتنی چھوٹی ہوں گی, اس پہ کبھی آپ نے بات بھی نہیں سنی ہوگی. تو عائشہ کے نکاح پہ کیوں اتنی پریشانی ہے لوگوں کو؟ عربوں کا کلچر تھا اور یہ رشتے داریاں جوڑتے تھے. حضرت عمر کو اس چیز کا بڑا ملال تھا کہ میرا تعلق اس طرح سے نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جیسے دوسروں سے ہے. تو حضرت عثمان کے نکاح میں آپ کی دو بیٹیاں تھیں نا, تو لہٰذا حضرت عمر نے آپ کی نواسی سے نکاح کیا تھا. اور جب ماں باپ کرنے کو تیار ہے تو آج والوں کو کیا تکلیف ہے؟ کبھی کسی نے اس دور میں نہیں کہا کہ ہماری چھوٹی چھوٹی عمر کی بیٹیاں تمہارے بڑے بڑے مرد لے کے جا رہے ہیں. ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا, یہ آج کے صرف شوشے ہیں. تو خیر قصہ مختصر یہ ہے کہ جب لوگوں نے کہا کہ ان کو دے دیں, چلے آپ کی بیوی تو ہیں, وہ نبی کی نواسی تو ہیں, کہنے گئے نہیں نہیں, ام سلیب اس کی زیادہ حقدار ہے جو انصاری قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں, کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی سے بیعت خود کی تھی. تو حضرت عمر نے کہا یہ وہ عورت ہے جو غزوہ احد کے دن مشکیزوں کی سلائی کیا کرتی, سیتی تھی, پانی بھرتے ہیں نا مشک ہوتی ہے, پھٹ جاتی ہوں گی. تو کہتی چونکہ وہ کرتی تھی تو ان کو دیں گے, ہم ہوتے تو کہتے آج بیگم کو خوش کرتے ہیں, آج بیگم میں تمہارے لیے وہ لائے ہوں جو نہیں ہے. ان صحابہ کے اس بارے میں تصور بھی آتا ہے ان چیزوں کا, ان کے معیار سے بہت گری ہوئی چیز لگتی ہے. تو ہمیشہ اپنے لیے بہترین معیار رکھیں, کوئی نہ دیکھے تو اللہ دیکھ رہا. پھر آپ کو فکر ہونی چاہیے کہ میں نے کیا کیا, یہ آپ کا صدقہ ٹیبل ہے. کبھی آپ نہیں ہوتے, میں کہیں جاتی ہوں میرا دل کرتا ہے کوئی چیز لے جاؤں کسی کے لیے, جب میرے پاس تو کچھ ہوتا نہیں, یہاں سے کچھ لیتی ہوں, غم کیا پڑا ہوتا ہے کہ بتانے سے پہلے میں مر گئی کیا ہوگا, کس کو بتاؤ. پرسوں بھی جا رہی تھی کہیں, یہ اللہ کا شکر ہے آپ کا نمائندہ ادھر موجود تھا, تو قیمت نہیں تھی لکھی. پھر اس نے اپنی گواہی پہ کہا کہ آپ لے لیں, فکر نہیں کریں, اور اس کے پیسے ہم آپ سے لے لیں گے. تو پھر میں نے جا کے کسی کو گفٹ میں دی جن کے گھر میں جا رہی تھی, مجھے کون روکے گا بھائی, آپ کو کیا پتہ چلے گا, لیکن مجھے تو پتہ چلتا ہے نا. تو کبھی بھی اپنے بچوں کو بھی عادی کریں, یہ آپ کا چھوٹو, یہ آپ کا بیٹا جو بریک میں گناہ کماتا ہے, آپ کو پتہ کل ادھر سے آیا, یہ ادھر سے آ کے پہلے یہاں جو سسٹر بیٹھی تھی نا اس نے اس کا وہ پکڑا ہائی لائٹر, اس کو کہتے رہے اس کو فرق ہی کوئی نہیں پڑتا کہ مجھے کہا کہ نہیں کہا, اس نے اس کا ہائی لائٹر اٹھایا تھا. تو میری تو جان پہ بن گئی کہ جو بھی سسٹر بیٹھی تھی آئیں گی تو ہائی لائٹر نہیں, ادھر سے پکڑ کے نا اسے ادھر چھوڑ دیا, کیونکہ اس کو ادھر ایک اور دکھ گیا. میرے پاس پتہ نہیں کون تھی, میں نے کہا جلدی کرے, شاید یہی تھی. تو انہوں نے پھر لا کے اس کو واپس لیا, پھر ادھر سے واپس جا رہا تو جاتے جاتے ان کا اٹھا کے جا رہا. تو میں نے کہا اس کو عقل سکھاؤ بھی کہ یہ ہائی لائٹر بھی کوئی 20-25 کرون کا تو آتا ہی ہوگا, تو یہ کل دینا پڑے گا. تو بچوں کو یہ سکھائیں, کبھی اپنے بچے کے پیگ میں کوئی شارپنر, کوئی پینسل, کوئی لیڈ کچھ بھی دیکھے فوراً روکے, اسی سے انشاءاللہ پھر ان کے اندر احساس بڑھے گا اللہ کے حکم سے. پھر حضرت زینب بنت جہش کا تقویٰ دیکھیے یا ورا دیکھیے, کہ جب حضرت عائشہ پہ تہمت لگی تھی, واقعہ عشق تھا, یہ قریب تھی کہ اللہ کے نبی کی بیوی پر تہمت لگاتی, کیونکہ سوکن پنا بھی تھا نا. حضرت زینب نے حضرت عائشہ کے سوکن پنے میں کچھ نہ کچھ اس طرح کی بات کرنے کا اشارہ کیا ہوگا, لیکن حضرت زینب نے کہا ایسی بات میں نہیں کر سکتی, کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں نے تو عائشہ کو ہمیشہ خیر پہ دیکھا. ہم کتنے آرام سے اپنی دیورانیوں کے لیے کمنٹس دے دیتے ہیں, چلے آج ہمارے کلچر میں سوکناپا تو ہے نہیں ہے, کریں کہاں, مر جائیں گے کدھر ہے دوسری بیوی کر کے, وہ جتنی مرضی رکھے اپنی سسٹینٹس رکھ لیں, شادی نہیں کریں. کہتے اب نہیں میں اس کے ساتھ رہ سکتی, کیوں, اب تو اس نے شادی بھی کر لی اس عورت سے, یعنی جب تک گرل فرینڈ تھی اس کی تو ٹھیک تھی, میں رہ رہی تھی صبر کر رہی تھی, اب چونکہ اس نے شادی کر لی ہے تو اب میں نہیں رہ سکتی. بیوقوفی ہے, گناہ میں اس کو رکھ سکتے ہیں, نیکی میں آپ شامل نہیں ہو سکتے. تو انہوں نے ان کے ساتھ نہیں کیا کبھی ایسے رشتے, جہاں بھی, یعنی نن بھاوج کا رشتہ عموماً ہوتا ہے یا ساس بہو کا, کبھی بھی فائدہ اٹھا کر ان کی برائی نہ کریں. بعض لوگ ہوتے ہیں نا بس وہ جلتی پہ تیل ڈال کے آگے نکل جاتے ہیں. بعض دفعہ لوگ دیکھتے ہیں نا کسی کے بارے میں آپ کا دل کھٹا ہے, کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں, لوگ جان کے ان کی باتیں کریں گے تاکہ یہ کچھ بولے, تو وہ آپ کا امتحان ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہمیں حقیقت میں ورع کا اہل کر دیں.
اللہ اکبر اللہ اکبر.
جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کیسے ہیں آپ سب ساتھی؟ جی ٹیکسٹ کھول دیجئے. الحمدللہ. ورا, یہ بتائیے کہ اپنے اندر کیا تبدیلی آ رہی ہے علم کے ساتھ ساتھ؟ ایسا تو نہیں کہ کتابوں کے نام بڑھتے جا رہے ہیں کہ اب یہ بک بھی پڑھ لی وہ بک بھی پڑھ لی, سیلف کانشیس ہو گئے, شاباش. ایک ہوتا ہے تقوی, ایک ہوتا ہے ورا. اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ورا عطا کرائے, ایسا تقوی کہ جو پڑھ آ جائے تو پھر ہمارا دل ہی پکڑا جائے. سیلف کانشیسنیس, فرق پڑ رہا ہے؟
اب آپ دیکھیں نا کہ ایڈوانس کا لفظ جب لگ جاتا ہے تو لوگ تو ایڈوانس ہو کے پتہ نہیں کچھ اور ہی کرتے ہیں. میں جب کسی بھی ایڈوانس کورس کو کے اسٹوڈینٹس کو دیکھتی ہوں تو میرے دل میں اور بھی زیادہ احساس آنے لگتا ہے کہ ماشاء اللہ اب تو یہ اگلے درجے پہ پہنچ گئے. تو کبھی بھی اپنے آپ کو رخصت نہ دیں. ہم دوسروں کو رخصت دیتے ہیں, دوسروں کو پکڑتے ہیں اور خود کو رخصت دیتے ہیں. جی بالکل. ابھی آج ہم بخاری میں کتاب البیوع پڑھ رہے تھے تو اس میں بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں نا کہ کیا تجارت میں جائز ہے کیا نہیں. تو میں سوچ رہی تھی اللہ تعالیٰ کدھر جائے بندہ. ہم جو اپنی زندگی کی چیزیں دیکھتے ہیں اس کے اندر تو ہمارا جو سیٹ اپ ہے اس میں تو بہت فرق ہیں چیزیں, لیکن جب ہم اپنے دین کو دیکھیں علم کے ساتھ چیزوں کو دیکھیں تو بہت ہی مشکل لگتا ہے. جی بالکل. اور آپ آئینے کی طرح اپنی برائیاں دیکھنے لگتی ہیں نا, تو ہمیشہ اپنے آپ کو چیک کریں. جب میرے ساتھ برا معاملہ ہوتا ہے تو میں کیا کرتی ہوں؟ جب کوئی میری برائی کرتا ہے تو میں اس کی برائی کرتی ہوں؟ جی اپنا جائزہ لے رہی ہوں. کہاں کہاں اللہ بچاتے ہیں ہمیں. جی بالکل. اور آپ دیکھیے کہ اس کا جواب محاسبہ ہے. اپنے آپ کو چیک کریں. چلے میں نے خود کو سزا دینی ہے, میں نے غیبت کی تھی اور میں نے استغفار کرنی ہے 100 بار, میں نے کسی کو دے کے آنکھ سے کوئی اشارہ کر دیا تھا, اب اس آنکھ کو کچھ دیر کچھ پڑتے پہ لگانا ہے. تو انشاءاللہ مسلسل محاسبے سے یہ کام ہوگا. گھر خالی صاف کر دیں پھر صاف نہیں رہتا, کرتے ہی رہنا پڑتا ہے. تو بس اپنے آپ کو گہری نظروں سے دیکھیں, جیسے وہ زوم ان زوم آؤٹ ہوتا ہے نا, بڑے بڑے مررز میں خود کو دیکھیں. جب آپ بڑے مرر میں دیکھیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اپنی چھوٹی چھوٹی برائیاں بھی, خامیاں بھی, بال کوئی دانا ہے چہرے پہ, کوئی سٹین ہے, اسپاٹ ہے, وہ بڑا دکھتا ہے نا. اور جب ہم بڑے مدھم لائٹ میں چھوٹے چھوٹے آئینوں میں دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم کتنے اچھے لگ رہے ہیں. ڈم روشنیوں میں تو انسان ویسے بڑا اچھا لگتا ہے. تو تقوی سے ورا کیا ہے کہ آپ اپنی تصویر کو زوم آؤٹ کریں, بڑا کریں بڑا کریں. تو بعض وقت انسان سن شائن میں اپنے آپ کو دیکھے تو ڈر ہی جائے کہ میرے چہرے پہ اتنے نشان ہیں اور دوسروں کے ہمیں دکھ رہے ہوتے ہیں اپنے نہیں دکھتے. تو اللہ سے دعا کیجئے کہ بس اللہ تعالیٰ دن بدن اپنے آپ کو ہم اللہ تعالیٰ کے قریب کر لیں. اللہ تعالیٰ آپ سب سے آسانی کا معاملہ کرے. کوئی اور بات آپ کے ذہنوں میں؟ خوش ہیں اپنی روٹین سے؟ الحمدللہ. چلیے اللہ تعالیٰ آپ سے لے. بس دیکھیے کہ دن بدن بڑھتا ہی جائے شوق, جذبہ, سب کچھ. اور جتنا آپ کے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی اور شکر گزاری آئے گی, آپ دیکھیں گے کہ اتنا ہی زیادہ انسان کو بہت زیادہ اپنی فکر لگ جائے گی. ٹھیک ہے. تو میں نہیں چاہتی کہ آپ کا وقت اوپر لوں. اچھا لگا آپ لوگوں سے بات کر کے بہت دن. اور وہ حدیث چلے ایک شیئر کر دیتی ہوں, آپ نے بہت دفعہ بھی سنی ہوگی, لیکن حضرت صوبان سے ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں اپنی امت میں سے یقینی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو قیامت والے دن اس حال میں آئیں گے کہ ان کے ساتھ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی. بہت اونچا پہاڑ تہامہ. ہاں اللہ عز و جل ان نیکیوں کا ہوا میں منتشر ہو جانے والا غبار بنا کر غارت کر دے گا. تو صوبان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا, اللہ کے رسول ہمیں ان لوگوں کی نشانیاں بتائیے. دیکھیں ان کو کتنا فکر تھا نا کہ ہم خود کو پہچانے. ہمارے لیے ان لوگوں کا حال بیان فرمائیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم انہیں جان نہ سکیں اور انہی کے ساتھ ہو جائیں. اپنے محاسبے کے لیے کہہ رہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ لوگ تم لوگوں کے دینی بھائی ہوں گے اور تم لوگوں کی جلد ظاہری جان پہچان میں سے ہوں گے. رات کی عبادت میں سے اس طرح حصہ لیں گے جس طرح تم لوگ لیتے ہو, یعنی تم لوگوں کی طرح ہی راتوں کو قیام اللیل کیا کریں گے. لیکن ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ جب وہ لوگ اللہ کی حرام کردہ چیزوں اور کاموں کو تنہائی میں پائیں گے تو ان کو استعمال کریں گے. اللہ اکبر. اللہم لا تجعلنا منہم. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے, 4386 نمبر کی کتاب الزہد ہے. اللہ تعالی ہمارے لیے احسان کرے. تو دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا. آپ ہمارے لیے آسانی فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر احسن الجزا اساتذہ جی. الحمد للہ بہت ہی خوبصورت شیئرنگ آپ کی. آج ایک بہت ہی خوبصورت ہم نے ورا کا ٹاپک ختم کیا اور الحمد للہ اوپر سے بونس میں ہمیں آپ کی جو ہے وہ لائف وہ بھی مل گئی الحمد للہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے بس جو تقویٰ کے آخری لیول پہ ورا کے اس لیول پہ ہمیں پہنچائے. تو کیسے آئے گا اگر ہم تھوڑا سا ہمارے پاس ٹائم ہے تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں. ہم نے پڑھا تھا پھر کیسے آئے گا ورا یہ کیا ضروری ہے اس کے لیے چھوٹا سا چلے دیکھتے ہیں آج آپ نے کیا کیا ہے آدمی سے کتنا ابزارب کیا ہے. پہلے تو ہم نے ورا پڑھا تھا نا کیا ہے ورا لاسٹ ٹائم ہم نے کیا تھا کیا ہے ورا. اتنی خاموشی کیوں چھا گئی کلاس میں میری آواز آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو سب کو لیو دیٹ از ایکسٹرا فار ایکسٹرا ریوارڈ. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے کہ تقویٰ کا آخری لیول کہہ لینا کہ تقویٰ سے بھی اوپر اٹھ کے نا کہ متشابہات سے بھی ہم نے پرہیز کرنا ہے اس ڈر سے کہ کہیں ہم گناہ میں نہ چلے جائیں نا. دو نیکیوں میں سے بہتر والی کو سمجھنا کہ اور اختیار کرنا ٹھیک ہے نا اس طرح دو گناہوں کا ٹھیک ہے بالکل کہ کس چیز کا ہمیں تھوڑا سا جس میں شک بھی ہو اس کو بھی چھوڑ دینا ہم نے ہے نا صبر اور تقویٰ کا. اور پھر اس کے لیے کیا طریقہ ہے کیسے آئے گا یہ آج ہم نے کیا پڑھا اس کے لیے کہ علم نا اور علم بھی کون سا سبحان اللہ اگر ہم دیکھیں قرآن اور سنت کا ہے نا کیونکہ اس سے پہلے قرآن سے پہلے جب تک ہم قرآن نہیں پڑھتے تھے ہم تو اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتے تھے. آپ میں سے کتنے لوگ اس بات کی گواہی دیں گے کہ بڑے اگر پانچ نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم سمجھتے تھے کہ بس جتنا وہی جیسا استاذہ جی یاد کہہ رہی تھی کہ پنسورے میں سے قرآن پڑھ لیا کچھ صورتیں پڑھ لی تو وی ور ہیپی ود دیٹ. یہ تو قرآن ہے نا وہ آئینہ ہے جو ہمیں پھر اپنی دکھاتا ہے ہمیں اپنی کہاں پہ ہماری اندر شارٹ کمنگز ہیں کمیاں ہیں ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں وہ قرآن کا آئینہ ہمیں دکھاتا ہے نا اور اسی سے پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی خشیت ملتی ہے اللہ تعالیٰ کا پیار ملتا ہے جب ہمیں اللہ کی معرفت ہوتی ہے کہ ہم پھر اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں ہے نا. تو اب پھر آج ہم نے یہ بھی دیکھا نا کہ چار طرح کے لوگ ہوتے ہیں ورا کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو چار طرح کے ہوتے ہیں. کون سے تھے وہ چار ایک تو پہلے آپ لوگ آج اتنی خاموشی کیوں ہے اتنی کلاس میں آج آپ لوگوں کے تھوڑے سے سلو ہیں جواب میں میری آواز تو آ رہی ہے نا سب لوگوں کو ایک دفعہ کوئی مجھے لکھ کے کنفرم کر دے کہ روم میں میری آواز ٹھیک ہے ٹھیک ہے زبان کی حفاظت کرنے ٹھیک ہے. اس میں ہم نے چار لیول وہ یہ دیکھے نا ہم نے ایک دیکھا کہ ہم نے ایک وہ لوگ ہیں جو ہر طرح کے کبیرہ اور صغیرہ سے پرہیز کرتے ہیں ٹھیک ہے ان میں کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو ہر کسی میں ورا کرتے ہیں نا. پھر دوسری والی ہم نے جو دیکھی تھی وہ ہم نے یہ دیکھی تھی کہ وہ لوگ جو ہیں جو قلیل پہ تو وہ رویہ اپنا محتاط کر لیتے ہیں یعنی یہاں پہ اگر کوئی تھوڑا سا تھوڑے بہت مال مل رہا ہے اسے نہ کھانے سے گریز کریں گے لیکن جہاں ان کو بہت بڑا فائدہ مل رہا ہے تو وہاں پہ وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں ٹھیک ہے. یہ ہم نے دوسری ٹائپ دیکھی تھی ٹھیک ہے. اور پھر تیسری ہم نے یہ دیکھی تھی کہ وہ بڑے بڑے گناہوں سے تو بچتے ہیں لیکن پھر چھوٹوں میں پرہیز نہیں کرتے ٹھیک ہے نا. قلیل میں ڈرتے ہیں زیادہ میں نہیں ڈرتے آپ یہ کہہ لیں کہ صغیرہ میں ڈرتے ہیں کبیرہ میں نہیں ڈرتے اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں ہم اس کو ہے نا. اور پھر اگر دوسری والی ہم نے دیکھی کہ وہ جو ہے وہ بڑے بڑے گناہوں سے تو بچتے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے گناہوں سے اتنی احتیاط نہیں کرتے اس میں ورا نہیں کرتے. تو ہمیں پتہ ہے کہ پھر یہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی مل کے تو وہ پھر بڑے ہی بن جاتے ہیں نا تو اس کا تو پھر کوئی فائدہ نہیں. اور تیسری قسم کے جو ہم نے پڑھے کہ وہ بالکل بھی نہ دونوں میں سے وہ کسی سے بھی پرہیز نہیں کرتے تو اس میں سے پہلے والی جو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے کہ چاہے وہ صغیرہ گناہ ہو چاہے کبیرہ گناہ ہو ہم ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے ٹھیک ہے نا. تنہائی میں ہوں یا محفل میں ہوں جہاں پہ بھی ہوں. اور پھر سب سے مشکل ترین ہم نے دیکھا کہ ورا کس چیز کا عزام ہے اگر ہم دیکھیں تو سب سے مشکل کس چیز کا ورا ہے
سب سے مشکل ہم نے دیکھا کہ زبان کا ہے نا, کہ زبان کو کنٹرول کرنا. دونوں طریقوں سے سبحان اللہ ہم نے دیکھا کہ بولنے میں بھی اور پھر اسی کو ٹیسٹ کے لحاظ سے بھی اس کو کنٹرول کرنا زبان کو, یہ سب سے مشکل ہے نا. اور پھر یہ کہ مختلف لوگوں کے ورا مختلف ہیں, اب یہ سب کے لیے چپ رہنا ورا ہوگا. آپ نے کیا سیکھا, یہ بھی تو ہے نا, ہاں کھانے میں بھی اور بولنے میں بھی, یہ بہت مشکل. اللہ تعالیٰ میں جس نے اپنی زبان کی حفاظت کر لی ہے نا, اس نے پھر بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے وہ. نہیں نا, ایک عالم اور جاہل کا ورا فرق ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر عالم کو ایک وہ دی ہے, اس کو نالج دیا ہے نا, تو اس کو پھر اپنی اس کو اپنے موتیوں کو بکھیرنا ہے, اپنے نالج کو لوگوں تک پہنچانا ہے. اگر وہ چپ رہے گا تو یہ ورا کے خلاف ہے, لیکن جاہل چپ رہے تو وہ ورا ہے نا. ٹھیک ہے نا, تو یہ بھی حکمت ہے نا, یہ بھی. اور عالم وہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کو اپنے علم کی لمٹ کا پتہ ہے کہ میں کہاں تک بول سکتا ہوں. ٹھیک ہے, جو چیز اچھی ہے جس سے کسی کو فائدہ ہوگا وہی بولوں گا. ٹھیک ہے نا, تو یہ ڈفرینٹ لوگوں میں فرق ہوگا. پھر ہم نے سبحان اللہ صحابہ اکرام کے ورا کی مثالیں دیکھی ہیں نا, تو ان سے بھی ہمیں پھر کتنا وہ ملتا ہے نا کہ وہ بھی تو ہماری طرح کے انسان تھے نا, لیکن وہ لوگ جب یہ ان چیزوں کو پریکٹس کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. ہم بھی کر سکتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں, غیب میں بھی ڈرتے ہیں, انہی کے لیے مغفرت کی پھر خوشخبری ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے جو تنہائی میں ہوں یا کہیں مجمع میں ہوں یا سفر میں ہوں یا خضر میں ہوں, جہاں پہ بھی ہوں ہم اللہ تعالیٰ کا تقویٰ کرنے والے ہوں. ٹھیک ہے نا, تو ان کو جا کے ضرور دیکھیں چھوٹے چھوٹے جو پوائنٹس ہیں, ان کو پھر شیئر کریں اپنے فرینڈس کے ساتھ. جو چھوٹی چھوٹی باتیں پڑی نا, جیسے ہمیں کہیں سے منی ملتی ہے تو یا غلطی سے گروسری میں آ جاتی ہے چیز ہماری, تو بینگ مسلم ہے نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے, اگر ان کو نہیں پتا چلا تو ہم جا کے اس کو واپس کر کے ہیں نا, تاکہ ان کو بھی, یہ بھی ایک خاموش قسم کی وہ پریچنگ ہوتی ہے نا, تبلیغ ہوتی ہے نا. تو یہ ہم کریں, اپنے بچوں کو ہم سکھائیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, جیسے کسی سے غلطی سے بیگ میں آ گئی ربڑ یا پینسل, یہ چیزیں ہم بچوں کو سکھائیں کہ کس طرح سے ان کو اپلائی کرنا ہے نا, پریکٹس میں کس طرح ان کو لے کے آنا ہے ہم نے. تو یہ ان کو چھوٹی چھوٹی معمولی سی چیزوں کو بھی اگر ہم ان کو بہت چھوٹا نہیں سمجھنا, ٹھیک ہے نا, تو یہی ہماری انشاءاللہ پریکٹیکل. یا کہیں ہم کام پہ جاتے ہیں, پینسل کسی کی لے لی, یا اکٹھے کلاس میں ہوتے ہیں تو ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے, تو یہ بھی پھر ان چیزوں میں بھی ہم احتیاط کریں انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے. اور آپ لوگ ماشاءاللہ, تھوڑی سی اگر آپ سے میں آپ کی جو چیک لسٹ ہیں اس کی بات کر لوں, کتنے لوگ ہیں جو ساتھ ساتھ کر رہے ہیں. اب تو ہماری کلاس اینڈ پہ جا رہی ہے اپنے اینڈ کی طرف, لیکن آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ کلاس اینڈ ہو رہی ہے تو آپ کی وہ بھی چیزیں ختم ہوگی. ابھی آج بھی ہم نے پڑھا, اٹس نیور ٹو لیٹ. ٹھیک ہے نا, اگر آپ لوگوں کا کچھ رہ گیا ہے, پینڈنگ ہے, تو ابھی سے اپنی گروپنگ اسپیئرنگ اس کو کوشش کریں کہ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو جواب دینے کے قابل ہوں نا, کہ ہم نے اس کا حق ادا کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی چھوٹی کمیاں کوتاہیاں معاف کریں, کیونکہ سب کی مجھے پتا ہے کہ ساتھ ساتھ گھر کی بھی ریسپانسبلٹیز ہیں, سارا کچھ ہے, لیکن جو ہم نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے اس کو ہم پورا کریں, ہے نا. تو ابھی بھی یہ ختم بھی ہو جاتا ہے تو الحمدللہ, سارے گروپ لیڈرز آپ کے گروپ بڈیز تو یہی ہے نا, تو اس کو کنٹینیو کریں تاکہ اس کا آپ حق ادا کر سکیں, جتنا بھی ٹائم لگے آپ کا, لیکن کوشش کریں کہ اس کو جو ہے وہ ہاف پہ نہ چھوڑیں اس کو, چیزوں کو. ٹھیک ہے نا, تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے وقت میں برکت دے, آسانی دے. اللہ تعالیٰ نے جہاں اتنی یہاں تک ہمیں استقامت دی, تو بس پھر آگے بھی ہمیں استقامت دے کہ ہم اس کا حق ادا کر سکیں. ٹھیک ہے نا, تو ضرور اس کا خیال کریں. جن جن کے بڈیز گروپ بڈیز مسنگ ہیں, ان کو آپ کال کر کے خود ان سے پوچھیں, خود لیں. ٹھیک ہے, تو وہ بھی آپ کو اجر ملے گا اس کا, اپنا کرنے کا بھی اور دوسروں کو انکریج کرنے کا بھی انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, جزاکم اللہ خیر. ہم اپنی کلاس کو یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں, دعاؤں میں ایک دوسروں کو یاد رکھیں. ویکینڈ کے بعد آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی, اپنے پینڈنگ کام کمپلیٹ کریں, فیملی کے ساتھ اچھا ٹائم گزاریں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. اللہم انی اسألک, اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنۃ الخلد. اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك وتهول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع جميع سخطك. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا.